والا بیتیں وہ دیا للناس الذی ببکتا مبارکم و خدا للعالمین میں بتا دیا کہ نہیں بیت المقدس پہلا نہیں ہے، بیت اللہ پہلا گھر ہے جو اس دنیا کے آغاز میں ہی سب سے پہلے فرشتوں کے ذریعے سے بنوایا گیا۔ پھر اس گھر کی کچھ خوبیاں بیان ہوئی کہ اس میں مقام ابراہیم ہے، کس بات کی نشانی ہے وہ کہ اللہ کے راستے میں کھڑے ہونے والوں کے قدموں کو بھی اللہ لکھ لیتا ہے، اللہ ان قدموں کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے جو قدم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ دوسری نشانی وہاں کا امن، ٹینشن فری زون ہونا، وہاں جا کر انسان اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد حج کی استطاعت پہ حج کا فرض ہونا اور حج نہ کرنے کو کفر کہنا 97 آیت میں آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے پاس اسباب بھی ہوں پھر بھی وہ نہ حج کرے نہ اس کا ارادہ کرے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی یا نصرانی ہو کے مرا۔ یہ حدیث کیا بتاتی ہے کہ کیا یہودی نصرانی ہونا بری بات ہے؟ نہیں، اصل میں یہ حقیقت ہے کہ یہود اور نصارہ کے دین میں حج نہیں تھا، ان کی شریعت میں حج نہیں تھا، تو گویا کہ وہ ایک ایسا مسلمان ہے جو حج نہیں کر رہا۔ پھر اس کے بعد اہل کتاب کے کچھ پروپیگنڈے، پورا اگلا حصہ ہم دیکھتے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اہل کتاب کی سازشوں کو بے نقاب کرتے ہوئے مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ دل سے اسلام کے دوست نہیں ہیں، یہ تمہیں دین کی طرف آتا دیکھ کر خوشی نہیں محسوس کرتے۔ پہلے درجے پہ تو تکفرون بھی آیات اللہ، انہوں نے خود ہی اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، تو اللہ پوچھتے بھائی لیما کیوں کیا، تم چھپاؤ گے، لیکن واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ کو خوب پتہ ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد اہل کتاب کے بارے میں اللہ کے نبی سے کہلوایا گیا کہ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے کہ اہل کتاب کیوں روکتے ہو تم اللہ کے راستے سے اس شخص کو جو ایمان لایا، اسلام کی طرف آنے والوں کو روکتے تھے، کیسے روکتے تھے، تب وہ نہائی وجہ ٹیڑھ پن نکالتے تھے، وان تم شہدا، اور اسلام کو بہت سخت مزاج دین بتاتے تھے، فنڈامنٹلسٹک کہتے تھے اسلام والوں کو، اور اسی طرح کبھی کچھ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو منع کر رہے ہیں کیسے ہو، اللہ کو خوب پتہ ہے جو تم کرتے ہو۔ پھر 100 آیت میں مسلمانوں کو آگاہ کر دیا کہ ایمان والو اگر تم اہل کتاب کے گروہ کی پیروی کرو گے تو یہ تو تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف مائل کر دیں گے، یعنی تمہارا دین ختم کر دیں گے، تمہاری سوچ بدل دیں گے، تمہارے نظریات بدل دیں گے، اور اب تمہیں ضرورت بھی کہ ان کی بات ماننے کی۔ وہ کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، اللہ کی آیتیں تم پہ پڑھی جاتی ہیں، تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے، کل رسول درمیان میں تھا، آج رسول کی بات ہمارے پاس ہے، تو لہٰذا اب ان کی کتابوں یا ان کی باتوں کو سننے کی بجائے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، جو اللہ تعالیٰ کو مضبوط تھام لے پھر وہ سیدھے راستے پہ چل پڑا۔ کیا پتا چلا کہ اب قرآن کے نزول کے بعد اب نجات اور کامیابی اللہ کی اور نبی کی بات کو ماننے میں ہے، دوسروں کے عزم اور دوسروں کے نظریات کو قبول کرنے والے مسلمان خود کو ضائع کریں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 102 سے لے کر اگلی چند آیات انتہائی اہم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اس صورت میں کہ مسلمان ہو۔ مسلمانوں کو اللہ سے اتنا ڈرنے کی دعوت دی جتنا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے۔ حق کا تو کاتی ہی میں اگر انسان غور کر لے تو اللہ سے ڈرنے کا حق اتنا ہے جس کو بندہ ادا نہیں کر سکتا، اسی لیے اس آیت میں صحابہ کرام اتنا گھبرائے کہ پھر آیت اتری کہ فتقوا اللہ ما استطعتم، چلو تم اپنی کوشش اور اپنی استطاعت اور وسعت کے مطابق ہی اللہ سے ڈر لو۔ اشارہ دیا گیا ادھر کہ باتیں کرنے سے اللہ نہیں راضی ہوتا، اپنی عملی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق رکھو گے تو اللہ تم سے راضی ہوگا۔ پہلی بات اللہ کا ڈر امت مسلمہ کے مسائل کا حل ہے۔ دوسری چیز واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو اور تفرقوں میں نہ پڑو، یہ ہے دوسرا حل آج کے مسلمان امت کے مسائل کا۔ پہلی بات اللہ کا ڈر ہو، اللہ کے ڈر والی زندگی ہو، مومنوں متقیوں والی زندگی ہو، عملی ذاتی زندگی میں اللہ کا خوف ہو، جھوٹ نہ بولو، دوسروں کو دکھ نہ دو، عبادات میں اللہ کا خوف رکھتے ہوئے پورا کرو اس کو، اور اجتماعی زندگی میں ایک رسی کو تھام لو، تفرقوں میں نہ پڑو، اور ساتھ ہی بتا دیا یاد کرو وہ نعمت جب تم دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے درمیان محبت ڈال دی اور تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم تو آگ کے گھڑے کے کنارے پہ کھڑے تھے پھر اس نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہاں اعتصام بحبل اللہ جمیعہ سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک. وہ کیا ہے؟ ہوا حبل اللہ المتین. قرآن جو ہے وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے. ممدودم من السما, جو آسمان کی طرف سے لٹکائی گئی ہے. جب مسلمان اس قرآن کو پکڑ لیں گے ان کے تفرقے ختم ہو جائیں گے. اس وقت اگر آپ تصور میں لائیں ایک آسمان سے لٹکتی ہوئی ٹوکری کو, باسکٹ کو, چھوٹی سی باسکٹ ہے. اب وہ باسکٹ جب آسمان سے لٹکائی گئی, جب سارے لوگ اس باسکٹ تک پہنچیں گے تو خود بخود قریب ہو جائیں گے. اب اگر تصور میں لائیں کہ اس باسکٹ تک پہنچنے کی بجائے لمبی رسیاں اور ساتھ لگا کر نیچے مختلف طرف پہ کوئی ایک باسکٹ لٹکا دی جائے, کوئی دوسری لٹکا دی جائے, تو ہر بندے کی ہاتھ میں جو باسکٹ آئے گی تو اس کو پکڑے گا. تو ایک سے چار امت بن گئی. آج لوگ کہتے ہیں کسی ایک امام کو تو ضرور پکڑو. امام کی باسکٹ وہی ہے جو اسے ایک بڑی باسکٹ میں سے چار نیچے لٹکی بھی باسکٹ ہے. آپ نے ایک پکڑ لی, دوسرے نے بی پکڑ لی, تیسرے نے سی پکڑی, چار پکڑی, پھر آپس میں اختلاف, کانٹراڈکشن, کیوں رکتے ہو؟ تھوڑا سا اوپر چلو. ہاں کرو کیا کہ اللہ ہی کی رسی کو تھوڑا سا نیچے کرو. ہوتا کیا کہ جب دین والے اللہ کے دین کو اتنا ان اچیویبل بنا کے پیش کرتے ہیں کہ عام لوگوں کی ریچ میں نہیں جاتی, تو لوگ بےچارے نیچے کی رسیوں میں اٹکتے ہیں. ضرورت کیا ان مسئلوں میں اٹکنے کی جس کے اندر اٹکنے کے بعد امت کے اندر خود ہی ڈفرینسز آف اوپینین آ جائے. سارے مسئلوں کو, ساری باسکٹوں کو پھر اوپر ایک باسکٹ پہ لے جاؤ, رسی کا ہینڈل بڑا کر دو, وسط نظری پیدا کرو, برداشت پیدا کرو, اپنے مسئلے کے خلاف بات سننا سمجھ لو. کیا ہوگا؟ رسی تو پکڑی رکھو گے. جب قرآن سے لوگ کٹتے ہیں تو فرقوں میں بٹتے ہیں اور دشمن ان کے اوپر غالب ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی سنت ہر نبی کے دور میں رہی, بنی اسرائیل ہوں یا آج کے مسلمان ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ مسلمان امت ٹوٹ گئی, بھیڑ بن گئی, چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹ گئے. تو آپ اپنے نام پہ راضی, میں اپنے نام پہ راضی, فلاں اپنے نام پہ راضی, تو پھر تو تمہاری وحدت ٹوٹ جائے گی. اس لیے تم اصل مقصد سمجھو, تم پیدا کیوں کیے گئے. ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر, تم میں تو ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو خیر کی طرف پکارے. اس خیر کے نیچے لائن کھینچ کے لکھیے, حضرت ابن عباس کہتے ہیں الخیر سے مراد ہے القرآن والسنہ. تم لوگ ایک ایسا گروہ بنو جو قرآن اور سنت سے جڑو. آج خیر نہیں رہی آج ہمارے دینی طبقوں کے پاس, کیونکہ قرآن سنت کے نیچے ہی روک لیتے ہیں, فقہ کے ساتھ روک لیتے ہیں, کسی کے نام کے ساتھ روک لیتے ہیں. تو الخیر کیا ہے؟ پورا دین. الخیر پورا دین لو, پھر اس کے بعد یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. کچھ میں کہا خیر کی بات ہی نہ کرو, صرف معروف اور منکر کی باتیں کرتے رہو. اچھے اچھے ایتھکس سکھاؤ, اخلاق سکھاؤ, اور دین کی اور عقیدے کی بات بھی نہ کرو. اللہ نے کہا نہیں, پہلے خود خیر پہ آؤ گے تو دوسروں کو بلاؤ گے, پھر دنیا سے گندگی دور کرو اور ان کو خوبیاں دو, یہی لوگ فلاح پائیں گے. اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو تفرقوں میں گئے اور انہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ گئی, اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے. تفرقہ بازی تبھی ہوتی ہے جب حبل اللہ ہی جمیعہ نہیں ہوتا. ایسے لوگ جن کی کوششوں سے دین ٹکڑوں میں بٹا, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اور جنہوں نے ایک رسی کو تھاما دو مختلف کرداروں کی صورت میں پیش کرتے ہیں. کون سا ایک کردار؟ یوم تبیض وجوہن, کچھ چہرے اس دن سفید ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے. سفید کون ہوں گے؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ سفید چہرے والے ہوں گے جو دین سے چپکے رہے, اور تسود وہ ہوں گے جو فرقہ واریت کو ہوا دینے لگے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بس وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوئے ان سے پوچھا جائے گا, اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو کر لیں, یہ سوال ہوگا قیامت کے دن ایسے سیاہ چہرے والوں سے, کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا؟ ایک اللہ, ایک رسول, ایک کتاب کو چھوڑ کر تم گروہوں میں بٹ گئے, تو اب چکھو عذاب کو جو کہ تم کفر کرتے تھے. ہاں اس کے برعکس جن لوگوں کے چہرے روشن ہوئے, جنہوں نے زندگی کا مقصد پہچانا, لوگوں کو برائیوں سے روکا, نیکیوں کی دعوت دی, خیر کی دعوت دی, اپنے حصے کا کام کرنے کا احساس ان کو خوشی دے گا, تو وہ ففی رحمت اللہ, کام کرنے کے بعد جو چہرے پہ اطمینان اور سکون ہے وہ ایسے لوگوں کے چہروں پہ قیامت کے دن ہوگا, اور وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ ہے اللہ کی آیتیں جو ہم آپ پر پڑھتے ہیں حق کے ساتھ, اور اللہ کا ارادہ ظلم کا نہیں ہے جہان والوں کے ساتھ. کون اللہ؟ جس کے لیے آسمان و زمین کی ہر چیز ہے اور اسی کی طرف سارے کام لوٹائے جاتے ہیں. پیچھے کہا گیا تھا ول تکن, ہونی چاہیے, اب دعویٰ کر دیا ہو تم. کن تم خیر امت اخرجت للناس, ختم کریں گے تو مراد کیا ہے؟ قیامت تک کے مسلمان بہترین امت ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ہی ہوتا رہے. ایک تفسیر تو یہی ہے کہ جب مسلمان یہ سارے کام کرتے جائیں گے وہ ہمیشہ بہتر ہے. دوسری تفسیر ہے کن تم، تھے تم، تو اشارہ ہے صحابہ کرام کی طرف، او مسلمانوں تم بہت اچھے تھے، شرط کیا تھی؟ جب تک تم یہ کام کرتے رہے. آج کے مسلمان کو دیکھ کر خیرہ امت تو نہیں آتا ذہن میں، تو کن تم تھے، ہاں جب تامرون چھوڑا بالمعروف اور تنہون عن المنکر چھوڑا، تؤمنون باللہ چھوڑا، تو مسلمان خیرہ امت تو نہیں رہے، ایک بھیڑ بن گئے. ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، اہل کتاب کو بھی کل یہی منصب دیا گیا تھا کہ دنیا میں اللہ کی بات پہنچاؤ، انہوں نے نہیں مانا، بگڑ گئے، ہٹ گئے. اب اگر تم بھی ایسے کرو گے تم بھی ہٹ جاؤ گے. کچھ ان میں سے مومن ہیں، اکثر فاسق ہیں. آج مسلمان کا بھی یہی جملہ ہے، چند گنتی کے نام ایمان والے، بڑے بڑے ان کو اللہ تعالیٰ نے درجے دیے، لیکن اکثریت کا حال ہم دیکھ ہی رہے ہیں. اور کہا کہ ڈر کیا تمہیں؟ فرقہ واریت یا مسلک پرستی میں ایک پیچھے ہاتھ جو ہوتا ہے وہ دوسروں کا ڈر ہوتا ہے، ظاہر کیا کریں گے، نان مسلم ہمارا کیا کریں گے، تو اللہ کرے نہیں یہ درکم الازن، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، چند باتیں ہی کریں گے نا، الزام لگا دیں گے، ٹیررسٹ کہہ دیں گے، تمہارے نبی کے کارٹون بنائیں گے، تو کیا ہوا؟ اصل ان کی حالت کیا ہے کہ اگر یہ تم سے لڑیں گے تو پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے، بزدل ہے، پھر کبھی بھی مدد نہ پائیں گے. دوری بت علیہم الذلۃ سکفو، ان پہ تو ہمیشہ ذلت پڑی جہاں بھی یہ گئے، ہر دور میں، بخت نصر کا دور، ٹیٹس کا دور، اور کبھی رومنز کیا تو پیٹے. ان کی بنی اسرائیلیوں کی تو ایک ہی سنت ہے کہ یہ ہر دور میں دھتکارے ہی گئے. ہاں ان کی عذاب سے اور پکڑ سے بچنے کی دو ہی صورتیں، نمبر ایک اللہ بحبل من اللہ، اللہ کی رسی کو پکڑ لیں، یا نیچے اشارہ لکھ لیں کہ اسلام قبول کر لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آ جائیں اور دین کو تھام لیں. نہیں تو آج جو دوسری صورت ہمیں دنیا کے نقشے پہ دکھتی ہے، وہ حبل من الناس، یا پھر لوگوں کی بنا لے لیں، بڑی طاقتوں کے پیچھے چھپ کے ایک چھوٹی سی ریاست بنا کے بیٹھ جائیں تو بیٹھ جائیں، ورنہ ان کے نصیب میں تو ذلت اور مسکنت ہے. وباؤ بھی غضب من اللہ و ضربت علیہم المسکنہ، اللہ کا غضب ان پر ٹوٹا اور ان پر مسکینی آئی. کیوں؟ وجہ کیا؟ کہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ ان کا پہلا جرم تھا کہ اللہ کی آیتوں کا انکار تھا، قول سے، فعل سے، عمل سے. دوسرا جرم، یقتلون الانبیاء بغیر حق، ناحق انبیاء کرام کو قتل کر دیتے تھے. تیسرا جرم، ذالک بما عصوا، نافرمانیاں تھیں ان میں. اور چوتھا ان کا گناہ، کانوا یعتدون، یہ زیادتیاں کرتے تھے. آج تاریخ پہ دیکھ لیں، نظر ڈال کر مسلمانوں میں اس سے ملتی جلتی چاروں ہی برائیاں دکھتی ہیں. انبیاء نہیں ہے تو اس میں علماء حق کا قتل لکھ لیجئے. تو آج مسلمان پہ بھی جو مسکنت اور ضربت ہے اس کی وجہ ہمیں یہاں دکھ رہی ہے، لیکن سارے ایسے نہیں. لیس سوام اہل کتاب، اہل کتاب سارے برے نہیں ہوتے، ان میں بھی کچھ لوگ ہیں جو رات کی گھڑیوں میں کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، معروف کا حکم دیتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں، بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرتے ہیں، تو یہ لوگ صالح ہیں. اور ایسے لوگ جو کسی دوسرے دین سے پلٹ کر ادھر آتے ہیں، تو اگر وہ کوئی بھی اچھا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا یہ عمل ضائع نہ کرے گا، کیونکہ اللہ متقیوں کے اجر ضائع نہیں کرتا. اللہ پرجرس نہیں ہے کہ کسی کو پہلے کسی دین پہ ہونے کی وجہ سے تھتکار دے. عبداللہ بن سلام جیسے لوگ جو اسلام قبول کر کے اللہ کے نبی کی معیت میں آ گئے، اللہ نے ان کی پچھلی نیکیوں کو بھی قبول کیا. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ہرگز ان کے مال اور ان کی اولادیں ان کے کام نہ آئیں گی اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی. یہ لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور باقی رہ گئی بات دنیا میں ان کی پمپ اینڈ شو، تو یاد رکھو کہ جو کچھ دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایک تیز خاندی کے دن میں خرچ کرنے والی چیز ہے، یعنی ایسی ہوا جس میں پالا پڑے، یعنی جو کھڑی فصلوں کو تباہ کر دے. ایک قوم کی کھیتی کو پہنچی جس نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اس کھیتی کو ہوا نے ہلاک کر دیا. مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ان کے ظاہری خرچ اخراجات کل اللہ کے عذابوں سے ان کو نہیں بچائیں گے، اور یہ اللہ کا ان پر کوئی ظلم نہیں بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. پھر مسلمانوں کو کچھ انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں، کیئرفل، ایکسٹرا کیئرفل ہو جاؤ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت دلی دوستیاں پکڑو اپنے لوگوں کے سوا، یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کے غیر مسلموں سے دلی دوستی نہ کرو، ورنہ یہ تمہاری تباہی میں کمی نہ کریں گے. اور یہ تو چاہتے ہیں، ان کو تو خوشی ہوتی ہے اس چیز سے جو ماں نے تم جو تمہیں دکھ دے، تم پہ آفت آئے، مصیبت آئے، کوئی زلزلہ طوفان ہے، یہ خوشی خوشی مدد کرتے ہیں، ان کو خوشی ہوتی ہے، اور ان کا بغض تو ان کے چہروں سے اجاگر ہے، اور تمہیں تو ان کے منہ کی باتیں دکھی کرتی ہیں، ان کے تو دلوں میں جو ہے وہ تو اس سے بھی بڑا ہے، اور ہم نے بیان کر دی تمہارے لیے نشانیاں تاکہ تم عقل رکھو۔ اور اصل بات جو مسلمانوں کے منہ پہ ایک تماچا لگتی ہے، کیا کہ ہو تم وہ لوگ، تم تو ان سے بڑی محبت کرتے ہو لیکن یہ تم سے نہیں کرتے، تم ان کی کرسمس مناتے ہو یہ تمہاری عید نہیں مناتے، تم ان کے ویلنٹائن مناتے ہو یہ تمہارے تہوار نہیں مناتے، تم سالگرہ مناتے ہو یہ تمہارے عقیقے نہیں مناتے، تم ان کے پیچھے بھاگتے ہو یہ تو نہیں بھاگتے تمہارے پیچھے، و تم انہوں نے بالکتاب کلی ہی، اور تم ساری کتاب پر ایمان لاتے ہو، اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، منہ سے بڑے ہائے بائے کرتے ہیں، لیکن جب تنہا ہوتے ہیں تو تمہاری ترقیوں کو دیکھ کر غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں۔ تم کہو ان کو کہ مر جاؤ اپنے غصے کے ساتھ، جو اسلام کی ترقی دیکھ کر، دین والوں کی ترقی دیکھ کر تمہیں غصہ آتا ہے، ٹینشن میں پڑ کے ہی تم خود مر جاؤ گے، اور اللہ تمہارے سینے کی باتوں کو جانتا ہے۔ ہاں مسلمانوں، جب تمہیں کوئی خیر ملتی ہے تو ان کو بہت دکھ ہوتا ہے، ہاں جب تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ اب کیا کریں، اتنا ان کے دل میں گرج ہے، مارو ان کو، نہیں، یہ ہے دشمنوں سے بچنے کے طریقے۔ دشمنوں کی سازشیں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی، شرط کیا ہے، وہ ان تصویروں۔ نمبر ایک، تم صبر کرو، یہاں صبر سے مراد دکھ بیماری کا صبر نہیں، دنیا سے صبر کرو، دنیا تھوڑی رکھو، مینس کو تھوڑا رکھتے ہوئے ساری ایفرٹس اللہ کے راستوں میں لگاؤ۔ وقت تک تقوی اختیار کرو، نماز پڑھو، اللہ کی مرضی کو زندگی میں لاؤ۔ لا یضرکم قیدہم شیئا، ان کا ضرر تمہیں کچھ بھی تکلیف نہ دے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو وہ کرتے ہیں اس کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر کے بتا دیا کہ دشمن کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، انسان خود اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارتا ہے۔ اس سے اگلا حصہ 121 اور اگلی کافی ساری آیات جو ہیں یہ غزوہ احد سے متعلق ہے، تو انشاءاللہ اس حصے کو ہم اگلے رخ کے ساتھ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فہم دے اور ہم قرآن پاک کو بغیر کسی سہارے کے سمجھ سکیں، قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا بہت ہی پیارا روب ختم ہوا، کتنی اس ایک روب میں ماشاءاللہ سے کتنی ساری آیتیں ہیں نا، جو ہمیں ہماری آنکھیں کھول دینے والی ہیں، بہت ہی موونگ، اور اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے اس کو پڑھ کے۔ ایسے ہی ہے نا، کیا لکھا آپ لوگوں نے اس روپ سے؟ بیوٹیفل لیسن، الحمدللہ۔ اس کی پہلی ہی جو آیت ہے، مجھے تو ہمیشہ جب بھی میں اس کو پڑھتی ہوں بہت ہی پیاری یہ آیت ہے، اور اس پہ عمل کرنا بے شک مشکل ہے، لیکن اس پہ عمل کر کے جو پھر آپ کو سکون اور وہ ملتا ہے، جو سیٹسفیکشن ملتی ہے، الحمدللہ۔ استقامت و دین، بالکل اللہ کی خاطر اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑنا، یہ مشکل ہے نا، بہت مشکل گزرتا ہے ہمارے نفس پہ، لیکن ہم نے اس دن وہ حدیث بھی یہی پڑھی تھی نا کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہے ہمیں اپنی جانوں سے، اپنی ہر چیز سے ہمیں پیارے ہوں گے، تو تبھی ہم ایمان کے مٹھاس کو پا سکتے ہیں نا۔ اور اس میں یہ نا کہ ہر کسی کی اپنی ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے اس کی فیوریٹ، تو ضرور اپنا، آپ لوگوں نے کبھی کیا اس کو، آپ بھی ماشاءاللہ اس کو کتنی دفعہ پڑھا ہوگا آپ نے پہلے بھی، کیسے اس میں کسی نے اپلائی کیا، کسی کو ہمیں اپنی نیند بہت پیاری ہوتی ہے نا، کسی کو دنیا کی اور چیزیں بہت پیاری ہوتی ہیں۔ قرآن سے جڑنے سے پہلے ایسے ہی تھا نا، ہم نے بہت سارے اپنے بچڑے بنائے ہوئے تھے، ایسے ہی ہے نا۔ صبر بہت سارے مسائل پہ، بالکل، اپنا وقت، اپنی نیند، اپنی کوئی خاص چیز، بالکل بالکل۔ تو یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے ابھی بھی، اور ایوری ٹائم جب بھی ہم پڑھیں تو اسے ہمیں اپنے محاسبہ کرنے کا ملتا ہے نا، کہ ہم اپنی لسٹ بنائیں کون کون سی چیزیں ہیں جو میرے دین کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہیں، تو پھر اس کو ہم ایک ایک کر کے، کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے اس کو، کرنا، لیکن وہی ہے کہ جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور ایمان جب ہمارا مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر یہ چیزیں پھر خود ہی آسان ہوتی جاتی ہیں ہمارے لیے. مسلمان تفرقوں میں نہ پڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. بالکل، آج امت مسلمہ کے اختلاف کی وجہ یہی ہے نا کہ ہم گروہوں میں بٹ کے، اور کیا بچا مین وجہ، کیا کیا چیز چھوڑ دی ہم نے. آج آپ کی مجھے پارٹیسپیشن ذرا کم لگ رہی ہے. قرآن اور حدیث، بالکل، اگر ہم قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے ہی، ہم یہی ہماری وجہ ہے نا ساری، تو بس ہم نے اپنی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو جیسے جوڑا اور اس کو جوڑے، ہمیں جوڑے بھی رکھے، اور ہمیں یہ توفیق دینا کہ ہم نے کتنی یہ والی دیکھیں پڑھی ہیں کہ کون تم خیر احمد ان، تو آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا ہے نا. الحمد للہ کہ ہماری کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، نجات اور کامیابی اللہ اور رسول وسلم کے حکم ماننے میں. بالکل، قرآن اور حدیث کو بس مضبوطی سے پکڑنا ہے. اس سے یہ ہے کہ ہماری بہت ساری مس کنسیپشنز بھی دور ہوتی ہیں. آپ ماشاء اللہ روز ایکسپیرینس کرتے ہوں گے اس کو، جیسے جیسے ہم قرآن پڑھتے جاتے ہیں، اب تو حدیث بھی پڑھ رہے ہیں، تو کتنی چیزیں کلیئر ہوتی جاتی ہیں نا. تو پھر جتنا آپ کا اپنا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اتنا دوسرے کو بتانا بھی پھر آسان ہوتا ہے نا. ہماری تبلیغ کے راستے میں کیا رکاوٹ ہے مین، کہ ہمیں خود قرآن اور سنت پہ گرپ نہیں ہے نا. وہ سارے یہی دعویٰ کرتے ہیں، بالکل ہر گروہ یہی دعویٰ کرتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں. لیکن اگر جب تک ہم بکوں کے جتنے بھی آئمہ کرام تھے جن کے نام پہ ہم گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو وہ بھی تو قرآن اور سنت، مین سورس تو قرآن اور سنت ہی ہے نا. اور وہ ہر کوئی بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وٹ واز دی تھیم آف چوز فور، سوری آئی مس. اچھا، مین تو اس کا ہم سب پہلے تو ہم نے فرسٹ والی آیا کی نا، کہ اپنی امت مسلمہ کا درپیش مسائل اور ان کا حل، ٹھیک ہے. کیا ہم نے قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے. پہلے تو اس کا یہ نا کہ اللہ کا ڈر، تقویٰ بہت ضروری ہے نا. تقویٰ ہوگا تو ہم جو ہے وہ تقویٰ پہ، یہی نہیں صرف باتوں سے کہ ہمیں اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ ہمارے عمل میں نظر آنا چاہیے نا، ہماری روز مرہ زندگی میں ہر کام میں، ٹھیک ہے. تو پھر اس کی، اور پھر یہ کہ اس کا مسائل کا تقویٰ ہوگا، اور پھر یہ کہ ہم واتسیم بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو تفارقوں سے تفارقیں ختم کریں، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارا کیا بنتا ہے آیت نمبر 104 میں. اس کے بعد آپ کو احساس ہوا نا کتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ ہماری. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے نا، اس کا مین تو یہی ہے کہ پہلے ہم خود سیکھیں گے. اور اس کے لیے ہمیشہ جو میں یہ بات کرتی ہوں کہ ضرور ہم اپنے ارد گرد والے لوگوں کو موٹیویٹ کریں اس کے لیے. خیر کیا ہے، الل خیر کی طرف بلانا کیا ہے، خیر کیا ہے. واقعی آج ہم نے جو لے لیا نا، نیکی کے کام اور برائی سے روکے، نیکی یہ والا کام تو پھر ہے، اخلاقیات پہ تو بہت زور دیا جاتا ہے نا، لیکن خیر بالکل قرآن اور سنت ہے نا. اس کو، قرآن اور سنت کو چھوڑ کے، جو آج کے دور کا بڑا فتنہ یہ ہے نا کہ دنیا کی تعلیم کی طرف ایٹیکیٹس بہت سکھائے جاتے ہیں آپ کو، لیکن قرآن اور وہ جو سنت ہے وہ چلی گئی ہماری زندگی سے. ایسے ہی ہے نا، خیر اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری اس کی ترتیب بتائی ہے کہ پہلے قرآن اور سنت کی بالکل امپورٹینس ہی اس کو دی جاتی ہے نا ساری کے بعد ایٹیکیٹ پہ، ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات میں. لیکن جب وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، جب وہ اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں ہے، تو پھر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. تو انشاءاللہ ہم نے اس کام کو کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے ہم اپنے تھوڑے سے مشکل ورڈ کی طرف آ جاتے ہیں. ضرور اپنے لیے ایک بات ضرور لیا کریں اس میں سے اپنے آج کے لیے، کہ میں نے کیا اس سے لیا ہے اور میرے کرنے کے کام کیا ہے نا. جی، بٹ بہت ساری چیزیں انسانیت کے خلاف ہیں. بالکل، انسانیت کے نام پہ ہی جو چیزیں ہم کرتے ہیں کہ وہ انسانیت کے، کیونکہ ہر کام کو ہم نے شریعت کے اندر رہ کے کریں گے تو اس کا فائدہ ہے نا. جب ہم شریعت کی حدود کو ہم پار کر دیں گے تو وہی چیزیں ہمارے لیے وبال بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس پہ عمل کریں. اور پھر وہ بھی اللہ نے آگے بتا دیا کہ کیا کرو گے, صبر اور تقویٰ. ٹھیک ہے نا؟ چلے ہم اپنے تھوڑے سے ورڈ کی ورڈ میننگ کی طرف آ جاتے ہیں. آپ لوگ ریڈی ہیں ورڈ میننگ کے لیے؟ روٹ ورڈ الحمد للہ. چلے پہلے ہی آیا نمبر جو ہے 92 میں دیکھیں, تنالو. تھوڑی سی آپ کی مجھے کوپریشن چاہیے ہوگی, جلدی سے آپ سے کچھ لوگ اس کا مطلب لکھتے ہیں, کچھ لوگ تم پہنچو گے بالکل, اور روٹ ورڈ اس کا بھی لکھتے ہیں تم پا سکو گے, دونوں طرح کر سکتے ہیں نا, تنالو ہر کتنا تم پا سکو گے یا پہنچ سکو گے. الحمد للہ ٹھیک ہے, اس کا روٹ ورڈ بھی جلدی سے لکھیں. شاباش. نون یا لام. گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ کی. اچھا آگے آ جائیں آیا نمبر 97 میں, استطاع. وائس ٹھیک ہے الحمد للہ. استطاع جو استطاعت رکھے بالکل استطاعت رکھتا ہے تو وہ آئیں گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ کی. آپ کی تھوڑی سی پارٹیسپیشن مجھے سلو لگ رہی ہے آج. ہوں سب پارٹیسپیٹ کریں کیونکہ آپ کا لکھا ہوا اب وہ دوسروں کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں, جو چیز آپ یہاں پہ روٹ ورڈ وہ لکھیں گے وہ پھر آپ کو کبھی بھولتے نہیں ہیں. بے شک آپ سمجھتے ہوں کہ آپ کو آتا ہے لیکن ضرور لکھیں. ٹھیک ہے, قدرت رکھنا ہے استطاعت, کیونکہ ہر کسی کی اپنی پارٹیسپیشن ہے اور وہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے آپ کا دیکھ کے دوسروں کو موٹیویشن ملتی ہے, تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے. ٹھیک ہے, آیا نمبر 101 میں آ جائیں. یا آتا سم کا میننگ بھی لکھیں. یا آتا سم 101. آئین سوادمی. گڈ ماشاء اللہ, مضبوط پکڑتا ہے. گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فی. اچھا آیا نمبر اسی ہے کچھ تو. آیا نمبر ہم 106 میں جاتے ہیں. تبیدو وہ مضبوط پکڑتا. آپ سب لوگ ماشاء اللہ ٹھیک لکھ رہے ہیں, مضبوطی سے پکڑو. تبیدو سفید ہوں گے. گڈ ماشاء اللہ. اور روٹ ورڈ کی لکھیں اس کا. با یا دعات. گڈ ماشاء اللہ. اور اسی آیا میں دیکھیں وتسودو. سیاہ ہوں گے. گڈ بلیک. اور اس کا روٹ ورڈ سین. واو دال. گڈ ماشاء اللہ. اچھا آیا نمبر آگے چلتے ہیں ہم. آیا نمبر 117 میں سرون. سرون آیا نمبر 117 سب سردی. سواد را را. گڈ ماشاء اللہ. اچھا آیا نمبر 118 میں یا لونا کون. یا لونا کون فالا سواد را را. گڈ ماشاء اللہ. یہ تو آپ سرون کا لکھ رہے ہیں نا. وہ کوتاہی کرتے ہیں ہماری یا نہیں کمی کرتے. ٹھیک ہے, لام واو نون. اس کا ہوگا حمزہ لام واو. ٹھیک ہے, حمزہ لام واو. الحمد للہ تھوڑا سا ٹھیک تھا یہ. اچھا اس کے بعد اسی آئے میں دیکھیں ودو. وہ کوتاہی کرتے ماشاء اللہ, سب ٹھیک لکھ رہے ہیں. اس کا روٹ ورڈ آپ نے ٹھیک اس کا جو حمزہ لام واؤ ودو وہ چاہتے ہیں بالکل ٹھیک ماشاءاللہ. واؤ دال دال گڈ ماشاءاللہ. اچھا اسی میں عنت تم اسی آیا میں ہے عنت تم آنے تم اسی آیت میں 118 میں ہی تکلیف پہنچائیں تمہیں گڈ ماشاء اللہ. تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ آئیں نون تا گڈ ماشاء اللہ. اچھا بس لاسٹ 119 میں دیکھیں ادو عدو آئین نون تا ہے اس کا آنتم کا تکلیف پہنچائے تمہیں. آخری والے 119 میں دیکھیں عدو کاٹ کھاتے ہیں بالکل ٹھیک لکھا آپ نے ماشاء اللہ سب ٹھیک لکھ رہے ہیں. اور اس کا روٹ ورڈ بھی لکھیں چباتے ہیں آئین نون آئین دعا دعا ٹھیک ہے آئین دعا دعا الحمد للہ. اچھا اس میں دیکھیں استاذہ نے آپ کو کہا تھا کہ آیا ہائی لائٹ کرنی ہے آپ نے ٹھیک ہے وہ کون سی آیا تھی آیا نمبر 106 تھی نا اس میں اس کا پورشن اکفرتم بعد ایمانکم تو ٹھیک ہے اس کو ہائی لائٹ کر لیں ضرور اس کو ہائی لائٹ کیا کریں جن کو استاذہ ٹھیک کرواتی ہیں نا اور پھر وہ اس پورشن کو یاد کرنے کی کوشش کیا کریں ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر ماشاء اللہ آپ لوگوں کے سب کی پارٹیسپیشن کا. تو ابھی ہم اپنے نیکسٹ سیشن کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور عمل میں برکت دے. ہمارا نیکسٹ سیشن ٹائم مینجمنٹ کا تو ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے نوٹس لیں پھر اس کے بعد ہم چھوٹا سا ریکیپ کریں گے ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم نے بات کی ڈائری بنانے کی اور کیلنڈر کو استعمال کرنے کی اور اپنے وقت کا مختلف طریقے سے حساب کتاب رکھنے کی. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ کیا ہمارے شیڈیولز ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ جو بھی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں جو ہمارے اسکیڈولز ہوتے ہیں کیا وہ پورے ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اصل میں لوگ کچھ اردو میں ہم لوگ اس کو شیڈیول کہتے ہیں لیکن امریکہ کے لوگ اس لفظ کو اسکیڈول پڑھتے ہیں سیم سپیلنگ ہوتے ہیں ایس سی اے ڈی یو اے ایل کے ساتھ. تو آپ کچھ بھی لکھ لیں شیڈیول لکھ لیں اسکیڈول لکھ لیں ہم جو سوچتے ہیں وہ کر نہیں پاتے. کرنے کے جو کام ہوتے ہیں ہمارے تھنگس ٹو ڈو یہ تو ایک فیکٹ ہے نیچرل بات ہے ریئلٹی ہے کہ 100% پورے نہیں ہوں گے. اس کے لیے آپ اسکیڈول بناتے ہوئے بھی مینٹلی پریپیئر رہا کریں کہ میں 100% نہیں کر سکوں گی لیکن یہ نہ ہو نا کہ 100% ہی نہ ہو. تو آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ بہت زیادہ چیزیں بہت کم وقت میں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے اس کو آپ یہ لکھ سکتے ہیں یا اپنے لیے یاد رکھنے کے لیے کہ ناممکن ٹارگٹ اپنے لیے بنا لیتے ہیں جو کرنا ممکن ہی نہیں لیکن آپ اس کو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے. ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے. پھر دوسری ایک اور وجہ کیا ہے کہ آپ کے دل میں بھی تردد ہے شک کا شکار ہے. جو لکھ چکے ہیں جو اسکیڈول بنا چکے ہیں وہ کر ہی نہیں پاتے یا آپ کو شک ہے کہ مجھے کرنا بھی چاہیے کہ نہیں. بالکل اسی طرح جیسے مہمان کے آنے میں شک ہو تو پھر ہم کھانا اس یقین کے ساتھ نہیں پکا پاتے جس طرح کہ ہمیں پکانا ہے. پھر ایک تیسری وجہ جو ہم خود اپنی اپنی اب ڈھونڈ سکتے ہیں اور وہ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ترجیحات پر توجہ نہ دیتے ہوں پرائیورٹیز نہ مقرر کرتے ہوں بیکار کاموں میں وقت لگ جاتا ہو اور کارآمد چیزوں میں وقت نہ لگتا ہو. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ جس کو آپ اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور وجہ اس کی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ بر وقت فیصلہ نہ کر سکتے ہو. یہ بھی بہت لوگوں کا پرابلم ہوتا ہے کہ فیصلہ کرنے میں دیر کرتے ہیں ڈیسیژن پاور نہیں ہوتی ان میں اور جس وقت میں کام کرنا ہوتا ہے اس وقت تک کبھی وہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے کہ آج کیا پکے گا، آج کیا کروں، آج کدھر جاؤں، اس طرح کی بات ہے. پھر ایک اور بہت بڑی وجہ جو ہمارے اسکیڈول، جو ہمارے شیڈیولز ناکام ہوتے ہیں، اس کی کیا ہے کہ ہم ذاتی طور پر ڈسپلن نہیں ہوتے. ہمارے اندر ڈسپلن کی کمی ہوتی ہے اور شدید دباؤ کا شکار رہتے ہیں، سٹریس میں چلے جاتے ہیں، ٹینشن میں چلے جاتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور بہت بڑی وجہ جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ کیا ہے، کسی کام کو کرنے کی نیت یا کوشش کے باوجود نہ کرنا، وہ کیا ہے کہ ہم اس کام کو اپنے لیے ایک زحمت سمجھ رہے ہوتے ہیں. کسی دوسرے نے ہمارے سر پہ ڈال دیا وہ اسکیڈول، ہم نہیں کرنا چاہتے، مشکل یا کوفت کا باعث بن جاتی ہے وہ چیز. آپ دیکھیے کہ جو کام ہم نے کرنا ہوتا ہے ہم کر لیتے ہیں، ہم نے جہاں جانا ہوتا ہے ہم پہنچ جاتے ہیں ہر مشکل کے ساتھ. جس دن آپ نے سوچا ہوتا ہے میں نے ضرور جانا ہے، اس دن آپ صبح اٹھ کے خود کو اتنی زحمت بھی نہیں دیتے یہ پوچھنے کی کہ میری طبیعت کیسی ہے. جس دن تھوڑی سی چوائس موجود ہو آپ صبح اٹھتے پہلے خود سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا حال کیا ہے، پھر اندر سے جواب آتا ہے کہ نہیں حال خراب ہونے والا ہے، پھر آپ سوچتے سوچتے کبھی دیر کبھی سویر وہاں پہنچتے ہیں، کبھی بالکل نہیں پہنچتے. ہم وہ کرتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں. لکھ لیں، کوئی خود کو دھوکہ نہ دے کہ میں مجبور ہوں. میری مجبوری ہمیشہ ایک ہی خاص موقع پہ کیوں ہوتی ہے؟ ایک خاص ہی دن میری طبیعت خراب کیوں ہوتی ہے؟ ایک خاص کام ہی کرنا میرے لیے مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ میں اس کام کو مشکل سمجھتی ہوں، کوفت سمجھتی ہوں. کوئی مرد اگر کسی جاب کو پسند نہیں کرتا نا، یقین کریں وہ تھوڑے دن بعد اس کو لے آف کر دیں گے. وہ کہے گا دیکھا مجھے لے آف کیا، کیوں کیا؟ یہ نہیں چاہ رہا تھا کرنا. جان کے سستی، ڈیلے، لیٹ جانا، جلدی آ جانا، وہاں کام پورا نہ کرنا. پھر ایک اور وجہ جو ہمارے شیڈیولز کے ناکام ہونے کی ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ دوسری چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ گئے ہوں، جس کی وجہ سے اہم نوعیت کے کام ادھورے رہ جاتے ہوں. اس موضوع کو آپ دیکھ رہے ہیں ہر مضمون میں، یہ تھوڑا تھوڑا کہیں نہ کہیں آ رہا ہے کہ ان کمپلیٹ چیزیں جو ہوتی ہیں بعض دفعہ ہمیں بعض بڑی اہم چیزوں سے دور کر دیتی ہیں. پھر ایک اور وجہ خوف بھی ہوتا ہے. ہمارے شیڈیولز کی ناکامی کی وجہ ہمارا خوف زدہ ہونا ہے، میں کر نہیں سکتی. آپ سوچیں کوئی شخص کنارے پہ کھڑا ہے سمندر کے اور موجوں سے خوف زدہ ہے، کبھی بھی نہیں وہ تیر سکے گا، تو خوف موجود ہوتا ہے. ایک اور وجہ شیڈیولز کی ناکامی کی کہ آپ محض ماضی پر ہی رو رہے ہیں اور مستقبل کے بارے میں خوف زدہ ہیں اور آج کچھ کر نہیں پا رہے. آپ کہتے ہیں میرے سے تو کبھی بھی نہیں ہوا، یہ تو مجھے پہلے ہی پتا تھا، میں نے دعوت رکھ تو لی ہے، گھر میرے سے صاف ہونا کوئی نہیں. آپ اپنی ماضی کی تلخیوں کو لیتے ہیں، وہ دیکھو فلاں موقع پہ بھی نہیں میں نے کیا تھا، فلاں پہ بھی مشکل پڑ گئی تھی، اب تو کمزوریاں بھی اندر آ رہی ہیں، پہلے تو جوانی تھی اور بات تھی. اس طرح کی سوچیں، اندیشوں میں جینے والے لوگ کام نہیں کر پاتے. پھر اسی طرح ایک اور کام یہ ہے کہ آپ کے اندر عزم کی کمی تھی، آپ نے اس کام کو اپنے لیے لازم نہیں کیا تھا، یعنی آپ کے اندر کمٹمنٹ کی کمی تھی. آپ کہہ لیجئے اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو بڑا آدمی کون بنتا ہے؟ وہی بنتا ہے جو خود کو پہچانے، اپنی خامیوں کو دور کرے، خوبیوں میں اضافہ کرنے کی مسلسل کوشش کرے. ہم بعض میں کہتے ہیں ہماری عمر نہیں رہی سیکھنے کی. دیکھیں آپ 20 سال تو ہو گئے گھر چلاتے ہوئے، اب لوگ بولا میں گھرداری سیکھوں، یہ بہت بڑی وجہ ہے. ابھی شروع میں جب نے ہوم ورک کی بات کی ہے، میں پورے شعور سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ میں سے کچھ خواتین ہیں جو خاص طور پہ جو اب اپنی زندگی کے اس دور میں کہ جہاں بچے بھی جوان ہو گئے ہوں گے یا ہونے والے ہوں گے، وہ صرف یہ سوچ کے ہوم ورک نہیں کریں گی ہمارے ساتھ کہ لو اب میں کروں. اور آپ مجھے یقین ہے کہ میرے ان سارے بولے ہوئے جملوں کو سب سے زیادہ آپ میں سے وہ آزمائے گا جس نے بھی زندگی کا نیا نیا آغاز کیا، کوئی ینگ لڑکی، کوئی بھی نئی شادی ہوئی، وہ ضرور سوچیں گے. لیکن جتنے بڑے ہوتے ہیں نا وہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں بہت اچھا چلا رہے ہیں. ہر عورت کو ایک بہت بڑا گمان ہوتا ہے کہ میں اپنا گھر بہت اچھا چلا رہی ہوں. ہر ساس کو بھی یہ بہت بڑا یقین ہوتا ہے کہ میں جیسا گھر چلاتی ہوں بہو نہیں چلا سکتی. اور بیٹی کے بارے میں ماں کبھی خوش ہوئی؟ میری ماں تو کبھی نہیں مجھ سے خوش ہوئی تھی جب تک میں اس کے پاس تھی. ان کو تو یہ لگتا تھا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن آپ دیکھ لیجیے آج بھی آپ اپنی بیٹیوں کے بارے میں پوچھیں، آپ کہیں گے انہوں نے پتہ نہیں کیا کرنا ہے، یہ تو مجھے باتیں ہی کرائیں گی، اور ڈر بھی دلاتے ہیں تو ساس کا. تو اس طرح بعض دفعہ ہم اپنی خامیوں کو دور کر کے خوبیوں میں اضافہ جب نہیں کرنا چاہتے نا، تو پھر ہم بڑے آدمی نہیں بن سکتے. پھر اس کی وجہ ایک اور رہتی ہے کہ اپنے وقت کو بہتر طور پر استعمال نہیں کرتے. منظم جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ وقت کو مینیج کرتے ہیں، ہر وقت اپنا جائزہ لیتے ہیں. شیر شاہ سوری کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت معروف بادشاہ گزرا. صرف 5 سال کی مدت میں اس نے اتنے بہترین کام کیے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مینجمنٹ سے ریلیونٹ، ملک کی ترقی، اصلاحی کام کیے. کہتے ہیں معروفیت کے بارے میں کہ اس شخص نے 5 سال میں جو کام کیے ان سب کو کرنے کے لیے 1 صدی چاہیے ہوتی ہے، 1 سینچری، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں مین آف دی ورلڈ. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا نا کہ حضرت ابراہیم کون تھے، کان امتن، امت تھے. چلے شیخ شاہ سوری کو تو آپ جانتے بھی نہ ہوں گے، حضرت ابراہیم کو دیکھ لیں، جو کچھ وہ کر گئے بھلا کوئی 40-50-100 سال کی عمر میں کر پاتا ہے؟ لیکن کچھ لوگ امت بن کے جیتے ہیں، وہ دنیا سے جاتے ہیں ان کے پیچھے کروڑوں سوگواران، دل روتے ہوئے، آنکھوں سے روتے ہوئے. ہم جاتے ہیں آج جائیں گے کل دوسرا دن، بچوں کو بھی صبر آئے گا، شوہر شادیاں کر لیں گے، ماں باپ ویسے بےچارے دنیا سے جانے کی کیفیت میں ہوتے ہیں، ہم مریں گے ہمیں کس نے یاد کرنا. لیکن کچھ مرتے ہیں آپ دیکھیں کروڑوں لوگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وہ اپنی زندگی کو بہترین طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو شیر شاہ سوری کی بات میں نے کی، تو انہوں نے اپنا ایک سکیڈول بنایا ہوا تھا اور اپنے معاملات اور معمولات میں توازن رکھتے تھے. ایک لفظ ہوتا ہے معاملات، لکھ لیں، معاملات ڈیلنگ کو کہتے ہیں، سوشلائزنگ، لوگوں سے ملنا گھلنا، باتیں چیتیں، اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کا رشتہ ٹوٹ گیا جا کے جڑا رہے ہیں، اس کا یہ کر رہے ہیں، اس قسم کی باتیں ہیں. اور دوسرے ہوتے ہیں معمولات، معمول کہتے ہیں روٹین کو. بعض دفعہ ہم دوسروں کے معاملات میں اتنا انٹرفیئر کرتے ہیں کہ اپنے معمول یعنی اپنے فرض کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کو لے کے اپنے اوپر سوچیے، اس وقت اس کلاس میں آنا ہمارا معمول ہے، آپ نے کہا کہ میں نے ادھر ہیلپ کرنی ہے، یہ آپ کا معمول ہے، میرا بھی یہ معمول ہے، روٹین ہے. اب کسی دوسرے معاملے میں میں کود پڑوں اور آپ کو پڑھانے نہ ہوں تو میں نے ظلم کیا، آپ کے ساتھ بھی، اپنے ساتھ. چاہے میں اس وقت آپ لوگوں کو چھوڑ کر کسی دو روٹے وہ میں جا کے صلح کرا دوں. مثال دیتی ہوں، کوئی طلاق تک نوبت تھی، میں کو ہائے طلاق ہو جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، میں کود پڑی جا کے، اور میرے پاس پوری گارنٹی موجود ہے کہ میں صحیح اچھا ہی تو کام کر رہی ہوں، اللہ کے نبی نے تو صلح کرانے کا اتنا اجر لکھا، لیکن یاد رکھیے کہ میں نے غلط فیصلہ کیا. ایک غلط فیصلہ ہمیں اتنی دور لے جاتا ہے ہمارے مقصد سے، ہمارے اسکیڈول سے، کہ ہم اس کا فکر نہیں کر سکتے. آپ صرف اس جملے کو رات کو سوتے وقت خود سے پوچھیں، آج معاملات میں پڑھ کے کتنی دفعہ میں نے اپنا معمول خراب کیا. اب اس کو آج کا بنا لیں بک مارک، یعنی معاملات اور معمولات میں توازن رکھنا ہے. ہم جب اپنی روٹین خراب کر کے یا اپنے فرض کے درجے کے کاموں کو چھوڑ کے نفل کی بھی نیکیاں کرتے رہے، فائدہ کوئی نہیں. فرض نماز چھوڑ دیں اور آپ بیٹھ کے قرآن ہی پڑھتے رہے، پڑھاتے ہی رہے، میں کو میں پڑھاتی رہوں، اتنوں کو دیکھو فائدہ ہو رہا ہے، ظہر کا کیا، وہ تو اثر کے ساتھ پڑھ لوں گی، تو میرا یہ فیصلہ غلط فیصلہ تھا. کہتے تھے شیر شاہ سوری، بڑا آدمی وہ ہے جو اپنا سارا وقت ضروری کاموں میں صرف کرے. عام سی بات ہے، سارا وقت ضروری کاموں میں، یعنی غیر ضروری کو زندگی سے نکال دیں. ان کا اسکیڈول آپ کے سامنے رکھتی ہوں، کس طرح سے انہوں نے 24 گھنٹے کو بانٹا ہوا تھا. ان کی ایک ڈائری ملی جس کے اندر ان کا ڈویژن آف ٹائم لکھا ہوا تھا. انہوں نے اپنے ٹائم ٹیبل کو 3 حصوں میں باندھا ہوا تھا. پہلا وقت کیا تھا ان کا، بعد از نصف آدھی رات کے بعد اٹھ جاتے تھے، یعنی جلدی جو لوگ سو جاتے ہیں پھر وہ راتوں کے آخری حصے میں اٹھ جاتے ہیں. سب سے پہلے فراغت یعنی ٹوائلٹ یوز کرنا، غسل، نوافل، دعائیں، ذکر، اذکار، وظائف، یعنی پرسنل عبادت، یہ ان کا پہلا حصہ ہوتا تھا تہجد کے وقت کا. اس کے بعد والا جو وقت تھا ان کا، رات کا یہ آخری حصہ کوئی ہوگا، مختلف محکموں کے حسابات اور امور کا جائزہ لیا کرتے تھے. آخر اتنی بڑی کنگڈم کو چلانا کوئی آسان ہے؟ ہم سے تو چھوٹا سا گھر نہیں چلتا، چھوٹا سا اسکول نہیں چلتا، چھوٹا سا کوئی کاروبار نہیں چلتا. تو وہ تو اتنا کام، تو اس وقت سارے محکموں کی جو ان کے فائلز آتی تھی اس کو چیک کرتے تھے. پھر اس کے بعد والے وقت کو اگلے دن کے جو ضروری کام لکھنے ہوتے تھے اور ذمہ داریاں تو دوسروں کو دینی ہوتی تھی، وہ نوٹ کرتے تھے. یعنی میں نے لوگوں سے کام کیسے کروانا ہے، کل کے میرے امپورٹنٹ تھنگس کیا ہے، اور میں نے کل لوگوں سے کام کیسے اور کیا کرانا ہے، یہ کرا کے پھر بالکل جو فجر سے پہلے کا وقت ہوتا تھا نا، اس وقت لکھا کرتے تھے کہ میرا کل کا ٹائم ٹیبل کیا ہوگا، آنے والے دن کے پروگرام کی ترتیب. اس کے بعد دوسرا حصہ جو ان کے اسکیڈول کا تھا، نماز فجر اور اس کے بعد دوپہر تک، یعنی اب فجر سے لے کے دوپہر تک ان کا اسکیڈول سنیے. پہلی چیز اس میں تھی وضو، بعد جماعت نماز، ذکر اور فکر، وظائف، پھر نماز اشراق، یعنی یہ جو گھنٹہ ہے یہ ان کا الگ کے لیے تھا. اس طرح مختلف ذمہ داران نے حکومت سے ملاقاتیں جو اس وقت حاضر ہوتے، یعنی ان کی میٹنگ اس وقت شروع ہو جاتی تھی، لوگوں کو انہوں نے اجازت دی ہوئی تھی کہ فجر کے بعد کے وقت میں اگر ان کو اپنے کام پہ جانا ہے، اس سے پہلے کا وقت ہے، کوئی میٹنگ کرنی، کوئی ملاقات کرنی، آج کی زبان میں آپ کہہ لیں فون کالز کرنی کرانی، تو وہ اس وقت کرتے تھے. اس کے بعد والے وقت میں لوگوں کی ضروریات معلوم کرتے اور ان کو صدقہ دیتے، یعنی غریبوں کی مدد کرنے نکلتے تھے. تمہیں کوئی ضرورت ہے آج نکلے آج یہ، اور جس کی جتنی ضرورت ہوتی اتنا اس سے صدقہ کرتے. پھر اس کے بعد کے وقت کو اب ذہن میں آ رہے نا، 10-11 بجے کا وقت ہو گیا ہوگا، لوگوں کے مقدمات کی طرف توجہ کرتے، فریادیں سنتے اور ان کی حاجتیں پوری کرتے، یعنی کورٹ چلتی تھی ان کی. اور آپ کو پتا ہے کہ جب مسلمان عروج میں تھے تو حکمران ہی اصل میں قاضی ہوا کرتے تھے، وہ خود ہی فیصلے کر لیتے تھے. بیچ میں کئی قسم کے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں جب دو چیزیں کسی ایک انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد والے وقت میں جو تقریباً 11-12 کا وقت قریب کا بنتا ہے، فوج اور اس کے ہتھیاروں اور تیاریوں کا معائنہ کرتے تھے، فوج کو کیسے کیا دینے ہیں، ویپنز کیا دینے ہیں وہ دیتے. پھر اس کے بعد کا وقت جو ہوتا تھا وہ فوج میں بھرتی ہونے والے لوگوں کے انٹرویوز کیا کرتے تھے. ہم تو سنتے بھی نہیں تھا کرے، ہم نے کہا ہے اتنا کچھ، ہم کہتے اتنے تو کام ہے کیا کریں، ممکن نہیں، پوسیبل نہیں، میرے لیے تو میرے تو یہ بس میں نہیں، ٹو مینی تھنگز. کیسے ٹو مینی تھنگز، آپ اپنے باڈی کو تو دیکھیں، 360 جوڑ کام کر رہے ہیں ایک وقت میں، دل دھڑک رہا ہے، کتنے خون کے قطرے ہمارے جسم میں ہیں، وہ حرکت میں ہیں، کتنے سیلز ہیں. ہم جو سب سے بڑا اپنا نقصان کرتے ہیں نا، وہ خود پہ رحم کھا کے کرتے ہیں. آج میں اور آپ بیٹھ کے رحم کھا لینا اپنے اوپر، چلے مجھے چھوڑے، آپ رحم کھا لینا کہ چھٹیاں ہیں لوگوں کی اور آج ہم آ کے بیٹھ گئے، ہائے کیا نصیب ہمارا، کیا کیا کریں. تو آپ دیکھیے کہ آپ کی افیشئنسی ساری کم ہو جائے گی، چھوٹے چھوٹے کام. پھر اس کے بعد جو ظہر سے جو قریب کا وقت ہوتا تھا نا، ہر روز کی آمدنی اور مالیت کو دیکھتے، یعنی اکاؤنٹس کو دیکھتے کہ کیا چل رہا ہے، کیا پیسے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کیسے ہو رہا ہے. پھر ظہر سے بالکل جو پہلے کا وقت تھا، اس دن آپ جن لوگوں کو دوسرے ملکوں میں سفیر بنا کے بھیجا ہوتا تھا نا، امبیسیڈرز، اور جو بڑے اہم لوگ ہوتے تھے ان کے ملاقاتوں میں، ان کے لوگوں میں، ان سے ملتے، یعنی بڑی ایک پروٹوکول والی آپ کے لیے میٹنگ کرتے، پھر ان کی درخواستیں سنتے اور پھر ان حکم لکھواتے. اس کے بعد پھر ان کا تیسرا اسکیڈول شروع ہوتا تھا، دوپہر کے کھانا سے لے کر پھر آخر تک کا وقت. اس میں سب سے پہلے نماز ظہر کی، پھر کھانے پر اپنے ساتھ علماء اور شیوخ کو بلاتے، یعنی کھانا بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے، تھے بچہ، لیکن اپنے پاس لوگوں کو بلاتے جو کھانے کے دوران ان سے علمی باتیں کرتے، فتوے پوچھتے، کرتے کراتے. پھر اس کے بعد کیلولہ فرماتے، دوپہر کا جو وقت ہے، اور کچھ وقت اس کے بیچ میں ذاتی کاموں کے لیے رکھتے جو بھی کسی انسان کے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد نماز عصر، باجماعت نماز ادا کرتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے. ان کا دن ختم ہو گیا عصر پہ، عصر سے لے کے عشاء تک کا وقت، اپنے گھر، بیوی، بچے، کھانا پینا. اب ذرا ہم سوچیں کیسے لوگ کام کر لیتے ہیں، ہمیں اپنے، اب ذرا اس کے ساتھ اپنے ذرا چند لوگ شیئر کریں کہ اس کیجول کو سن کر آپ کو اپنے ساتھ میچ کرتے ہوئے کیسا لگا. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ میں زیادہ بزی ہوں کہ یہ لوگ زیادہ بزی تھے. جی کون خود ہی شیئر کرنا چاہے, نہیں تو پھر مجھے کہنا پڑے گا. کچھ محسوس کیا آپ نے اس کو سن کے؟ مقصد ہے ہی کوئی نہیں تو ضائع کریں گے نا. یعنی ہماری 24 کھڑکیوں میں سے آدھی سے زیادہ خالی جاتی ہیں شام کو. جی ریشم, آپ اس کو سنتے ہوئے کیا محسوس کر رہے تھے؟ آپ نے یہ تو نہیں سوچا ہاں اصل مسئلہ یہ کہ مرد تھے نا, عورت نہیں تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, یقین کریں نہیں پتا تھا. آپ گھنٹوں کے بجائے منٹوں پہ آ جائیں, منٹس کو چھوڑ کے سیکنڈز پہ آ جائیں. بعض دفعہ حیرت ہوتی ہے کہ اتنا وقت ہے, جیسے کبھی آپ لوگوں کو بیچ میں سٹریس دیتے ہیں نا تو آپ کو تو نہیں پتا چلتا ہوگا 3-5 منٹ ہے, 5 کا کہتے ہیں 3-4 کے بعد لبیک پہ ہوتا ہے. یقین کریں ہم لوگ اگر یہاں بیٹھ کے آپ کا انتظار کر رہے تو میں اس وقت بھی سوچتی ہوں ابھی ختم ہی نہیں ہو رہا وقت, ابھی ختم ہی نہیں ہو رہا, کیونکہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے, آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ ریلیکس ہو رہے ہوتے ہیں. جی آپ کیا ہم ہوتے ہم کہتے ہیں ڈسٹریکٹ ہو گیا. جی یہ کیا ایک فوج کی بات کر رہے ہیں, قرآن ہم قرآن کیوں پڑھیں؟ لو جی ہم اتنے نیکیوں کے کام کر رہے ہیں. آپ سب نے ایک چیز فیل کی ہے کہ نہیں؟ آپ کو بتائیے برکت کس چیز کی ہے؟ سنت کے ساتھ صبح شام ہو رہی تھی. آپ یقین کریں ایک دفعہ ہم اپنی زندگی سنت پہ لے آئے, مارے باندھے خود کو, اور خاص طور پہ جن کے بچے بھی چھوٹے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ جس چیز پہ انسان کو کبھی ملال ہوتا ہے نا وہ اس پہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنا بچپن کیوں ضائع کیا, میں نے اس کی عادتیں اپنی ٹھیک کیوں نہیں کی. اگر بچپن سے آپ بچوں کو, آپ کا بچہ چھوٹا ہے, آپ کا 1 سال کا 4 کا, آپ اس کو فجر کے قریب اٹھا دیں, کریں ہمت کی. اور آپ کو پتا کہ چھوٹا بچہ اٹھتا ہے, مائیں خود اس کی گواہی دیتی ہیں, چھوٹا بچہ 40 ڈیز میں ہے, اس کے بعد وہ فجر سے پہلے یوں اٹھ جاتا ہے, تہجد پہ روئے گا, ماں کہتی لو پھر اٹھ گیا. اس میں آپ کو اٹھا رہا ہے, اس کے اندر اس کو اٹھا رہا ہے, اس وقت تک ابھی اس کی فطرت میچ کر رہی ہے اللہ کے قوانین سے. ایک دن پورا اس طرح گزارے. اگر آپ کو گھروں سے اجازت ملے اور کوئی ممکن ہو تو ہم 24 گھنٹے ایک ورک شاپ کریں, جاگنا اور سونا سنت کے مطابق کرنا چاہتے ہیں. یقین کریں میں ان کی جب یہ پڑھ رہی تھی عصر کے بعد ان کے گھر کے کام, تو میں حالانکہ ہم آپ دیکھیں ان کو پڑھنے کے بعد لگتا ہے ہماری کوئی مصروف ہے, تو مجھے تو اپنی کوئی نہیں لگ رہی. جب زیادہ وقت گھر سے میں باہر گزار کے آتی ہوں, جو بھی میرے گھر میں ہو میں اس کو وقت دینا پسند کرتی ہوں. زیادہ دیر کے لیے کہیں جانا ہوتا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں جو ساتھ ہوتے ہیں. دیکھیں ہم انسان ہیں, ہمارے دلوں میں اگر دوسروں کے لیے محبت نہیں ہوگی نا تو ہم کبھی بھی خوش نہیں رہیں گے. آپ مثال ایک عام فیملی میں کون کون ہوتا ہے گھروں میں؟ شوہر بیوی تو ہوتا ہی ہے. آپ جوائنٹ فیملی میں آپ کے پاس کوئی نند ہو سکتی ہے, کسی کے پاس کوئی دیورا نہیں ہے, کچھ آپ بالکل اپنا اسکیڈول بنائیں, ہر چیز کا اسکیڈول, کس کو ٹائم کتنا دینا ہے. اچھا آج تو صبح نکل رہی ہوں, میں نے ذرا 10 بجے آنا ہے کیونکہ آج تو پہلے کلاس ہے, پھر میٹنگ ہے, پھر موسٹ جانا ہے, پھر موسٹ سے آنا ہے. چلو ایسا کرتی ہوں 10 بجے آؤں گی تو بہت سارے سوئیں گے, آپ صبح ناشتے کا کپ چائے کا لے کے پاس بیٹھ دیں, ہم مل کے بیٹھ دیں تھوڑی دیر بات کر لیں. وہ کمی اس کو پہلے ہی لگ جائے. اور اگر آپ صبح سوتے میں گئی, اگلے بندے آپ کی نن سوتی رہی, آپ کی ساس یا کوئی بھی, آپ جب واپس آئیں تو وہ پھر سوئیں تو اگلے دن پھر آپ چلے گی وہ تو ہاں جی آپ تو اب دیکھتے ہی نہیں آپ کے کیا کریں, پڑاکو ہو گئے, پڑھنے پڑھانے والے ہو گئے. اس طرح بعض دفعہ میاؤں کو ہم اگنور کر دیتے ہیں کئی چیزوں میں. تو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کبھی کسی کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو کھانا کھلا کے آپ ٹائم دکھائیں. کسی کو صرف آپ سے بیٹھ کے باتیں کرنی ہے, آپ کہیں کہ اچھا ہم میں آ رہی ہوں ہم بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, کھانا کے کہنا سنیکس کھا لیتے ہیں, آج ہم وہ سیریل دودھ کھا لیتے ہیں, کمپنی دیں, بات کریں. انسان جو ہوتے ہیں نا بھوکے ہوتے ہیں لوگوں کے. ہم اپنوں کو پیار کی آدھا گھنٹہ آدھا آپ ہر گھر کے بندے کا ٹائم اس کے حساب سے دے دیں. چھوٹے بچے تو لیتے ہیں ٹائم, بڑے کے بھی لیتے ہیں, میاں کا بھی ٹائم سیٹ کر دیں. یقین کریں جس کو میں اکثر ایک جملہ بولتی ہوں کہ انڈیوائڈیڈ اٹینشن, انڈیوائڈیڈ مینے کہ جس کو آپ ڈیوائڈ نہ کر سکے, اٹینشن مین توجہ. آپ اپنے گھر کے ایک ایک فرد کو ایسی توجہ جس میں نہ تو آپ کا کوئی مفاد ہے, نہ کوئی مطالبہ ہے, نہ کوئی لالچ ہے, بالکل جس کو کہنا چاہیے میں اور آپ, دیٹس اٹ, چلے آئے باہر آئس کریم کھا کے آتے ہیں 5 منٹ. یقین کریں یہ آدھا گھنٹہ آپ شوہر کو دے دیں, ان اٹینڈیڈ توجہ دے دیں, اس باقی 23.5 گھنٹے آپ کو نہیں پوچھیں گے. وہ بھی تو اتنے فارغ نہیں ہے کہ ہر وقت آپ کے سر پہ سوار ہے, انہوں نے بھی کئی کام پالے ہوئے ہیں, آپ کے چھوٹے بچے ہیں. اسکول گوئنگ ہے، 5 سال کا 10 سال کا 15 کا جتنا بھی، میں کہتی 25 سال کا آپ کا بیٹا ہے، آ میرا بیٹا، اس کو لے، اس کو گود میں بٹھائے، اس کا سر ملے، ذرا اس کے بالوں کو ہلائے جلائے، کیا کرتے اس کا، کبھی ناک مروڑے، کبھی اس کے کانوں کو مروڑے، کر کے دیکھیں وہ آپ کے سامنے یقین کریں 1 سال کا بچہ بنے گا، 10 سے 15 منٹ آ میرا لڈو، چل پیچھے بھاگت پہ، ادھر آ میرے دوسرے کی باری ہے، آپ صرف یہ کر کے دیکھیں آپ دل موہ لیں گے۔ لوگ کیوں ہمارے دین سے تنگ آتے ہیں کبھی سوچا آپ نے؟ یہ دین کے خیر گھروں میں جائے گی، یہ ہماری نیکیوں کی خیر ان کے جائے گی، اس کی وجہ کہ ہم اگریسو ہو جاتے ہیں۔ میں نہیں مانتی، حالانکہ میں خود بھی عورت ہوں، لیکن میں یہ ماننے کو کبھی تیار نہیں ہوتی کہ ہمارے دین دنیا کے کاموں سے ہمارے گھر والے نہیں، اگر تو اتنا ہی بے دین ہے نا تو وہ تو معاملہ پھر کب کا ختم ہو جانا چاہیے تھا، پھر لٹکانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ جو آپ کو گھر والے نماز ہی نہیں پڑھنے دیتے، یا آپ کو نیکی میں توجہ نہیں دیتے، یا آپ کو گناہوں پہ مجبور کرتے ہیں، وہ تو پھر مس میچ تھا رشتہ، وہ تو ہونا ہی نہیں تھا چاہیے، لیکن اگر ہے تو بیلنس طریقے سے نبھائیے۔ جی ان ساری باتوں کے بعد اب آپ کیا سوچ رہی ہیں ادھر سے؟ کرن آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ اسمائل، لائٹ موڈڈ، کیسے ہیں آپ، کیسا رہا آپ کا دن؟ ہاں بچے کو پیار سے دیکھیں، آؤ میرا بچہ۔ اور مجھے سب چیزوں کے پیچھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کے اندر پہلے محبت کا سمندر ابلے، یعنی جتنا محبت دلوں کو جیتتی ہے نا نفرت نہیں جیتتی، حق مانگنے والوں کو کبھی نہیں ملے گا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی قرآن کی زندگی، آپ کے یہ اسکیجول خوشی سے چلے، ایک ڈور کٹتی ہے تو یوں بندہ گر کے پڑتا ہے کہ اللہ کی بنا، کہ روز واک کرنی آسان ہے لیکن ایک دن چھوڑ کے ایک دن کریں گے تو مشکل ہے، اور ہفتے میں ایک دن کریں کہ آج ہی ساری کر لیں، اس دن ہی ہانپ کے آ جائیں گے، ٹانگوں میں کھلیاں پڑ جائیں گی۔ کام روز کرنے آسان ہے، ہم دین کو 1 سال 2 سال پہ نہیں محیط کر سکتے، ہم اپنی نمازیں پڑھ لیں ساری کٹھی اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ابھی فارغ ہوں، میں اگلی بھی اگلے ہفتے کی نمازیں کٹھی نہ پڑھ لوں کیونکہ آگے شادی کوئی آ رہی ہے تو میں نے بزی ہونا ہے، نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو لہٰذا پلاننگ بہت خوبصورت ہونی چاہیے، ہمارے پلانز ہی اچھے ہوتے ہیں اور پلان ہی برے ہوتے ہیں۔ امریکہ میں ایک کلب ہے تو بہت وہ لوگوں کو لائف مینجمنٹ کی اسکل سکھاتے ہیں، تو انہوں نے اپنے ممبر سے ایک عہد نامہ لیا ہوا ہے، عہد نامہ سمجھتے پلس کہہ لیں جس کو، کہ جس میں چند پوائنٹس ہیں وہ بھی آپ کی سہولت کے لیے لکھاتی ہوں، ہم بھی آپ سے لے لیں گے کوئی اگر عہد نامہ، اگر آپ اس کو لے کے ہمیں نہ چھوڑ کے دے دیں کہ یہ اب آپ ہی لکھ کے رکھ لیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ گھر بھی لے کے جانا ہے، ہیں بعض اس طرح کے بھولے لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا۔ تو وہ لوگوں سے، یعنی آپ دیکھیں آپ کیسے سکھائیں، اب میں آپ کو یہ کورس کرا رہی ہوں، میں کیسے سکھاؤں جب تک آپ ساتھ ہمت نہیں کریں گے؟ دو کی کوشش ہوتی ہے تو ایک کام ہوتا ہے نا، بچہ دنیا میں آتا ہے تو ماں کی بھی کوشش ہوتی ہے، بچے کی بھی ہوتی ہے، ایک خالی ماں بھی نہیں کر سکتی کوشش اور بچہ بھی نہیں۔ تو یہ لوگوں کو جینا سکھاتے ہیں، اور یہ جتنے ملکوں میں ہم رہتے ہیں نا ویسٹرن کنٹریز، ادھر تو یقین کریں یہ پورا فن ہے، لوگ $100 ایک گھنٹے کے لیتے ہیں صرف بات سننے کے، کہ آپ کا پرابلم کیا ہے، وہ کہ میں ڈپریس رہتی ہوں، اچھا کوئی بات نہیں ہے، پھر وہ اس طرح کے ٹپس دیتے ہیں۔ تو وہ ایک کلب والوں سے جو پہلی ٹپ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ عہد کرو، یعنی اب جتنی باتیں نا یہ عہد نامہ ہے، کیا عہد نامہ؟ نمبر ایک، میں آج کے دن کو صرف آج کے طور پر استعمال کروں گا، آج کا دن صرف آج کے لیے کروں گا، اور پوری زندگی کے مسائل صرف آج ہی حل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ اتنی گولڈن سیئنگ ہے نا، اگر آپ اس کو سمجھیں، میں اپنے لفظوں میں دہرا دیتی ہوں، آج صرف آج ہی کے کام کروں گی، اپنی ساری زندگی کے اگلے مسائل پکڑ کے آج میں نہیں ڈسکس کروں گی، آج آج کے مسئلے، کل دیکھیں گے، کل جو ہوگا وہ کل کی بات ہے، سارے مسئلے میں آج نہیں حل کر سکتی، لہٰذا پہلے میں آج کے حل کر لوں۔ بعض لوگ بڑے بڑے سیمینار بلاتے ہیں، آج ہمارے ملکوں میں یہی تو ہو رہا ہے، بحثیت قومیت یہی ہو رہا ہے، بڑے بڑے مسئلے ڈسکس کرنے میں اپنے ڈیلی ڈے ٹو ڈے لائف کے مسئلے ہم حل نہیں کر پاتے۔ پھر دوسرا عہد نامے میں وہ جو پوائنٹ لکھواتے ہیں لوگوں سے وہ کیا، آج میں اپنے آپ کو خوش رکھوں گا، یعنی آپ صبح اٹھ کے اپنے آپ سے یہ عہد نامہ کریں، یہ آپ لکھ ویب سائٹ پہ لکھ کے لگائیں، یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے، یہ جو پوائنٹس آپ کو دے رہی ہوں اس سے اچھے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اس سے کم، اس میں سے کچھ نکالنا چاہے نکالیں، لیکن سب چیزیں کمٹمنٹ۔ نمبر ایک، پہلی، میں صرف آج کے لیے جیوں گی، ہاں سارے مسئلے آج ہی نہیں ڈسکس کروں گی، جو مسئلہ میرا کہتے بچی بڑی ہو رہی ہے، اس کا رشتہ ڈھونڈنا، وہ ابھی ہوئی نہیں، وہ کتنی ابھی 10 سال کی، وہ ابھی تو 2 سال رہ گئی، اس مسئلے میں میاں بیوی نے غم دل کو لگایا ہوا، اچھا ایسا کریں آپ ایکسٹرا جاب کر لیں، آپ بچی بڑی ہو رہی ہے پھر اس کی شادی کرنی ہے، چھوڑیں ان مسئلوں کو، آج میں جیئے۔ دوسری بات، میں آج اپنے آپ کو خوش رکھوں گی، آج میں نے کوئی غم نہیں پالنا، ریلیکس انجوائمنٹ کیجیے. پھر بار بار خود کو اب یاد کرائیں گی نا. آپ بچوں کو بھی یہ بات کہہ دیں کہ بیٹا آج میں نے خوش رہنا، تم بھی چلے جاؤ. اور میاں کو کہا آپ خدا کے لیے چلے جائیں، ذرا مجھے خوش رہنے دیں. نہیں، گھر میں گھر والوں کے ساتھ خوش رہنا ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. تیسرا عہد نامہ جو ہمارا اپنے آپ سے ہونا چاہیے. لوگ تو میں نے سنا قبر میں عہد نامہ رکھتے ہیں مرنے لے کے، تو یہ زندگی کے عہد نامے جو ہیں انسان کو زندگی میں خوش رکھتے ہیں. دیکھیے، خوش ہم کب رہیں گے؟ جب اللہ کی رضا کو راضی ہو جائیں گے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ دنیا ہماری مرضی کی بنے. ہمارے ساتھ رہنے والا ہر بندہ ٹیلر میڈ ہمارے ساتھ چلے، یہ نہیں ہوگا. لیکن میں نے خوش رہنا. میں یہ بات کہہ رہی ہوں تو میری نظر میں ایک خاتون ہے، یقین کریں جس کو آپ صدمے کہہ سکتے ہیں نا، دکھ، ان یوزل کنڈیشن زندگی میں کسی کو جو آ سکتی ہیں، میرا لگ 90% ساری ان کے ساتھ تھی. جس کو فی زمانہ آپ کہہ لیں کہ دکھی ترین بندہ، اور جب ہم ان کو ملتے تھے نا تو جس کو کہتے نا کہہ کہا لگا کر اس طرح ہنستی تھی نا کہ پوری چار پہیلی تھی. کہتی تھی لاؤ کھانا کھاتے ہیں، چھوڑو جو ہوگا. اتنی ماشاءاللہ صحت بھی موٹی اور تازی، اور کھانے کھلانے پلانے والی. جب بیٹھ کے ہم کبھی، ہمارے ساتھ بہت کلوز تھا ان کا، دکھ سکھ بھی ہوتا تھا. خود ہی پہلے رو رہی ہوتی تھی کوئی بات سنا کے، جب بات سنا پھر زور سے کہتا لگاتی تھی. تیسری چیز آج کے عہد نامے میں جو آپ نے لکھنی ہے کہ میں اپنے ذہن سے کوئی مفید کام کراؤں گی. آپ کہہ لیں اس کو کہ میں اپنی دماغی قوتوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کروں گی، کوئی مفید چیز سیکھوں گی یا کوئی ایسی چیز پڑھوں گی جس سے میرا ذہن ابھرے. یعنی آپ یہ کہہ لیں ذہنی کام کروں گی. ذہنی کام کرنے کا بہت بڑا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ ذہن سے غم کے لیے غصے ختم ہو جاتے ہیں. آپ ذرا کوئی بڑا ایسا کام کریں جس میں آپ کا دماغ لگتا ہے. مثلا ذہنی کام آپ کے لیے، میرے لیے، ریلیجسلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں آج 3 آیتیں یاد کروں گی قرآن کی. ہاں، آج میں 2-3 آیتیں سامنے اس بارے کی رکھ کے اس پہ غور و فکر کروں گی. یعنی کچھ وقت آپ نے مینٹل ایکٹیویٹی کو دینا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جتنا ہم جو حصہ جسم کا استعمال کرتے ہیں نا، اتنا وہاں خون جو ہے وہ تیزی سے کام کرتا ہے. تو جب بلڈ سرکولیشن بہت تیز ہوگا نا، تو آپ کا مائنڈ بھی اچھا کام کرے گا. میں نے شاید کبھی مثال کسی کو پہلے دی ہو کہ ایک ساتھی تھی میرے پاس، جب میں نے شروع کی کلاس، شروع کے دنوں کی بات ہے، پاکستان کی یہ بات ہے، تو اچھی خاصی عمر کی تھی جیسے عام عورتیں ہوتی ہیں، تو بڑی سیڈ تھی. کچھ لوگوں کو دیکھ کے چہروں سے لگتا نا یہ دکھی لوگ ہیں، اس طرح کا ان کا فیس تھا. خیر، کلاس میں آئیں، پھر انہوں نے جوائن کی، پھر بعد میں پتا چلا کہ ان کو برین ٹیومر ہے، دماغ میں رسولی ہے ان کے، اور ڈاکٹر بہت پریشان ہے. تو خیر یہ اپنے آپ کو وہاں سے ذرا نکال کے ڈپریشن کی وجہ سے کلاس میں آ گئی. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ آتی رہی. اچھا، چیزیں پہ کہ اطمینان تو قرآن پڑھنے والوں کے ویسے ہی دکھتا ہے، اللہ کی ایک خاص عنایت ہوتی ہے. تو ان کو بھی دیکھ کے بہت لگا. کچھ عرصے کے بعد پھر ایک دفعہ انہوں نے میرے سے بیٹھ کے میٹنگ گئی، تو کہنے لگی کہ میں نے آپ سے ایک بات شیئر کرنی تھی. اور وہ کیا کہ جب میں یہاں آئی تھی تو میں بالکل اپنی بیماری کے اسی سٹیج پہ تھی کہ ڈاکٹر مجھے ہر میٹنگ میں یہ کہتا تھا کہ تمہاری گلٹی جو ہے نا دماغ کی، وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور تم جب میرے پاس آتی ہو اس سے زیادہ تمہاری سائز بڑا ہوتا ہے، اور اگر اسی رفتار سے یہ رہا تو یہ خطرناک ہے. لیکن اب ڈاکٹر کے ساتھ اپائنٹمنٹ سے مجھے یہ پتا چلا، وہ کہتا ہے کہ تمہاری گلٹی بڑھ نہیں رہی، کیا وجہ، تم کیا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، بس میں نے اس طرح ایک کورس شروع کر لیا اور میں اس میں بزی ہوتی ہوں. ڈاکٹر نے کہا یہی وجہ کہ پہلے تم جب سوچتی ہو نا اپنی بیماری، تو تمہارے سارے جسم کا خون دماغ میں آتا ہے. اور یہ سچ ہے، جب ہم سوچتے ہیں نا تو ہمارا، بعض لوگ کیوں ایک دم کوئی شوق سے خبر لگتی ہے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، وہ سارا بلڈ جو ہے وہ آگے چلا جاتا ہے اور جسم کام کرنا چھوڑتا ہے. تو ڈاکٹر نے ان کو بتایا کہ پہلے آپ فارغ ذہن سے تھی نا، ہر وقت سوچتی رہتی تھی اپنے بارے میں، بیماری کے بارے میں. اب آپ سوچتی نہیں ہے تو برین کو بلڈ کم ملتا ہے، تو کم ملتا ہے تو وہ آپ کی گلٹی نہیں پڑ رہی. تو اب کہہ رہی کہ وہ ٹھہر گئی. اب وہ چیک اپ آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ ہفتے والا چیک اپ 15 دن پہ گیا، پھر مہینے پہ گیا، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب یہ ہو رہا ہے. تو میں کچھ سال پہلے امریکہ سے جب گئی تو مجھے ملی، تو کہیں گے آپ یقین کریں گے ایک بات، کیا کہتی میری گلٹی ختم ہو گئی دماغ کی. میں نے نہیں آج تک ایسا کوئی کیس سنا تھا اپنی زندگی میں کہ برین ٹیومر ہو، برین کینسر، اور وہ گلٹی ختم ہو. اتنا انہوں نے اپنے آپ کو مصروف کیا ہوا ہے الحمدللہ. میں کہتی ہوں اللہ ایسا صدقہ جاریہ ہر ایک کو بنائے. خود پڑھا, پھر اب وہ جیلوں میں کام کر رہی, پھر کلاسز لے رہی, کہیں کچھ کہیں کچھ, صبح ادھر شام ادھر پڑھتی پڑھاتی. یہ خواہش کبھی کم تھوڑی ہوتی ہے. انہوں نے اپنے آپ کو مصروف کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری دور کر دی. تو ذہن کو مصروف کام میں ڈالیں. کسی وقت کسی کے بعد آپ کا خون جلا دے, ہم کہتے ہیں نا سر سے پاؤں میں آگ لگ گئی, اللہ نہ کرے آپ کے ایسا, اور اگر ہو تو آج سے اس بات کو پلے باندھ لیں. فوراً اس وقت آپ اپنے بک شیلف میں کوئی مشکل سی کتاب اردو کی پکڑیں, کوئی علامہ اقبال کی شاعری پکڑ لیں, کوئی تفسیر کی چیز پکڑے, جو آپ کو ذرا عام دنوں میں بیٹھے, اس کو لے کے صوفے پہ بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں. یہ کر کے دیکھیں, آپ کو پتا چلے گا غم کیسے دور ہوتے ہیں. تو ذہن کو بیکار چیزوں کی بجائے کارآمد چیزوں میں لے کے آئیں. چوتھا عہد نامہ, اور وہ کیا کہ میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کروں گی, نہ کہ دوسروں کو اپنی خواہش کے مطابق ایڈجسٹ کروں. یعنی میں نے ایڈجسٹ کرنا ہے دوسروں کو اپنے مطابق, نہ کہ میں ان کے مطابق ہو جاؤں. آپ یقین کر کے دیکھیں, اس بات پہ یقین رکھیں کہ جو میں لائف سٹائل یا جو زندگی کا معاملہ میں نے پسند کر لیا ہے وہ ٹھیک ہے. میں نے آہستہ آہستہ دوسروں کو اس کے اندر لانا ہے, نہ کہ دوسروں کے رنگ میں رنگے جانا ہے. خاص طور پہ جب ہم دین پہ آتے ہیں نا, قرآن سے اور شعور سے زندگی آتی ہے, تو لوگ تو ہمیں یوں دیکھتے ہیں. میں کہتی ہوں یوں بندہ پھبک کے اوپر چلا جاتا ہے دین سے, اگر ہم اپنے آپ کو مضبوط نہ رکھے, ہلکی سی رسی ڈھیلی کریں, آپ یوں جا کے گریں گے کہ آپ کو یاد ہی نہیں آئے گا کہ آپ کل کون تھی. ایک لڑکی میرے ذہن میں آ جاتی ان باتوں کو کرتے ہوئے, کورس قرآن کا کر کے وہ امریکہ آئی شادی کے بعد, خیر ہیلپ کرنے لگ گئی وہاں آ کے, کچھ انگلش کا گروپ لینے لگی, اچھی لڑکی تھی. پھر اس کے بعد ایک دم اس نے آنا چھوڑ دیا, اور اس کے بعد کافی عرصے کے بعد ملاقات ہوئی, نہ وہ رنگ نہ وہ ڈھنگ. کسی محفل ایسی میں دیکھی کہ اپنا حال ہولیا چھپاتے ہوئے پیچھے ہو گئی, یعنی امبیرس فیل کر رہی تھی. پھر ایک موقع آیا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کے روئی, کہتی ہے مجھے اپنی سب سے بڑی غلطی کیا لگتی ہے, جب میں امریکہ آئی تھی تو میں نے اس خیال کے تحت کہ میرا شوہر خوش ہو جائے میں نے نکاب چھوڑا تھا. پاکستان میں نکاب کرتی تھی, کورس قرآن کا پورا کیا ہوا تھا اس نے. پیاری سی لڑکی, جیسے ماڈرن قسم کی شکل کی لڑکی تھی, لیکن قرآن اثر دکھاتا ہے بندے پہ, کرتا ہے خاگی. ہوتے ہوتے کہتی وہ دن تھا, آہستہ آہستہ شوہر نے میرا نکاب چھڑوایا, پھر انہوں نے مجھے اتنا پیچھے کر دیا, اور میں ان کو خوش کرنے کے خیال میں اور یہاں کے کلچر میں یہ سوچتی رہی, اچھا ابھی شروع کے دن ہے ان کو خوش کر لوں بعد میں کروں. اب وہ ذہنی مریض کیا بن گئی کہ وہ شوہر اس کو تانے دیتا ہے کہ تو قرآن پڑھ کے آئی ہوئی ہے, تو ایسی ہے تو ویسی ہے. اس طرح وہ لڑکی بالکل ڈپریشن میں چلی گئی. مجھے پتا چلا کہ وہ مریض ہو گئی ہوئی ہے. قرآن چھوڑ کے بندہ خوش نہیں رہ سکتا. آپ دنیا کے لاکھوں کمانے لگ جائیں, سارے خاندان کو خوش کریں, نہیں رہیں گے. آپ نے دوسروں کو ایڈجسٹ کروانا ہے, نہ کہ آپ نے ایڈجسٹ ہونا ہے. اور لوگوں کو یہ بات بتا دیں نا تو وہ سمجھ جاتے ہیں. بعض مرد اپنی بیویوں کے لیے کہتا ہے مجھے پتہ اس نے ماننا کوئی نہیں, تو میں اپنا مغز نہیں مارتا. دین کے معاملے میں کمٹمنٹ, میں پھر وہی بات کہوں گی, جتنی پیچھے باتیں ہوئی ہیں پہلے وہ ساری رکھیں گھر والوں کے ساتھ اچھی. دین کی اصل تصویر بنے, کوئی یہ کتابی کیڑا نہ بن جائے کہ مہمان گھر بیٹھے اور آپ کتابیں لے کے بیٹھی پڑھ رہی ہیں, اور یہ زبان کی بے قاعدگیاں تم آگے کریں گے, اس کو تمہیں ابھی جان کے ہی چھیڑ رہی کہ پہلے اندر تو ٹھیک کریں. زبانیں تمہاری بہت تیز ہو جاتی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کب بولنا ہے, کس سے بولنا ہے, کیا بات کرنی ہے کیا نہیں, یہ بات کی باتیں ہیں. لیکن اپنے آپ کو ان شاء اللہ تعالی مضبوط کرنا ہے. پھر اگلا عہد نامہ, میں اپنے ضمیر کو تین طریقوں سے استعمال کروں گی. نمبر ایک, کوئی بھلائی کا کام کروں گی آج. دوسری بات, برائی کو نہیں اپناؤں گی, یعنی کوئی برائی کا کام سامنے آئے گا تو میں اس کو نہیں کروں گی. اور تیسرا, اگر کسی نے تکلیف پہنچائی تو اس کا اظہار نہیں کروں گی. دہرا دیتی ہوں, کمٹمنٹ جو ضمیر کے متعلق ہے ہماری, وہ کیا ہے کہ کوئی نیکی کا بھلائی کا کام آج ضرور کروں گی. اب یہ بھلائی کیا ہے, سوشل ورک ہے. ہاں, امت مسلمہ تو ہے ہی, کنتم خیر امت تامرون بالمعروف, تو تامرون بالمعروف میں امر بالمعروف ہے. کوئی اچھا کام, اس کا تعلق صرف پڑھنے پڑھانے سے بھی نہیں ہوتا, کسی کو اچھی نصیحت، کوئی ایڈوائس، بندے کو نا اپنی کوالٹی کا پتہ چلتا ہے اور زندگی کا مقصد سمجھ آ جاتا ہے جب ہم دوسروں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں اور برائی نہیں اپناؤں گی. ون ہان المنکر، برائی سے روکنا ہے. اور تیسری بات ہے، اگر مجھے کسی نے تکلیف دی تو میں سہار نہیں کروں گی. یہ کیسے ہوگا؟ مثلا کوئی پریکٹیکل صورت اس کی دیکھیں، کوئی تکلیف پہنچائے، کون تکلیف پہنچاتے ہیں عموماً ہمیں؟ جن سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے. مثلا جی ادھر سے، جی آپ بہن بھائی، کوئی مثال ہے، آپ کے بہن یا بھائی نے کوئی تکلیف پہنچائی، کس قسم کی تکلیف پہنچاتے ہیں بھائی بہن؟ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہوتا کہ ساس کی کوئی بات بری لگ گئی، لگ جاتی، اچھی سونے جیسی ساس کی بھی باتیں بری لگیں گی، یاد رکھیے. اور ہیرے جیسی بہو ہے نا آپ، پھر بھی آپ کی کوئی بات بہو ساس کو بری لگے گی. مان لیجیے اس کو، میری باتوں سے لوگ دکھیں گے اور میں دوسروں کی دکھوں گی. اب آپ کو تکلیف ہوئی تو اظہار کس سے نہیں کرنا؟ شوہر سے نہیں کرنا، نہیں اس ساس سے بھی نہیں کرنا. مسئلہ کیا ہے کہ اس ساس کو بھی نہیں احساس دلانا کہ میں آپ کی اس بات سے دکھی ہوئی ہوں، جس کو ہمارے ہاں انگلش میں کہتے ہیں کل وتھ کائنڈنس، نرمی کی مار مارنا جس کو آپ کہتے ہیں. میں نے نہیں احساس دلانا کہ مجھے یہ آپ کی بات بری لگی ہے. یہ ایک قسم کا ٹیسٹ ہے. بعض حالات میں احساس دلانے سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن آپ نے بہرحال کوئی ایک بات ضرور ایسی کرنی ہے کہ کسی کی تکلیف پہ بولنا نہیں. آج اگر آپ اس بات کو پلو سے باندھ لینا، مجھے اجتماعی کاموں میں یا انفرادی زندگی کے جو کام ہیں کوئی بھی تکلیف آئے، میں نے بولنا نہیں ہے، شکایت نہیں کرنی. آپ اس کو اپنے طور پہ یہ کہہ سکتی ہیں، یقین کریں. صرف ایک دن آپ اس سوچ کے ساتھ اپنے آپ کو باندھے، میں نے شکایت نہیں کرنی. ویسے تو اس پہ ہم آگے جا کے الگ بھی بات کریں گے جہاں زبان کی باتیں آئیں گی، لیکن اس وقت ہم ڈیلی پلانر بنا رہے ہیں تو کر لیتے ہیں. تکلیف پہنچائی، اظہار نہیں کرنا. مثلا کوئی تکلیف، صبح اٹھتے کیا ہوتا ہے ذرا بولے؟ عموماً دیکھیے کہ ہم کتنا بے لگام بولتے ہیں صبح اٹھے. جی بچوں سے پہلی شکایت، اٹھتے نہیں ہیں صبح. اب آپ بچہ تو نہیں اٹھا، خیر آپ کی کوشش سے اٹھ کے چلا گیا، اب آپ کیا کریں گی؟ گاڑی میں بیٹھی صبح، آج تو بچوں نے بڑا ہی ستایا. پھر شام کو ساس کو ملیں گی، امی یہ بچے بڑا ستاتے ہیں. پھر شام کو میاں صاحب آئے، آپ کے بچوں نے تو مجھے ستا دیا. کہتی ہوں گی ایسا کبھی کبھی، اب نہیں کہنا. اندر بڑا کرنے کے لیے پہلے برتن بڑا کرنا پڑتا ہے. اچھا اس کے بعد بچے تو گھر چلے گئے، اب اس کے بعد اگلی شکایت کس سے ہوتی ہے؟ ہسبینڈ سے ہوتی ہے. مثلا عموماً ہسبینڈ سے کیا شکایت ہوتی ہے؟ ایک طرح کے گیلا تولیہ بیڈ پہ ڈال دیتے ہیں، اور یہ تو ہر ایک کو ہوگی. دھونے والے کپڑے کمرے میں پھینک دیتے ہیں، یہ بھی ہوتی ہوگی. اور کیا ہوتی ہے بھلا؟ باتھ روم میں بڑا وقت لگاتے ہیں، اشتہار لے کے آتے ہیں، پھر وہ گھر گندا کر دیتے ہیں، آپ کہہ لیں چیزیں پھیلا دیتے ہیں اور وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں. جی آپ تو آپ کو یہ بڑا گیلا ہوگا کہ سارے کام خود کر دیتے ہیں، مجھے کرتے ہی نہیں دیتے، وقت پر گھر نہیں آتے، مصروف بہت رہتے ہیں، وقت نہیں دیتے بچوں کو. اب آپ لوگ اپنے ساتھ جس کو کہتے ہیں دوپٹے میں گرا باندھ رہے ہیں، میں نے شکوہ نہیں کرنا، ڈونٹ کمپلین، لکھ لیں آپ اپنے پاس آج کے ہوم ورک میں، ایک چھوٹا سا ریمائنڈر بنا کے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنے کے لیے لگا لیں کہ ڈونٹ کمپلین، شکایت نہیں کرنی میں نے. دیکھیں ہم بعض دفعہ ایک بار کو بار بار کر کے ایک چیز سب کو سمجھ آ رہی ہے. مثال دیتی ہوں، دیکھیں بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جس چیز کا تھوڑی دیر بعد پتہ چل جانا ہے اس کو بتانے میں جلدی نہیں کرتے. یہ مجھے یہ جملہ ہمارے والد ہمیں اس طرح، چھوٹے چھوٹے تھے ہم لوگ تو بعض دفعہ بچوں کو عادت ہوتی ہے نا، میں پہلے بتاؤں گا، میں پہلے بتاؤں گی، جیسے باپ کو دیکھ کے یا گھر. تو کبھی کوئی ایسی بات جو گھر میں ہوئی ہو تو بچے تو انتظار کر رہے تھے نا کوئی نیا بندہ اس کو بتائے، تو ہم لوگوں نے ذرا کوشش کر دی نا ان کو بتانے کی. تو وہ ہمیشہ ہمیں یہ کہا کرتے تھے جس بات کا پتہ چل جانا ہو اس کے بتانے میں جلدی نہیں کرتے. یہ ہمارے لیے ڈانٹ تھی، بہت بڑی ڈانٹ تھی. اور جسے محبت ہوتی ہے نا اس کی چھوٹی سی بات بھی چپتی ہے، پھر خود کو کوسنا میں کیوں کہا، میں نے کیوں بولی، میں کیوں بولی. تو کبھی بھی ایسی باتیں جس کا اگلے کو خود پتہ ہے. مثال ہے کہ اگر ایک چیز نہیں، آنکھوں سے تو سب نے دیکھی ہے نا، سب کو دکھ رہی ہے. مثال دیتی ہوں لفٹ نہیں چل رہی، سب کو پتا لفٹ نہیں چل رہی. مثال ہے ڈور نہیں کھلا، سب کو پتا ڈور نہیں کھلا، ڈسکس کیوں کرنا، اس سے بات کر، اس سے بات کر، اس کو کیا فائدہ، اس کا کس کو ہوگا. تو میں نے کمپلین نہیں کرنا. یقین کریں کہ آپ کی پرسنالٹی اتنی حسین بن جائے گی اگر صرف آپ کمپلین نہ کرنے کو اپنی زندگی میں جگہ دیں. مشکل بہت ہوگا آپ کو یہ عمل کرنا، واللہ ہی. اس لیے کہ قوم ہونے کے ناطے ہم 90% ٹائم شکایتوں میں گزارتے ہیں. ہمارے تو محکمہ شکایات تک بنے ہوئے ہیں، اور اگر آپ کو میں ادھر مینجمنٹ والوں کو کسی ایک کو ذرا مائک دے دو نا کہ ذرا آپ بتائیں کہ آپ کو اسٹوڈینٹ سے کیا، تو میرے حال 101 کمپلینٹس ہوں گی، ٹیچر سے پوچھ لیں ان کو کمپلین ہوں گی، آپ کے ساتھیوں کو ہوں گی. تو زندگی میں اس چیز کو اپنے آپ کے ساتھ رکھیں کہ میں نے حد الوسع نہیں بولا، خاموشی سے لوگوں کو سکھائیں. بول کے کیا کیا آپ نے، وہ تو خود بہت آپ کے آنکھ کا اشارہ سمجھ کے سمجھ جائیں گے کہ ہم نے غلط کیا. زبان سے بولیں گے تو آپ بلکہ مجرم بن جائیں گے ان کی نظروں میں. پھر اس کے بعد اگلی چیز کمٹمنٹ کی، اور وہ کیا ہے، جتنا ممکن ہو سکا اتنا اچھا نظر آنے کی کوشش کروں گی. کیسے؟ نمبر ایک، ہلکی آواز میں بات کروں گی، حسن سلوک سے بات کروں گی، تلخی کے ساتھ تنقید نہیں کروں گی، اور اپنی ذات کے سوا کسی کو حکم نہیں دوں گی. میں دہرا دیتی ہوں، یہ ہے اپنی پرسنالٹی کو دوسروں کی نظروں میں خوبصورت بنانے کی ٹپ. جتنا ممکن ہو اتنا اچھا نظر آنے کی کوشش کروں گی. کیسے؟ ہلکی آواز میں بات کروں. اونچی آواز میں بات کرنے اچھے لگتے ہیں؟ کسی ایک کو آپ میں سے اچھا لگتا ہے تو چیخے آپ پہ، اونچی بھاں بھاں کرے نہیں اچھے لگتے نا. تو یہ آپ کو آزمانا پڑے گا، اور یہ بہت ضروری ہے. ہلکی آواز سے مراد نرم آواز، میٹھی آواز. حسن سلوک سے بات کرنا، مثلاً حسن سلوک کے کہ کسی کا تماشا نہ دیکھیں کہ وہ غلطی کر رہا ہے تو آپ اس کو کہ دیکھا آپ نے کیا نہیں. اچھی بات ہے، اچھے سلوک کے ساتھ نرمی کی بات کر لیں، اور تلخی کے ساتھ تنقید نہیں کرنی. ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی تنقید کرنے کی، اور آپ جتنے لیول پہ اوپر جاتے جائیں گے اتنی زیادہ ضرورت پڑے گی اس کی. لیکن آپ نے اپنے انداز میں سختی، ایک ہوتا ہے نا بات سخت ہوتی ہے، پھر دوسرے کے انداز بھی سخت ہوتا ہے، ان دونوں سے رکنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اپنی ذات کے سوا کسی کو حکم نہیں دوں گی. اب حکم نہیں دوں گی تو کام کیسے ہوں گے؟ اب اس کو فرق سمجھ لیتے ہیں. حکم دینا کیا ہوتا ہے؟ کمرہ صاف کرو، جوتے سیدھے رکھو، چلو چائے بنا کے دو، یہ کیا ہے؟ حکم دینا. اب آپ کہتے ہیں کہ حکم تو دینا کوئی نہیں تھا، تو یہ سارے کام کیسے ہوں گے؟ تو پھر آپ کیا کہیں گے، کیسے اس کو بدلیں گے بچوں کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ، جس کو بھی ہے؟ بیٹا بیگ کہاں رکھتے ہیں؟ اب بتائیے اس جملے میں بیگ صحیح رکھو اور بیگ کہاں رکھتے ہیں، کیا فرق ہے دونوں میں؟ بات تو ایک ہی ہے، لیکن آپ نے ایسے لپیٹ لپاٹ کے حکم دیے وہ فوراً پکڑ لے گا. ہاں، اسی طرح دوسری چیزوں میں بھی آپ دیکھیں، جملے جو ہوتے ہیں نا ہمارے، یہ بہت اہم ہوتے ہیں. کسی کو یہ کہنا صفائی کر دو تو آپ کیا کہیں، کیا حال ہے صفائی نہ کر لے؟ تھوکنا خود ہی کہ ہاں ہاں کر لیتے ہیں، آپ بیٹھے میں کر لیتی ہوں. ہاں، اس طرح سے. پھر اسی طرح اگلی چیز کیا ہے، میں جو بھی پروگرام بناؤں گی آج کے لیے، اگر میں اس پہ عمل نہ بھی کر سکی پھر بھی میں اگلے دن کا پروگرام بناؤں گی. ایک بہت بڑا ہم لوگوں کا مسئلہ کیا آتا ہے، بڑے شوق سے ڈائری خریدتے ہیں، تھنگس ٹو ڈو لکھیں، پتا کیا چلا کہ وہ آدھی تو کی نہیں، ہم سے کون سا عمل ہونا بناتے نہیں. آپ روز بنائیں اور روز نہ کام کریں اس پہ، نہ کریں عمل پھر بھی بنائیں، ٹھیک ہے. یہ کمٹمنٹ کریں، روز اپنا پروگرام بناؤں گی، عمل نہ بھی ہو سکا پھر بھی بناؤں گی. اگلا نقطہ لکھیے، دو جراثیموں سے خود کو پاک کروں گی. نمبر ایک، جلد بازی، اور دوسرا، فیصلہ نہ کرنا. یہ دو بہت بڑے مسئلے ہوتے ہیں ہم انسانوں کے ساتھ، یا تو ہم جلد باز ہوتے ہیں یا فیصلہ ہی نہیں کر پاتے، یا ڈیسیژن پاور نہ ہونا، یا فوراً جھٹ سے پوری بات نہیں، بات لوگ سنتے ہیں جھٹ سے پوری آگے بول دیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں بات تو پوری سن لیں، میں آپ کو یہ تو نہیں کہنے لگی تھی. تو جلد بازی بھی بعض دفعہ بہت نقصان دیتی ہے. دو بس باتیں اور نوٹ کرتے ہیں، اتنا عہد نامہ بھی کافی ہے اس سے پہلے کہ آپ اس کو نہ کرنے کی عہد کر لیں. اور وہ کیا کہ میں رات کے آخری پہر، یعنی فجر سے پہلے، جو مرضی ہے باپ کی مرضی ہے، چند سیکنڈ تک زندگی کی حقیقت کے بارے میں سوچوں گی. یعنی رات کا کوئی وقت، کوئی بھی وقت ایسا ہے، رات کو نہ کر سکے تو دن میں بھی کریں، یعنی دن رات کا کوئی وقت ایسا، 5-6 منٹ میں زندگی کی حقیقت کے بارے میں سوچوں گی. اور آخری بات، نیچر، یعنی قدرت نے جو خوبصورت چیزیں بنائی ہیں نا، میں چند منٹ تک شعور کے ساتھ اس سے لطف اندوز اٹھوں گی. کبھی پیلے پتوں کو دیکھ لیں، کبھی بادلوں کو دیکھ لیں، اور یہ وہ وقت ہونا چاہیے جو آپ کا کسی اور کے ساتھ نہ ہو. اس وقت میں آپ بالکل اپنے آپ کو رکھیں گے. اچھا تو انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ اس طرح کی کوششوں سے ہماری زندگی خوبصورت ہوگی. یہ عہد نامہ لکھ کے ابھی لگا لیں اور پھر کہہ دیں یہ میری قبر میں بھی ڈال دینا. یہ ڈال گیا قبر میں تو ہو سکتا ہے منکر نکیر کو بھی آسانی ہوگی کہ کیا کیا عہد کرتے تھے اور کیا نہیں کرتے تھے. لیکن سچ بات یہ ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو جتنا سمجھنا چاہے اتنا سمجھ سکتا ہے. جنید بغدادی ایک بزرگ تھے, کہا کرتے تھے تم ہر لمحے یہ سوچو کہ تم اللہ سے کتنے قریب ہوئے ہو اور شیطان سے کتنے دور ہوئے ہو, جنت سے کتنے قریب ہوئے اور جہنم سے کتنے دور ہوئے ہو. تو ہماری ڈائریوں کا ہر صفحہ ہمیں بول بول کر ایک بات کی خبر دیتا ہے, اور وہ کیا کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, خالق نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. ہر دن چلا گیا, کل جو تھا وہ آج نہیں, جو آج ہے وہ کل نہیں رہے گا. تو جو قومیں اپنے وقت کا صحیح حساب رکھتی ہیں نا, اللہ تعالیٰ بھی ان کو بہترین ترقی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو آرگنائز کر کے اپنی زندگی میں سے اور حاصل کر سکیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی کوئی سوال؟ ہاں جی, یہ بھی ان کا اچھا سوال ہے کہ گھر کے خط فرد کو اگر ٹائم دینا چاہیں لیکن گھر کا جو فیملی ٹائم ہے اس میں ٹی وی چل رہا ہو یا میوزک لگاؤ تو پھر آپ اس وقت ان کو کیسے ٹائم دیں, یہ مطلب ہے نا آپ کا؟ جی آپ دیکھ, یعنی آپ میوزک نہیں سننا چاہتی یا آپ ٹی وی نہیں دیکھنا چاہتی, تو آپ ایک دن کسی اچھے موقع پہ جب سب بڑے اچھے موڈ میں ہوں, کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوں آپ لوگ کبھی بھی, تو یہ بات کر لیں, شیئر کر لیں کہ ہمیں کچھ وقت ساتھ گزارنا چاہیے نا, اور اس وقت پہ ٹی وی بند ہو اور سب بیٹھ کے بات کریں, ملیں جلیں اور ان سے ان کو اس چیز کا احساس دلائیں کہ میں اس وقت آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہوں, بیٹھنا چاہتی ہوں. اصل بات جو میں آپ کو دینا چاہتی ہوں نا, کوئی ایک لائن آف ایکشن سیدھی نہیں ہے, ایک سوچ لیں, سوچ مل جاتی ہے نا میں نہیں, تو اس کے بعد آپ ہر بندے سے اپنے ٹرمز کو اس طرح سیٹل ڈاؤن کریں. مثلا آپ کچن میں امی کو ٹائم دے سکتے ہیں جب امی کا ٹائم ہے. مثال ہے گھر میں عورتیں ہیں نا, دو چار عورتیں, کوئی ماں ہے, کوئی بہن ہے, کوئی بیٹی ہے, کئی ہوتے ہیں, تو ان کو ٹائم دینے کا بیسٹ ٹائم ہے کچن میں آ جائیں, ساتھ کام کرنا شروع کر دیں, سبزی چھیل دیں, کوئی چائے بنا لی, چلے امی آپ بیٹھے میں چائے بناتی ہوں, آج ایسے ہوا آج ادھر گئے امی بیٹھے, ایسے بٹھا لیں پاس باتیں کرنے کے لیے, چلے آؤ میں برتن دھوتی ہوں تم ادھر بیٹھ جاؤ, آپ اپنی نند کو بلا لیں, اپنی بہن کو بلا لیں. عورتوں کے ساتھ اس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں. اور بعض دفعہ باپ اور بھائی جو مرد ہوتے ہیں گھر کے وہ ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ اس وقت ان کے پاس چلی جائیں, تھوڑا سا ان کی گفتگو میں شریک ہو جائیں, یعنی اگلے کے معمول کے اندر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈالیں. اور ہو سکتا ہے آپ کے جیسے ڈسٹرب ہوں تو جو آپ آدھا گھنٹہ دینے والی تھی وہ آپ پانچ منٹ میں دے کے فارغ ہو جائیں, وہ خوش ہو جائیں گے کہ انہوں نے پوچھا. اور یقین کریں کہ آپ صرف لوگوں کو ایک یہ احساس دلانا کہ میں آپ کے لیے کچھ کروں, میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں, آپ میں آپ کی کچھ ہیلپ کروں, صرف یہ نازک نرم سے جملے بولیں, تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ سے بہت زیادہ نہیں کچھ کرائیں گے. صرف ہمارا ایٹیچیوڈ اور ہمارا بیہیویئر جو ہوتا ہے نا, یہ لوگوں کو ہمارے بارے میں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے. بعض لوگ آپ دیکھیں وہ آپ کی پوری خدمت ہی کرنا چاہتے ہیں. مائیں کتنی خدمت کرتی ہیں بیٹیوں کی, ماں کو چاہتی ہے کہ میری بیٹی روٹی بنا کے مجھے کھلائے, بہت تھوڑا ہوتا ہے کبھی بیمار ہو کوئی ایسے عام حالات نہ ہو, مائیں تو ہمیشہ خدمت کر کے خوش ہوتی ہیں, لیکن اثر واضح ہے کہ ہم ان کو فیلنگ دیں. تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم واقعی ان ساری باتوں پہ قائم رہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا ٹائم مینجمنٹ کا بہت ہی خوبصورت سیشن, ہمیشہ کی طرح کتنے پتے کی باتیں ہیں نا. کچھ کمٹمنٹ کی آپ نے, عہد نامہ لکھا, کس کے ساتھ تھا یہ ہمارا عہد نامہ؟ خود سے نا. تو انشاءاللہ میں بھی بناؤں گی, آپ بھی, اور کوشش کریں گے ہم اس کو دیکھیں پھر اس پہ عمل بھی کرنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے نا. تو کیا تھا آج ہمارا, کیا تھا ٹاپک, کیا تھا مین نے سٹارٹ کہاں سے کیا؟ اپنے آپ سے، خود سے. الحمدللہ اتنا خوبصورت ہم امیزنگ، وی آل کین میک لائف ایزی اینڈ یوزفل. بالکل سب ٹھیک لکھ رہے ہیں. ہمارا کیا تھا مین چیز، کیا تھی ہماری جہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا پچھلی دفعہ؟ آپ نے ڈائری والا کیا تھا نا، ڈائری بنانے کا اسکیڈول پہ عمل کیوں نہیں ہوتا؟ اور یہ کتنی صحیح بات ہے، سب کے ساتھ یہ ہوتا ہوگا، ایسے ہی ہے نا؟ کیوں وی فیل ان اسکیڈول؟ بالکل ایسے ہوتا ہے نا. تو کیوں، کیا وجہ پتہ چلی؟ جب ہمیں وجہ پتہ ہوگی تو ہم کوشش کریں گے، پھر ہم اسکیڈول پہ عمل بھی ہوگا نا، ان چیزوں کو نکالیں. کیا جلدی سے میں نے بھی لکھے، آپ نے بھی اگر لکھے بتائیں آپ نے کیا کیا لکھا. پہلی چیز کیا تھی کہ ناممکن ٹارگیٹ بنا لیتے ہیں. یہ بہت ہی کارآمد کاموں میں وقت نہیں لگاتے، بالکل امپورٹنٹ چیز پہ اہمیت دینا. بالکل ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ بہت بڑے ہم ٹارگیٹ بنا لیتے ہیں جو ناممکن ہوتے ہیں، ٹو مینی تھنگز. اس کو کوشش کرنا ہے ٹارگیٹ اس طرح کا بنائیں جو اچیویبل ہو نا، انریلسٹک ٹارگیٹس. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر اس میں یہ کہ کمٹمنٹ میں کمی ہوتی ہے. بالکل یہ بہت بڑی، اور یقین نہیں ہوتا نا ہمیں، ہم ٹارگیٹ بنا لیتے ہیں، ڈاؤٹس ہوتے ہیں، تب تو یقین نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اسٹارٹ اگر ہم یہ کریں کہ ڈیلی ٹارگیٹ ہی نا، کہ آج میں نے یہ کرنا ہے، یہ چیز بہت کامن ہے. اگر ہم بڑا تو اتنا بنائے جو اپنے وقت کو مینج نہیں کرتے. بالکل. اور اتنا ٹارگیٹ بنائے، کوشش کریں کہ جو اچیویبل ہو، اور پھر کوشش کریں کہ اس کو اچیو بھی ایک دن میں. اور پھر اگر نہ ہو تو پھر ہمیں چھوڑ دینا چاہیے کہ ہم اب بنائیں نا اسکیڈول. یہ بھی ہوتا ہے نا، ہم ڈس ہارٹ ہو کے تھوڑے دنوں میں ہمیں چھوڑ دیتے ہیں. نہیں نا، یہ بہت اہم بات ہے کہ چھوڑنا نہیں ہے. مجھے یہ استاذہ جی کی بات بڑی اچھی لگی کہ اگر نہیں بھی آپ کا تو پھر بھی آپ ٹارگیٹ، پھر بھی آپ اسکیڈول بنائیں ضرور. اگر نہیں بھی پورا کرتے پھر بھی بنائیں. ایک دن آئے گا انشاءاللہ کہ ہم اس پہ اس کو پورا بھی ہو جائے گا ہم نے. ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ کام بھی پھر وہ کریں نیکسٹ ڈے اگین ٹرائی. بالکل ٹرائی اگین. ٹھیک ہے. پھر ہمارے دلوں میں معاملات اور معمولات میں بیلنس رکھیں. یہ بہت ہی اہم بات ہے نا. اور اس مجھے لگتا ہے کہ ہم سب گلٹی ہیں کہ اس میں ہم بیلنس نہیں رکھتے. اس میں نا کتنی چیزیں ہم پرسنل جو ہے معاملات میں پڑھ کے اپنی ڈیلی روٹین ہم خراب کر دیتے ہیں. ایسے ہوتا ہے نا، ہمارے ذہن میں اتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ کرنے والے کے مین فوکس نہیں ہو پاتے. ٹھیک. بالکل. غیر ضروری کاموں کی پرائورٹی سیٹ کرنی ہے نا ہم نے. غیر ضروری کاموں کو اپنی لائف سے نکالنا ہے. بالکل. پرائورٹی سیٹ کریں کہ کون سی چیزیں اہم ہیں. یہ بھی ہم نے پہلے بھی کیا نا، ارجنٹ ہے کچھ چیزیں، امپورٹنٹ ہیں کچھ چیزیں، جو بالکل امپورٹنٹ نہیں ہے. پرائیورٹائز کریں چیزوں کو. ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ کہ ماضی پہ نہیں روتے رہنا کہ جو ہو گیا ہو گیا بس اب، اور نہ مستقبل کا خوف. ٹھیک ہے. آج کو آج اویل کرنا ہے انشاءاللہ. اپنی خامیوں کو دور کر کے اندر اپنے زیادہ خوبیوں میں اضافہ کرنا ہے. ڈو ناٹ کرائی اوور پاسٹ. الحمد للہ کتنی ساری باتیں ہیں. اور یہ ان کا باتوں کا فائدہ تبھی ہوگا جب ہم ان کو بیچ سنگر چھوٹے چھوٹے جیسے اسٹکی نوٹس ہوتے ہیں ان پہ لکھ کے ہم وہاں لگا لیں جہاں سے ہم زیادہ وقت کام کرتے ہیں نا. آتے جاتے اس پہ نظر پڑتی رہے پوائنٹس میں ہیں چیزیں. ٹھیک ہے. تو پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. پھر وہی بات کے پیئرنگ میں ایک دوسرے کے ساتھ اس میں کریں، ایک دوسرے سے پوچھیں ہم نے بنائی کہ نہیں. پھر دیکھیں کہ ہمیں واقعی ہی فرق محسوس ہوگا اپنی چیزوں میں نا، اپنے روزمرہ کی باتوں میں. اگر ہم اسکیڈول بنا کے کریں گے کتنا، اگر سبحان اللہ ان کا سن رہے تھے شیر شاہ سوری کا جو ہے، تو مجھے تو اپنے آپ پہ شرمندگی ہو رہی تھی. ایسے ہی ہو رہا تھا نا کہ وہ کیا کیوں تھا ان کا ٹائم میں، برکت کیوں ہوتی ہے کہ سنتوں کے مطابق. جب مجھے تو لگتا ہے ہماری مین جو کمی وہ یہی کہ ہے نا، کہ ہمارے ہی تو صبح کب سٹارٹ ہوتی ہے. دیکھیں ان کی کب سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے نا، سنت کے مطابق. ہمارا جو ارلی جو ہے، ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے تو اس سے کتنا اس سے فائدہ ہے نا. ہم لوگوں کے الٹا بالکل حساب ہے، راتوں کو ہماری دیر تک ہے. اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. سنت کے مطابق کریں گے تو خود ہی وقت میں بھی برکت آ جائے گی نا انشاءاللہ. اس کے بعد عہد نامہ، آپ نے سب نے لکھے ہوں گے پوائنٹس، لکھے ہیں نا، میں جلدی سے ان کو کر کے دیتی ہوں اگر کسی کا مس ہوا ہو. ٹھیک ہے، آج کے دن کو صرف آج کے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے. ٹھیک ہے، آج میں عہد کرنا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، میں اپنے ذہن سے کوئی مفید کام کرواؤں گی. ٹھیک ہے، نمبر فور، میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی، یعنی کہ لوگوں کے مطابق نہیں، لوگوں کو کوشش کرنا ہے کہ ہم ان کو ایڈجسٹ کریں اپنے مطابق. ٹھیک ہے، رادر دین یہ کہ ہم ان کے مطابق، کس طرح، کن کاموں میں، کہ ہم ان کو خوش کرنے کے لیے یہ نہ ہو کہ ہم اپنے دین کو کمپرومائز کر دیں. ٹھیک ہے نا، اپنے ضمیر کو تین طریقوں سے، نیکی کا کام یہ دیکھیں کہ اللہ کی رضا میں راضی بالکل. ٹھیک ہے، اپنے کوئی نیکی کا کام کرنا ہے آج اپنے لیے بنا لیں کہ کوئی کسی کے لیے برا، یہی ہم نے دیکھا صبح میں بھی تھا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، صبح بھی ہم نے پڑھا نا، وہی چیز اس میں بھی آگے سبحان اللہ. اور برائی کا کوئی کام نہیں، کسی کو تکلیف پہنچائی، نو کمپلینٹ، یہ ایٹیچیوڈ ہمارا ہونا چاہیے. تو پھر یہ بالکل مین، اس کو تو بڑا بڑا کر کے کہیں لکھ لیں نا ان شاء اللہ، اور اس پہ پھر عمل بھی کریں، اور جتنا ہو سکتا اچھا نظر آنے کی کوشش کرنی ہے، اس میں بھی آگے کچھ پوائنٹ تھے. پھر اگر آج عمل نہ ہو سکتا پھر بھی روز پروگرام بناؤں گی. ٹھیک ہے، اور جلد بازی سے اور فیصلہ کرنے کی جو ہے انڈیسائیڈ نہیں ہونا، آپ نے ڈیسیژن کر کے کوئی جلدی سے. ٹھیک ہے، رات کے آخری پہر میں یہ زندگی کے بارے میں کوئی لمحے تھوڑے سے لے لیں، بیٹھے سوچیں کہ اصل میں زندگی کی حقیقت کیا ہے نا، اور پھر یہ کہ نیچر پہ آج کا لیسن ایکسیلنٹ سے بھی جاتا ہے. ایکسیلنٹ بالکل، الحمد للہ، وہی کہتے ہیں نا کہ سونے کے پانی سے لکھنے والی باتیں، ایک ایک بات، اور کوشش کریں گے انشاءاللہ. میں بھی یہ کرتی ہوں کہ آپ بھی اس عہد نامے کو ہم لکھیں گے اور پھر اس پہ عمل کرنے کی، روز اس کو ہم دیکھیں ایک دفعہ، ہے نا. It has really touched and reformation کی spirit جاگی، بالکل جگائی، بالکل بالکل. اللہ کرے کہ ہم اس پہ عمل کریں اور خود بھی اور دوسروں کو بھی پھر ہم اس کو بتائیں. ٹھیک ہے نا، آمین. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، پھر پیئرنگ میں اور گروپنگ میں بھی ایک دوسرے سے پوچھیں گے. ٹھیک ہے نا، تو جزاکم اللہ خیر. ماشاء اللہ آپ لوگوں کے مجھے پوائنٹ سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ لوگوں نے سب سے بڑے اچھے نوٹس لیے ہیں الحمد للہ. تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کے عمل کی بھی توفیق دے. تو اب آپ لوگوں کی بریک ہے نیکسٹ، ٹھیک ہے، 10 منٹس کی بریک ہے، اس میں اپنی جگہ سے اٹھیں، فریش ہو جائیں، فریش وضو کریں، ٹرائی ٹو بی گڈ. یہ آواز میں بات، ہلکی آواز میں بات کرنے کا پوائنٹ استاذہ جی، بالکل بالکل. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے سازوں کے لیے صدقہ جاری اپنائے. ٹھیک ہے نا، جزاکم اللہ خیر. ہم بریک لیں اپنی 10 منٹس کے، اس کے بعد پھر ہم اپنے تجوید کے سیشن کی طرف جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده.
باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آپ لوگوں کی بریک اوور ہو چکی ہے، جو امید ہے کہ آپ لوگ اپنے پیسز کے پاس آگے ہوں گے. لبیک تو مجھے نہیں اتنے زیادہ، جلدی سے ون ٹائپ کریں، کتنے لوگ آگے ہیں. الحمدللہ ماشاءاللہ بارک اللہ فیك. اور آپ لوگ تیار بھی ہوں گے اپنے تجوید سیشن کے لیے، آج آپ نے سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے مصحف کے ساتھ اور اپنے مائک ریڈی رکھیں. شہینا آپ روم میں ہیں، پلیز آپ ہینڈ ریز کریں، میں آپ کے لیے مائک چھوڑتی ہوں. الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں سب لوگ؟ الحمدللہ. جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. اوکے، آئی تھنک ہم نے آئی نمبر 12 سے پڑھنا ہے، سورۃ المجادلہ، رائٹ؟ آپ لوگ اپنے اپنے ہینڈ بھی ریز کر لیجیے اور مجھے ریمائنڈ کرا دیں میں ٹھیک ہوں. آئی نمبر 12 سے پڑھنا ہے نا، رائٹ؟ اوکے ٹھیک ہے، پھر ہم 12 سے ہی شروع کرتے ہیں. 28 جو سورۃ المجادلہ. اور کوشش کیا کریں کہ نا جہاں پہ ہم لوگ لیسن ختم کرتے ہیں اس سے آگے ایٹ لیسٹ 1 اور 1.5 پیج آپ پریکٹس کر کے آئے نا، کیونکہ اگر آپ ریڈ کریں تو آپ آلریڈی پہلے سے وہ پریکٹس کیا ہوا ہوا آپ نے پارٹ نا. ان شاء اللہ ٹھیک ہے، ان شاء اللہ ہم شروع کرتے ہیں. آئی نمبر 12 سے اسٹارٹ کرتے ہیں. جی فرسٹ سسٹم آئی نمبر 12 سے لے کر 14 تک پڑھیے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سورۃ المجادلہ آیت نمبر 12 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله و ويحلفون على الكذب وهم يعلمون.
جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين وياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اوور آل آپ کی ریڈنگ کافی بہتر ہے. دو جگہ کے اوپر آپ نے میجر مسٹیکس کی. دیکھیے آئی نمبر 12 میں ورڈ آ رہا ہے اذا ناجیتم الرسول فقدموا. آپ نے اس کو ناجیتم الرسول فقدموا یعنی اب رسول کو مضموم پڑھا. تو یہ ایک نوٹ ڈاؤن کر لیجیے. اور لاسٹ میں آئی نمبر 14 میں جو ورڈ ہے نا عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اس میں آپ کا جو با ہے وہ سٹرچ ہو گیا تھا. عَلَى الْكَذِبِ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. کچھ مخارج کے اوپر پریکٹس کی بھی آپ کو ضرورت ہے. جیسے ہاں آپ کا تھوڑا ویک ہے, عین اچھا ہے تو آپ ہاں کو عین کے ساتھ پریکٹس کریں. ہاں میں اصل میں تھوڑا سا زبان کو مزید سیدھا رکھنے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ ساؤنڈ اور جو ایئر ہے نا وہ رن ہو, لائک یو رن رننگ اس کے اندر آئے. جیسے یہاں پہ ورڈ تھا روحی روحیم تو آپ کا ہاں ویک آ رہا تھا. پھر اسی طرح سے ویحلفون اس میں بھی ہاں کے اندر تھوڑی ویکنیس تھی, تو ہاں کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے ابھی. پھر اسی طرح سے قوف کو پریکٹس کریں. قوف کا ہٹ بھی تھوڑا اسٹرانگ نہیں ہے, مجھے بہت اچھی طرح سے فیل نہیں ہوا کہ کیا یہ رائٹ پوزیشن پہ ہٹ ہو رہا ہے یا نہیں, لیکن چونکہ اس کے اندر تھوڑی ویکنیس ہے تو تھوڑا سا مخرج کو واچ آؤٹ کریں کہ کیا آپ ایگزیکٹلی سافٹ پیلٹ کے اوپر ٹچ کری ہے. مجھے لگ رہا تھا کہ یہ تھوڑا ہارڈ پیلٹ کی مکسنگ آ رہی ہے نا اس میں, کیونکہ اس کی ساؤنڈ اس طرح سے ہے فقو خو, ایسی ساؤنڈ ہے جس میں ہارڈ پیلٹ کی مکسنگ ہے, یعنی ہارڈ پیلٹ کے اوپر بھی ٹچ ہو رہا ہے آپ کا خوف. تو تھوڑا سا اور پیچھے جانے کی کوشش کریں. فقو فقو دیمو, آپ نے خوف کا مخرج ابھی پڑھ لیا ہے کہ ابھی نہیں پڑھا؟ کر لیا, کور کر لیا. اوکے اچھا صحیح. تو اس میں بس آپ نے تھوڑا سا اور ابھی اس کو پریکٹس کرنا ہے کہ یہ بالکل ایگزیکٹ سافٹ پیلٹ پہ ٹچ ہو. فقو فقدمو اشفقتم تقدمو اس طرح سے, ٹھیک ہے. تھوڑا سا قوف کو مزید پریکٹس میں رکھیں. پھر اسی طرح سے کہیں کہیں جو واو ہے نا آپ کا وہ ہلکا سا دب رہا تھا, جیسے آمنو نو, اب یہ تھوڑا پریسڈ ہے. یعنی آپ بما تو کمپلیٹ کریں گے لیکن اندر سے منہ کو بہت دبانا نہیں ہے. آمنو نو آمنو اس طرح کی ساؤنڈ ہوگی. اسی طرح سے ایک اور جگہ کے اوپر بھی تقدمو, یہاں پہ بھی ساؤنڈ ہے منہ تھوڑی جیسے اندر ہی منہ کے رہ گئی ہے, تھوڑا گھٹا وسا گھٹی سی ساؤنڈ آ رہی ہے. تو آپ نے اس کو اوپن رکھنا ہے اندر سے. فیل ہو رہا ہے آپ کو ڈفرنس؟ آمنو نہیں آمنو تقدمو, ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ کی ساؤنڈ یہ اوپن ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور دو کے اندر بھی جیسے قوف کا ہٹ اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے ویسے ہی جی اسی طرح سے دو کا بھی ہٹ اور اسٹرانگ کریں. جیسے ورڈ آیا تھا نا الشیطان الرجیم تو دو کو تھوڑا اسٹرانگلی ہٹ کرتے ہیں. وَأَطْهَرُ أَطْهَرُ, ٹھیک ہے. دو کو بھی اس کا بھی ہٹ اسٹرانگ رکھیں. قوف اور دو کا جو کی اسٹرینتھ ہے نا, ہٹ کی جو اسٹرینتھ ہے وہ سملر ہے کہ آپ نے مخرج کو لگا کے ہلکا سا وہاں پہ دباؤ ایڈ کرنا ہوتا ہے. بالکل سافٹلی نہیں ٹچ کرتے بلکہ ہلکا اسٹرینتھ کے ساتھ, یعنی ایک اسٹرانگ اسٹرینتھ کے ساتھ آپ اس کو ہٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے اس طرح سے. جزاک اللہ خیرہ. جی نیکسٹ سسٹر انہیں آیات کو ریپیٹ کیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر سوری میں لیٹ جوائن ہوئی تھی تو آئی مس دا پارٹ. سو آیا نمبر 12 سے 14 تک پڑھنا ہے. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجوى نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون.
جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آمين وإياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أوكي بسم الله الرحمن الرحيم. جی ماشاء اللہ اوور آل تو آپ کی ریڈنگ بہت اچھی ہے. کچھ کچھ چیزوں کو آپ کے مائنڈ کے اندر رکھنا ہے, کچھ ایسے پوائنٹس جن کو مائنڈ میں رکھیں اور ان کو پریکٹس میں رکھیں ان شاء اللہ. سب سے پہلے تو استعاذہ اور بسم اللہ میں مجھے آپ کا نا را کا مخرج بہت ویک لگا. را آپ کا یعنی ٹنگ آپ کی رول ہو جاتی ہے زیادہ اور وہ مخرج پہ ہٹ نہیں کری, تو را کو آپ نون کے ساتھ پریکٹس کریں, یعنی روح و نون کے ساتھ پریکٹس کریں کہ جیسے نون میں آپ سے آپ کی اوپر روح کے ساتھ لگتی ہے ویسے ہی رو میں بھی ٹچ ہوگی. جیسے الشیطان اسی طرح سے الرحمن الرحیم, تو رو کے مخرج کو پریکٹس میں رکھیں انشاءاللہ. پھر ناجیتم الرسول یہاں پر بھی را کا جو مخرج ہے اس کو آپ نے تھوڑا پریکٹس میں رکھنا ہے. پھر ایک جگہ کے اوپر جیسے نا آپ نے کم کے بغیر سٹاپ کر لیا تھا, تو میک شور کہ چونکہ وہاں پہ وہ جو ضمیر ہے وہ متصل ہے تو آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے. آئی تھنک یہ ورڈ تھا بین یدی نجوا, یہاں پر ہم سٹاپ نہیں کر سکتے اس طرح سے نا, پورا ورڈ پڑھ کے نجوا تم صدقات. پھر اسی طرح سے 13 میں آیا نمبر 13 میں آپ نے وہ رسول کر کے سٹاپ کیا, رائٹ؟ تھوڑی ٹائم آپ کی آواز بریک بھی ہو گئی تھی, تو وہ رسول کر کے یہاں پر سٹاپ کریں گے. را کے لیے ٹنگ سٹریٹ مطلب کہاں سے, ایکچولی اگر ہیوی را ہے پھر تو یہ کپ کی طرح بن جاتی ہے, ڈیپسٹ پارٹ اوپر چلا جاتا ہے اور ٹپ آپ کی گم لائن سے تھوڑا سا پیچھے وہ ابھرا ہوا ایک حصہ ہے اس کے اوپر ٹپ آپ کی ٹچ کرتی ہے, ٹپ اور ٹاپ ٹچ کرتی ہے. جو سینٹرل پارٹ ہے وہ ذرا کپ سا یعنی تھوڑا گہرا سا ہو جاتا ہے نا. آپ کا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ نہیں ہارڈ پیلٹ ٹچ نہیں کرتا. پیلٹ پر نہیں یہ جاتی, را کے لیے جو زبان ہے وہ پیلٹ پر نہیں جاتی. انشاءاللہ ابھی آپ جب آگے را کا مخرج پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو اوپر روف آف ماؤتھ ہے وہ تھری پارٹس میں ہے. سامنے کا جو فرنٹل تھوڑا اسٹریٹ ہے سر اباؤٹ 1 inch کہہ سکتے ہیں وہ گم ایریا ہے, پھر پیلٹ ہے ہارڈ پیلٹ ہے اور پھر سافٹ پیلٹ ہے. نون کے ساتھ اس لیے کمپیئر کرتے ہیں کیونکہ نون گمز پر ٹچ کرتا ہے, گمز کے اوپر یعنی تھوڑا سا گم لائن سے پیچھے جتنا وہ اسٹریٹ ایریا ہے نا, یا ڈوم سے پہلے آپ اوپر ٹچ کر کے فیل کریں, ڈوم سے پہلے جو اسٹریٹ ایریا ہے وہ آپ کا گم ایریا ہے.
तो नून बिल्कुल उसकी बॉर्डर लाइन पे टच करता है और रॉ भी वहीं पर टच करते हैं। रॉ टिप एंड टॉप, तो हम इसको पैलेट का एरिया यही शुमार करते हैं, गम एरिया शुमार करते हैं, ठीक है। गम के थोड़ा सा गम लाइन से थोड़ा सा पीछे जो गम एरिया है वहां पे ये टच करता है रॉ। फिर इसी तरह से थोड़ा सा सांस के अंदर भी ना एयर की सी साउंड आनी चाहिए, तो पॉट दी मू, फिर इसी तरह से टफ आई लू, फिर टू चाँ के अंदर भी ना काफी यानी जैसे एयर बिल्कुल बाहर नहीं आ रही थी, तो चाँ के ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस रखें कि जो चाँ है आपका वो स्ट्रांग हो। फिर यहाँ पर आए 13 में देखिए फ़ाइज लम, यहाँ पे आपके जाल पर कलकला हुआ, इट साउंड्स लाइक फ़ाइज लम फ़ाइज लम फ़ाइज लम, ठीक है, इसके ऊपर कलकला नहीं होगा। फिर इसी तरह से वताब अल्लाहु अलैकुम फ़ा فَأَقِيمُ آ جو ہے وہ لائٹ ہوگا، آپ کا حمزہ آلموسٹ مخرج سے نہیں تھا، تو اس کو جیسا کہ آپ نے دیکھا مخرج حمزہ کے لیے کہ ہم اس کو اسٹرانگ رکھتے ہیں، فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، صاد آپ کا سین کی طرف جا رہا تھا تو اس کو بھی تھوڑا سا اسٹرانگ رکھیں۔ پھر اس کے بعد جو ورڈ آ رہا ہے وَأَطِيعُوا، بو کے لیے ہٹ آپ کا اسٹرانگ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ان چیزوں کو تھوڑا سا مائنڈ میں رکھ کے پریکٹس کیجیے۔ جی ڈیڈ آئی مینشن آپ کے اشعیت با والے با میں نا تھوڑا غنہ بھی تھا استعاذہ والے میں، آئی ایم ناٹ شیور کہ میں مینشن کر چکی ہوں، اس میں یہ ساؤنڈ ایسی آ رہی تھی مین اشعیت بونی بونی نہیں مین اشعیت با بونی الرجیم، ٹھیک ہے، صحیح ہے، جزاک اللہ خیر۔ اوکے نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے 15 سے، آئی نمبر 15 سے لے کر 19 تک۔
آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟
السلام علیکم۔ جی سسٹرز آپ کو آواز آ رہی ہے؟ الحمد للہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، إنهم ساء ما كانوا يعملون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.
جزاك الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
آمين وياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممتاز ما شاء الله تبارك الله. جی کچھ چیزوں کو کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جنہیں آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے اور اس کے مطابق پریکٹس کریں. سب سے پہلے تو جو حرف با ہے اس کے اندر آپ کی ویکنیس ہے. آئی ناٹ شیور مخرج تو ٹھیک ہے لیکن اس میں نا کچھ صفات ایسی ہیں جس کے اندر آپ کی ابھی یعنی اس میں پریکٹس کی ضرورت ہے کہ ایک تو اس میں ہمس آ رہی ہے اور جب ہمس آ رہی ہے تو اس کا شدہ بھی ویک ہو رہا ہے یعنی اس کے اندر اسٹرینتھ ہے اسٹرانگ ہٹ ہے وداؤٹ ایئر. تو اگر آپ اسٹرانگلی ٹچ نہیں کریں یعنی تو یہ بہت ویک ٹچ ہے جس کی وجہ سے ایئر آ رہی ہے. وہ جیسے دال کے لیے ہٹ کریے نا دا دا دال آپ کا اچھا اسٹرانگ ہٹ تھا شدت تھی اس میں ویسے ہی با کے لیے ہٹ کریں. الشیطان الرجیم حزب الشیطان ٹھیک ہے با کے اوپر تھوڑی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اسی طرح سے آئی نمبر 16 میں جو ورڈ آ رہا تھا اتخذوا یہاں پہ نا خو اس کو اور ہیوی کرنے کی ضرورت ہے اور جب ہم اسے ہیوی کریں گے تو میک شور کہ آپ کا زال افیکٹ نہ ہو. زو زو وو یوں نہیں اتخذوا اتخذوا ٹھیک ہے. اوکے اس کے بعد 16 میں جیسے آپ نے اینڈ کیا موہین موہین یہاں پہ تھوڑا سا مجھے موہین غنا جاتا ہوا فیل ہو رہا تھا تو میک شیور کہ اس میں غنا نہ ہو. پھر 17 میں جو ورڈ آ رہا ہے لن تو غنیا غین کے اوپر کلکلا نہیں ہوگا اس کو آپ نے بالکل بھی نہ ہلانا نہیں ہے ہلنے نہیں دینا. اسی طرح سے 17 میں جو ورڈ آ رہا ہے اصحاب النار را کو ہیوی کر کے اسٹاپ کریں گے. مجھے لگا کہ یہ لائٹ آپ نے اسٹاپ کی ہے. کہیں کہیں مجھے تھوڑا سا ایسے فیل ہو رہا تھا کہ آپ کے ہاں میں نا ایسا ہو رہا ہے کہ جو آواز حلق سے ساری انیشیٹ ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری منہ سے باہر نہیں آ رہی. کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے سم پارٹ آف دا ساؤنڈ از اسٹل ان سائڈ دی ماؤتھ. تو اس میں آپ نے تھوڑا پریکٹس کرنا ہے کہ ہاں کے لیے اچھا سا باہر کی طرف پوش کریں ساری ساؤنڈ کو. جیسے وَيَحْسَبُونَ يَحْلِفُونَ تو کہیں کہیں مجھے نا ہاں کے اندر لگتا تھا کہ کچھ ابھی کمی سی رہ گئی ہے شاید ساری جو آواز ہے وہ پوری طرح سے باہر نہیں نکلی. تو چیک کریں اپنے پارٹ آف ٹنگ کو کہ وہ اوپر نہ اٹھا ہوا ہو ٹھیک ہے. جو زبان کا حصہ ہے وہ آپ کا اوپر نہیں اٹھا ہوا ہونا چاہیے. ایک اور چیز جس کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور وہ یہ کہ لاسٹ میں جو آپ نے اسٹاپ کیا نا ہوم الخاسرون آئی تھنک بریتھ لیس ہو رہی تھی آپ اور آپ نے اس کو ٹو کے ساتھ اسٹاپ کر دیا جبکہ آپ نے باقی پیچھے جتنے بھی اسٹاپ کیے نا عارف کے یعنی جتنے بھی مدود کے آخر میں اسٹاپ کیے ہیں وہ سب فور تھے. تو یہاں پہ پھر آپ کا ردم ٹوٹ گیا نا. آپ نے اگر شروع سے فور سے اسٹاپ کیا ہوا تو آپ یہاں پر بھی فور سے ہی اسٹاپ کریں گے اور اگر آپ پیچھے سے ٹو رکھ رہے ہیں تو پھر آپ یعنی مد عارف کے اندر کنسسٹنسی ہونی چاہیے کہ اگر آپ اس کو ایک دفعہ فور کرے ہیں تو آپ نے سارا ٹائم اس کو فور میں رکھنا ہے اور اگر آپ اس کو ایک دفعہ ٹو کرے ہیں تو پھر آپ نے اس کو پوری ریڈنگ میں ٹو رکھنا ہے ٹھیک ہے. تو جی یہاں پر تھوڑا سا یہ ایشو ہو گیا تھا تو یہ مجھے مد میں لگا. باقی ماشاء اللہ اوور آل آپ کی بہت اچھی ریڈنگ ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ جزاک اللہ خیرا. جی ان شاء اللہ نیکسٹ سسٹر آپ اسی انہیں آیات کو ریپیٹ کیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ایم سوری آئی تھاٹ میرے سے پہلے کوئی تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب محين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا. کتنا شاباش وبارک اللہ. اوکے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ایک جو بہت جنرلی مجھے فیل ہو رہا تھا وہ یہ کہ جو اینڈنگ ہے نا آپ کی ان میں تھوڑا غنہ جا رہا ہے. کہیں کہیں آپ کی ریڈنگ میں غنہ تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے تو اس کو تھوڑا واچ آؤٹ کریں. جیسے یعملون نہیں یعملون لو کر کے لو نہیں اندر ساؤنڈ نہیں لے کر جانی. پھر اسی طرح سے خالدون خالدون تو یہاں پہ بھی جو ہے آپ کی دو اندر کی طرف ساؤنڈ نہیں جانی چاہیے. خالدون پھر اسی طرح سے کہیں نا کم اور اس طرح کے جو لیٹرز تھے ہوم ان میں بھی آپ کا غنہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہو رہا تھا. جیسے یہ ورڈ تھا کما یحلفون لکم تو لکم کی ساؤنڈ آ رہی تھی کم کی کرو کی نہیں تو کاف بما کرو آپ نے اس کو باہر کی طرف پوش کرنا ہے. یحلفون لکم لکم کاف کی ساؤنڈ پیور آئے گی. پھر انہم ہا پیور کیجیے اس میں بھی غنہ نہیں ہونا چاہیے کہیں پر بھی. اموالہم اولادہم دیکھیے ہا کو اسٹرانگ رکھیں. پھر اسی طرح سے 17 میں جو ورڈ ہے اناؤ اسے ہیوی کر کے اسٹاپ کریں گے روا کو. تغنیا لن تغنیا یہاں پہ آپ کا غین ہل رہا تھا کلکلا نہیں کریں گے غین کے اوپر تو یوں نہیں. تو اگر آپ قاف پڑھ چکے تین تو آپ غین پڑھ چکے ہیں تو غین کے کامن ایررز میں ہم نے دیکھا تھا نا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو گارگلز کے ساتھ پریکٹس کریں کہ جیسے آپ گارگلز کرتے ہیں نا تو گارگلز میں ایکچولی ہم رن کرتے ہیں ساؤنڈ کو تو آپ گارگلز لٹرلی آپ گارگلز کریں یا آپ پریٹینڈ کریں کہ آپ گارگلز کریں تو آپ سینس کریں کہ ساؤنڈ کو کیسے رن کرنا ہے. پھر اسی طرح سے ہاں آپ کا کہیں کہیں ویک آ رہا تھا جیسے حزب الشیطان آئی گیس کسرا کے ساتھ یہ بہت ویک ہے اس کو بھی پریکٹس کی ضرورت ہے ہاں کسرا کو کہ یہ بالکل حزب کی طرف سامنے جا رہی تھی. حزب الشیطان اینڈ دین ادا ابن حزب الشیطان ان دونوں ورڈز میں ہاں تھوڑا ویک تھا. باقی جیسے فیحلفون یحلفون اس کو بھی مزید پریکٹس رکھیے, مگر اٹ واز بیٹر, یہ بہتر تھا بہ نسبت ہا کسرا سے. ٹھیک ہے, پھر ایک ورڈ تھا ذک رو, اس میں بھی نا ذک آپ کا سانس تھوڑا ویک آ رہا تھا, ذک پہلے اسٹرانگ ہٹ کریں گے آواز ختم ہو جائے گی, ذک اور پھر آپ نے ایئر بلو کرنی ہے, ذک رو ذک رو اس طرح سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ان شاء اللہ ہم اس کو یہیں تک رکھتے ہیں, ان شاء اللہ پھر اس کو نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو کریں گے. انشاء اللہ بارکم اللہ فیکم, آمین علیکم, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, جزاک اللہ خیر کے فیس و شہنا اور باقی تمام سب آپ سب کی پارٹیسپیشن بھی بہت کروشل اور بہت اچھی تھی الحمد للہ, اٹ از ویری نائس, تو بہت اچھے طریقے سے آپ سب سیکھ رہے ہیں نا. یس جی الحمد للہ ٹھیک ہے, تو ان شاء اللہ پھر یہ کہ ہم اپنا نیکسٹ سیشن اسٹارٹ کریں, سب ریڈی ہے پھر ابھی اس کے لیے. یس تو ان شاء اللہ ہم شروع کرتے ہیں اپنا نیکسٹ معلم معلم بنے کا سفر ہے ہمارا. ٹھیک ہے تو ان شاء اللہ اس کو اسٹارٹ کریں گے, آپ لوگ سب ریڈی ہوں گے, تو جزاکم اللہ خیر کثیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
ٹاپک نمبر 12 ہے شاگردوں کے لیے دعا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی عمل ہمیں ملتا ہے کہ آپ اپنے شاگردوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے, کبھی خود سے کرتے, کبھی کوئی فرمائش کر دیتا تو اس کی فرمائش پر بھی دعا کر دیتے تھے. آپ سوچیے کیسی خوشی ہوتی ہوگی, ایک تو نبی, پھر نبی بمثل باپ, پھر استاد, اور پھر ایسی دعائیں جن کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو. تو ایک دعا ابن عباس کو ملی تھی, کتاب کے علم کی دعا, امام بخاری اس کو نقل کرتے ہیں, کہتے دمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہم علمہ الکتاب, رسول اللہ نے مجھے سینے سے لگایا اور کہا ہے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما, اور یہاں کتاب سے مراد قرآن پاک ہے. اسی سے آپ دیکھیں کہ ان کا سینہ کتنا کھل گیا, یہ اللہ کی شان ہے. اور ہم نے تو ان کو نہیں دیکھا, لیکن خواب میں ایک موقع پہ اللہ ہی کا حکم سے خواب آتا ہے, تو ایسے جیسے میں نے کوئی استخارہ کیا تو اس کے بعد میں نے ایک شخص کو دیکھا, اور کچھ بھی تھا اس کا معاملہ, لیکن نابینا تھے وہ شخص نہ کوئی, تو میرے دروازے پہ ہیں اور اس طرح ہم تھوڑی بات کرتے ہیں. پھر جب وہ وہاں سے جاتے ہیں تو جیسے مجھے آواز آتی کہ کوئی کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہی کون تھے, تو کوئی کہتا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تھے نا. اور پھر میں نے اس خواب کے بعد یہ بات پڑھی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں نابینا ہو چکے تھے. آج بھی میں ان کے بات کرتی ہوں تو میرے ذہن میں بالکل حال حلیہ آ جاتا ہے کہ کیسے ان کو اللہ نے قرآن کا فہم دیا, اور قرآن کو کیسے یہ انٹرپریٹ کرتے تھے. آج بھی ان کی ترجمان القرآن کے نام پہ تفسیر موجود ہے, دیسی کرپی بک ہے, اور اس میں ان کی بالکل ساری تفسیر سے ریلیونٹ چیزیں جمع ہیں. اللہ جس کو قرآن کو فہم دے دے دل کھل جاتا ہے. اور میں سوچتی ہوں کہ قرآن پڑھنے سے زیادہ دل کھلنے سے آتا ہے. ایک آیت آپ ایک دفعہ پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے, دوبارہ پڑھاتے ہیں, ایک موقع پہ پڑھاتے ہیں دل کھل جاتا ہے. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو خود بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. آپ جتنی مرضی تیاری کر لیں, زبان پہ وہی آتے جو اللہ چاہتا ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ قرآن کے لیے کسی کا سینہ کھل جائے اور پھر ساتھ اس کو اللہ کے نبی کی دعا مل جائے, تو واقعی ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, اور اللہ ذو الفضل العظیم, اللہ تعالیٰ صاحب فضل ہے, اللہ کی شان اپنے فضل سے اپنی رحمت سے سینہ کھول دے, اس سے بڑی کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. اسی طرح ایک موقع پہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی پیاری دعا دی, آئیے دیکھتے ہیں, اور مجھے تو ان دعاؤں کو پڑھتے ہوئے رشک آ رہا ہے. شکر اللہ کا ہم راضی ہیں, اللہ نے ہمیں جس دور میں پیدا کیا, کیا بڑی بات ہے اس دور میں پیدا ہوتے اور ایمان سے ہی محروم ہوتے ہیں, لیکن بہرحال رشک تو کیا ہی جا سکتا ہے ان لوگوں پہ جن کو اتنی پیاری دعائیں اپنے نبی سے ملی اور کس طریقے سے انہوں نے ان گاؤں سے پھر فائدہ بھی اٹھایا. دیکھتے ہیں امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کنت ادعو امی الی الاسلام وہی مشرکہ فدعوتها یوما فاسمعتنی فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کرہو فاتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی قلت یا رسول اللہ انی کنت ادعو امی الی الاسلام فتاب علی فدعوتها الیوم فاسمعتنی فیکا ما کرہو فد اللہ یحیی ام ابی ہریرہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں سے یہ دعا کے الفاظ ہیں اللہم اہدی ام ابی ہریرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی. پھر اس کا ہم خلاصہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں اپنی مشرقہ ماں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا رہا. ایک دن میں نے انہیں دعوت دی تو انہوں نے رسول اللہ کے بارے میں وہی بات کہی جو مجھے ناگوار تھی. میں روتے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ یقیناً میں اپنی والدہ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیا کرتا تھا اور وہ انکار کرتی تھی. آج میں نے انہیں دعوت دی تو انہوں نے میرے سامنے آپ کے متعلق وہ بات کہی جو مجھے ناپسند ہے. لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما دے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما دیجئے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیک شگون لیتے ہوئے وہاں سے نکلا. جب میں گھر کے دروازے کے قریب پہنچا تو وہ بند تھا. میری والدہ نے میرے قدموں کی چاپ سنی تو کہا ابو ہریرہ اپنی جگہ پر ہی رہو. میں نے پانی کے گرنے کی آواز سنی. انہوں نے غسل کیا, اپنی قمیض پہنی اور جلدی میں دوپٹہ اوڑھے بغیر دروازہ کھولا. پھر کہنے لگی اے ابو ہریرہ میں گواہی دیتی ہوں کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ تعالیٰ اور گواہی دیتی ہوں کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. انہوں نے بیان کیا میں رسول اللہ کی طرف واپس پلٹا اور میں خوشی سے روتا ہوا آپ کی خدمت میں پہنچا. انہوں نے بیان کیا, میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا ہے اور ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرمائی. رسول اللہ نے حمد و ثنا بیان کی اور بہترین بات فرمائی. انہوں نے بیان کیا, میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھے اور میری والدہ کو اپنے مومن بندوں کا محبوب بنا دیں اور انہیں ہمارا محبوب بنا دیں. دیکھیں ان کی دعا کتنی خوبصورت تھی کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کا محبوب اور بندوں کا محبوب بنا دیں. انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ اللہم حبب عبیدک حاذا. اے اللہ اپنے اس اپنے چھوٹے سے بندے یعنی ابو ہریرہ اور ان کی ماں کو اپنے مومن بندوں کا محبوب بنا دیجئے اور مومنوں کا ان کا محبوب بنا دیجئے. سوچئے ذرا ہے کیسے خوبصورت طریقے سے دعا مانگی کہ ماں کو اپنے مومن بندوں کا یعنی نفاسق نہ ہم سے محبت کرے. ہم کیا کہتے ہیں سب ہم سے پیار کریں, سب کریں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی کیونکہ سب کا پیار لینے کے لیے ہم بھی بہت کچھ گڑبڑ کر سکتے ہیں. سب نہ کریں بلکہ مومن بندے کریں اور مومنوں سے ان کو محبت ہو. اب پیدا والا کوئی مومن ایسا نہیں جو میرے بارے میں سنے یا مجھے دیکھے مگر وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے. کیسے کیا پتہ چلا کہ محبت کی بھی دعا کی جا سکتی ہے. پھر اس شاگرد کے ساتھ اس کی ماں کی بھی دعا کی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور ان کو اتنا یقین تھا اس دعا کی قبولیت کا کہ اب میرے سے محبت ہر ایک کرے گا اور میری ماں کے ساتھ بھی محبت کرے گا. اور آپ دیکھیں کہ یہ دعائیں لینے کا ایک بڑا چھوٹا سا انداز ہوتا ہے, بڑی یونیک قسم کی دعا مانگی اللہ کے نبی کے اس پیارے ساتھی نے. اور پھر یہ آپ قیامت تک کے لیے آپ دیکھیے کہ سارے مومنوں کی محبتیں اور ان کی دعاؤں میں یہ اور ان کی ماں جو ہے وہ شامل ہوتے جائیں گے. جابر رضی اللہ عنہ کے لیے 25 مرتبہ استغفار. امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت جابر سے روایت نقل کی. انہوں نے بیان کیا استغفر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ البعیر 25 مرہ. رسول اللہ نے اونٹ والی رات میرے لیے 25 مرتبہ استغفار کی. اس حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگرد کے لیے ایک ہی رات میں 25 بار استغفار کی. اونٹ والی رات سے مراد وہ رات ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران حضرت جابر سے اونٹ خریدا تھا. ایک تفصیلی واقعہ ہے. تو یہاں ہمارا ٹاپک ہے 25 بار استغفار کا. ہم لوگوں کی غلطیوں اور ان کے گناہوں کا اظہار تو بہت کرتے ہیں. دعا کر کے دیکھیے. شاید اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو کھول دے. جابر کے باغ کے لیے دعائے برکت. امام بخاری نے حضرت جابر سے یہ روایت نقل کی. انہوں نے اپنے شاگرد کو بتلایا ان اباہ قتل یوم احد شہیدا وعلیہ دین فاشتد الغرماء فی حقوقہم فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسالہم ان یقبلوا التمر خائطی فیحلوا ابی فابوا فلم یؤتہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم حائطی وقالا سنغدو علیک فغدا علینا حین اسبح فطاف فی النخل ودا فی ثمرها بالبرکت فجددتها فقدیتهم وبقی لنا من تمرها. یقیناً ان کے باپ غزوہ احد میں شہید کیے گئے اور ان کے ذمہ قرض تھا. قرض خواہوں نے اپنے حقوق طلب کرنے میں سختی کی. میں اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان سے سفارش کی کہ وہ میرے باغ کا پھل لے کر میرے باپ کے ذمے اپنے باقی حقوق سے دستبردار ہو جائے. لیکن وہ نہ مانے تو رسول اللہ نے انہیں میرا باغ نہ دیا اور فرمایا ہم کل تمہارے پاس آئیں گے. دوسرے دن صبح کے وقت آپ ہمارے ہاں تشریف لائے. آپ نے کھجوروں کے درمیان چکر لگایا اور اس کے پھل میں برکت کی دعا کی. میں نے اس باغ کے پھل کو کاٹا, ان کا قرضہ ادا کیا اور ہمارے بھی لیے اس کی کھجوریں بچ گئی. تو مصیبت میں پھنسے ہوئے شاگرد کے لیے استاد کی دعائیں, اور اللہ نے ایسے قبول کیا کہ قرض بھی دور ہو گئے اور غیر متوقع قسم کی آسانیاں بھی پیدا ہو گئیں. حضرت انس کے لیے کثرت اور دعا کی برکت. امام مسلم نے حضرت انس سے نقل کیا اور ام سلمہ سے انہوں نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ خادمک انس ود اللہ لہ فقال اکثر ما لہ وولدہ وبارک لہ فیما آتیتہ. یا رسول اللہ اپنے خادم انس کے لیے دعا فرمائے. آپ نے کہا اللہ اس کے مال اور اولاد کو زیادہ کیجیے اور آپ نے جو کچھ اس کو عطا فرمایا اس کے لیے اس میں برکت عطا فرمائیے. اس حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کے لیے دعا فرمائی اور کبھی فرمائش پر اور کبھی بغیر فرمائش کے, اور حضرت انس نے تو اتنی دعائیں لی کہ سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابہ کرام میں سے تھے. 100 سال کے قریب عمر پائی اور جب فوت ہوئے تو ان کی نسل میں تقریباً 100 حافظ قرآن تھے بیٹوں اور پوتوں میں سے. تو یہ تھی وہ دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اور آپ کی زبان سے نکلی اپنے شاگردوں کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم ایسے کام کریں کہ ہمارے استاد ہمارے لیے دعائیں کریں, ہم ان سے کہیں نہ کہیں لیکن ان کی دعاؤں میں ہم حصے دار بن جائیں. ٹاپک نمبر 13 گفتگو میں وضاحت اور ٹھہراؤ, اس کو دیکھیں گے پیج نمبر ہے 151 بک کا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کیسی ہوتی تھی. آپ تیز تیز نہ بولتے تھے بلکہ آپ کی گفتگو میں اس قدر ٹھہراؤ اور وضاحت ہوتی کہ ہر سننے والا اس کو خوب اچھی طرح سمجھ سکتا تھا. ہم اپنا پہلے جائزہ لیں, ہم کیسے بولتے ہیں. یہ وہ بولنا نہیں ہے کہ جو ہم کسی کے سامنے ذرا 5-10 منٹ کے لیے بول رہے ہوتے ہیں, یا جب کوئی ہمیں مائک دیتا ہے, یا ہم کسی میٹنگ میں ہوتے ہیں, یا کوئی ہمارے سامنے کوئی بڑا پڑھا لکھا جاتا ہے. میں اس بولنے کو سوچ رہی ہوں اور پوچھ رہی ہوں کہ جو ہمارا سارا دن ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے. ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے. تیز تیز بولنا. اب دیکھیں کہ گفتگو کیسی ہونی تھی. اس کو علامہ اقبال کا وہ شعر مجھے بڑا پیارا لگتا ہے کہ نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو, رزم ہو کہ وزم ہو پاک دلو پاک جو. ٹھہرے ہوئے پانی کا تصور آتا ہے گفتگو کے ساتھ. ہمارے یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا, یہ دوسروں کے کانوں پہ پڑتے ہیں. آپ ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر ایک پتھر پھینکیں گے نا, تھوڑی دیر لہریں اٹھیں گی. ہمارے الفاظ بھی دوسروں کی سوچوں میں اتیاش پیدا کرتے ہیں. تو اپنی گفتگو میں ہم سب کو ٹھہراؤ لانا چاہیے. ٹھہراؤ کا مطلب مردگی نہیں ہے کہ بات ہی نہ نکلے, کیا حال ہے, کیا کرتے ہیں, یہ بھی انداز درست نہیں ہوتا. جمی بھی بات اور ٹھہری بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال خلیہ جب آپ کو بتایا گیا تھا تو اس میں اللہ کے نبی کے بولنے کا انداز بھی بتایا گیا تھا. من من بھی نہیں کرتے تھے, وہ تیز بھی نہیں بولتے تھے. اور ہم کریکٹر بلڈنگ میں پورا ایک ٹاپک کر چکے ہیں, دوبارہ سن لے اگر کسی کو وہ بھول گیا کہ گفتگو کیسی ہونی چاہیے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم چند مثالیں دیکھیں گے. پہلی حدیث حدیث جابر ہے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی, بیان کرتے ہیں, آپ بھی پڑھیں گے ساتھ. کان فی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان
ترسیلن
او ترسیلن
او ترسیلن.
رسول اللہ کی گفتار میں ترتیل یا ترسیل تھی. ترتیل کس کو کہتے ہیں؟ یہ روٹ کہاں استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں؟ رات عالم اس کا روٹ ہے. سورۃ المزمل میں کیا لکھا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ. رَتَّلَ سے ہے یہ لفظ. اور ترسیل کے روٹ میں کیا ہوگا؟ رَسِيلَ رَسَلَ رسالت بھی اسی سے پہنچانا. جیسے پیکجز ایک جگہ سے دوسری جگہ ارسال کیے جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی کی گفتگو میں ترتیل کیا؟ یعنی بہت سمیٹریکل تھی، سموتھ تھی. سموتھ کے معنوں میں تو ترتیل. اور ترسیل کیا؟ کہ اگلے کو بات پہنچ جاتی تھی. امام طیبی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ قرت کی ترتیل سے مراد 1 2 3 کر سکتے ہیں آپ لوگ اوپر لکھنا چاہیں. نمبر 1 ٹھہراؤ، کہ آپ کی گفتگو میں ٹھہراؤ تھا. دوسرا توقف. اب اس کو آپ کیسے بولیں گے؟ توقف واو بھی نہیں ہے اصل میں، اس کے اوپر حمزہ ہوتی ہے. توقف اس کا روٹ کیا ہوگا؟ واو قافہ. اس سے کیا لفظ آتا ہے اردو میں؟ وقفہ. یعنی ایک بات کے بعد دوسری. یہ نہیں کہ وہ ٹرین کی طرح، گاڑی کی طرح بندے کی گفتگو شروع ہو جائے، بلکہ وقفہ ہوتا تھا ایک جملے سے دوسرے میں. اور حروف و حرکات کا خوب واضح کرنا ہے. اسی طرح ملا علی قاری اس پر لکھتے ہیں کہ ارسال جو تھا وہ کیا تھا؟ کہ بے شک اس سے مراد ہے کہ آپ حروف کو بولتے وقت جلدی نہ کرتے، بلکہ ان کے دوران توقف فرماتے اور عمدگی سے بیان فرماتے، کہ ان کے مخارج اور صفات نکھر کر سامنے آتے، اور ان کی حرکات و سکنات. حرکات تو عام لفظ، سکنات کا روٹ کیا ہوگا؟ سین کاف نون. سکنات سکون، سکنات یعنی یہ باڈی لینگویج کے معنوں میں. ان کی حرکات و سکنات واضح ہو جاتی. جابر کے بیان کا مقصد آپ کی گفتگو میں جلد بازی کی نفی اور ٹھہراؤ کو ثابت کرنا تھا. خلاصہ کیا نکلا؟ کہ آپ کی گفتگو میں جلد بازی کا رنگ نہیں دکھتا تھا اور ٹھہراؤ کا. آپ ذرا اپنے اوپر لے کے بتائیں کہ آپ کہیں جا رہے ہیں، گھر سے نکلنے کے وقت عموماً آپ کی گفتگو کیسی ہوتی ہے؟ کئی لوگوں کو اپنے میسج بھی دینے ہیں، بچوں کو سوتوں کو بھی اٹھانا ہے، میاں کو بھی کہنا ہے کھانا ادھر رکھا، چابی ادھر رکھی ہے، اور جن کو ساتھ لینا ہے ان کو بھی کہنا ہے اٹھے. اب اس پہ اپنے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جب کبھی جلدی میں یہاں سے جا رہی ہیں، یا آپ گھر سے آ رہی ہیں، یا جب بھی، خاص طور پہ اس وقت آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی اس طرح سے جلدی جلدی نہیں بولتے تھے، ٹھیک ہے؟ جب بھی کوئی مشکل وقت ہے نا، جب ہم جلدی میں ہوتے ہیں، اور ہم اکثر ہی جلدی میں ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹھہر ٹھہر کے بولتے تھے. ٹھہراؤ ہونا چاہیے. اگلی حدیث حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا ہے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کی، کہتے ہیں کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلامن فصلن یفہمہ کل من سمعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار جدا جدا ہوتی تھی اور ہر سننے والا اس کو سمجھتا تھا. حضرت عائشہ کی ہی ایک اور روایت ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحدث لو ادہ العاد لأحصاہ. یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گفتگو فرماتے کہ اگر کوئی شمار کرنے والا ان الفاظ کو گننا چاہتا تو گن سکتا تھا. ہمارے کو گن سکتا ہے؟ مشکل ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لو ادہ العاد لأحصاہ کی شرح میں لکھا کہ اگر کوئی آپ کے الفاظ، مفردات اور حروف کو شمار کرنا چاہتا تو اس کے لیے آپ کے بولے ہوئے آخری حرف تک کو گننا ممکن تھا. مقصد یہ ہے کہ آپ کی گفتگو میں بہت ہی ٹھہراؤ اور سمجھانے کی کوشش ہوتی. ایک اور روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یقن یسرد الحدیث کسردکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح جلدی جلدی گفتگو نہ فرماتے تھے. اس سے مراد ہے کہ آپ تسلسل سے اس طرح بے تکان یعنی بے تکا نہ بولتے تھے کہ سننے والے کو التباس ہو. التباس کا روٹ کیا ہوگا؟ لام با سین. کیا ہوتا ہے التباس؟ للبسنا کا لفظ آتا ہے قرآن پاک میں. سورت علی نام میں ہے جی. شک التباس مبلس لبسا ہے اور اوڑھنے کو کہتے ہیں نا لباس پہننا, تو مطلب یہ کہ شک نائز النحلے کو. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تعلیم کے جو معاملے میں لوگ شامل ہوتے ہیں نا, ان کے پاس ایک ہی تو چیز ہوتی ہے موسٹ لائکلی, خاص طور پہ جب بیچ میں صرف آواز ہی میڈیم ہو اور وہ آپ کا اندازے گفتگو ہوتا ہے. خاص طور پہ آن لائن کلاسز میں اس چیز کو لوگ بہت اچھی طرح سے محسوس کر سکتے ہیں کہ نہ اس وقت سامنے کوئی ہوتا ہے نہ کوئی دکھتا ہے, لیکن آپ کی آواز اور آپ کی بات ہی دوسروں کو بات پہنچاتی ہے. تو ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کس طریقے سے بولتے ہیں اور ہماری گفتگو کا انداز کیا ہے. آپ دیکھیے کہ آرٹیفیشلنیس نہیں ہونی چاہیے. بعض لوگ جب آہستہ بولنا چاہتے ہیں نا تو بنا کے بولنے لگتے ہیں, بعض ناک میں من من کرتے ہیں, بعض ایسے بولتے ہیں کہ سننے میں مزہ بہت آتا ہے لیکن لوگ ان کے ساتھ چل نہیں پاتے. ساری بات کا خلاصہ کر دوں اور وہ کیا ہے کہ آپ کی پچ جو ہے نا آواز کی وہ اتنی ہونی چاہیے جتنے آڈینس ہیں. تھوڑے لوگ ہیں تو تھوڑی, زیادہ ہیں تو زیادہ. آج کل مائکرو فون ہے, اس نے انسان کے لیے آسانی کر دی, لیکن فطری طور پہ جب آپ بات کرتے ہیں تو زیادہ لوگ ہوتے ہیں نا تو مائک ہونے کے باوجود آپ اونچی بولتے ہیں, کم ہوتے ہیں لوگ, چھوٹا روم ہوتا ہے تو آہستہ بولتے ہیں. دوسری بات ہے کہ آپ کی جو ٹون ہے نا بات کرنے کی, اس کے اندر بہت سکون ہونا چاہیے, اتار چڑھاؤ ہونا چاہیے. ایک بات اونچی ایک نیچی, ایک تیزی میں کر دی تو ایک آہستی میں کی, ورنہ وہ ایک سونے کی کیفیت آ جائے گی. اور اسی طرح سے آپ کے آواز میں ایک اس طرح کی محبت ہونی چاہیے کہ جس کو سننے والا محسوس کرے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم باتیں جب کر رہے ہوتے ہیں نا تو لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا جی ہم کچھ خوبصورت جملے یاد کر لیتے ہیں وہ بول لیں گے, لیکن وہ ایک بات بھول جاتے ہیں جو ایک جملے کی صورت میں آپ لکھیے, کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی آواز نرم ہو یا آپ کی زبان یا آپ کا انداز بولنے کا نرم ہو, تو اس کے لیے زبان کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے, دل نرم کر لیں. جب آپ کے دل میں نرمی آئے گی نا تو آپ کی زبان میں خود نرمی آئے گی. ایسی پتہ نہیں آج مجھے صبح کیوں خیال آ گیا, ہم بیٹھ کے بات کر رہے تھے تو یہ مسلمانوں کے جو بیچ میں تعصب ہیں ایک دوسرے کے خلاف اور اس طرح نہیں کرتے, تو میں سوچ رہی تھی نام لے کے, جیسے موسٹلی کچھ فرقے ہیں نا ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں, فلاں بدتی فرقہ ہے, فلاں وہابی فرقہ ہے, فلاں تو بریلوی ہیں, فلاں دیوبندی ہیں, ایسی باتیں سنتے رہتے ہیں نا سارا دن. تو میں نے ایک دم سوچا کہ ہمارے دل ایسے کیوں نہیں ہو جاتے کہ جس کو ہم مثال ہے کہ ہم بریلوی کہتے ہیں, کچھ لوگ بڑی رونق سے بولتے ہیں جی وہ بریلوی ایسے, ہم کیوں نہیں ان کے لیے تڑپ کے کہتے ہیں اللہ مجھے یہ سارے بریلوی بھائی بہنوں کے ساتھ جنت میں جانا ہے, ہمارے دل میں ان کے لیے محبت آ جائے. اسی طرح بعض لوگ ایک نام بہت رونق سے بولتے ہیں وہابی, تمہارا دل ایسا کیوں نہیں ہو جاتا اللہ جتنے بھی لوگ دنیا میں وہابی ہیں نا میں نے ان کو بھی جنت میں ساتھ دیکھنا ہے. دل نرم کر کے تو دیکھیے ساری فرقے واریت ختم ہو جائے گی. ہم سارا دن انسانی معاملات میں یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی, تو دل نرم کر لیں. زبان کی نرمی دل کنٹرول کرتا ہے, دل میں محبت ہوگی آپ کی آواز میں سوز آئے گا, درد پیدا کریں لوگوں کے لیے تڑپ ہے اور یہ مانگنے والی چیز ہے, اس سے اللہ تعالیٰ پھر تاثیر بھی دے دیتا ہے.
آج کے لیسن سے ہمارے پاس بہت سارے پوائنٹس ہوں گے, جو بیسک پوائنٹس یا بڑے بڑے پوائنٹس آپ نے نوٹ ڈاؤن کیے ہوں گے, تو وہ کیا لکھے ہیں ذرا ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں, ہم سب ان شاء اللہ اس کا جلدی سے ریکیپ یا ڈسکشن کی طرح کرتے ہیں. جی تو بتائیں کہ آج کے لیسن سے کیا پوائنٹس لے کر جا رہے ہیں آپ. شاگرد کے لیے دعا کرنی چاہیے, بالکل ہر شخص کی جس کے لیے ہم چاہیں کہ ہم ہدایت کے اس کو ملے تو ہم دعا کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں نا. اتفاق کی بات ہے کہ آج ہی میں کسی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ میں نے ان کو ہر طرح سے سمجھایا جو بھی, کوشش کریے. میں یہی سوچ رہی تھی کہ بعض اوقات لوگ مطلب شیطان ان کو اتنا زیادہ اس کسی برائی کے اندر کرتا ہے کہ انہیں برا لگنے لگتا ہے انسان کہ اچھا اس سے بات ہی نہ کی جائے کچھ اس طرح سے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کیسے اگلے شخص کو سمجھائے اب جبکہ وہ خود نہیں چاہتا. تو واقعی کہ ایک ریمائنڈر مل گیا نا مجھے کہ نہیں اب دعا کریں. تو وہی چیز کہ ہم تہجد میں اٹھ کے ان کے لیے دعائیں کریں, ان قبولیت کے اوقات میں دعائیں کریں, اور واقعی کہ استغفار بھی کریں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. Make dua for all, especially students. جی بالکل, بیکاز اسٹوڈینٹس آف کورس ہمارا بہترین صدقہ جاریہ بنتے ہیں, اور ان کی اصلاح اور ان کی آسانیوں کے لیے تو آف کورس کہ ہمیں دعائیں کرنی چاہیے. کین آسک آر ٹیچرس ٹو میک دعا فار اس. جی بالکل الحمد للہ مومنوں سے محبوبیت ہو جاتی ہے, یعنی کہ کلوزنس فیل ہوتی ہے. آپ یہ کہیں یا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ مومنوں سے محبت ہو جائے. شاگرد کے لیے دعا کرنی چاہیے اور نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو. جی بالکل صحیح. اور ایمان والا تو بہت ہی پولائٹ ہوتا ہے نا. سمٹائمز ہم یہ بھی کرتے ہیں بعض اوقات کہ ہمارے اپنے ٹونز میں یا ڈفرینٹ طریقے سے بات کرنے میں ذرا وہ بھی ایک کانٹرڈکشن دکھتی ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہم بھی ایک ہی رنگ کے ہوں ہر جگہ. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم غلطی کر جاتے ہیں مگر رائٹ اوے واپس سے ہم پلٹ آئیں اور پھر وہیں سے جوائن کر لیں اپنی اصلاح کے رستے کو جہاں سے چھوٹا تھا. امپروو آور ٹاکنگ ٹون ویز. جی بالکل. اور ٹھہر ٹھہر کے گفتگو کرنی چاہیے, بہت فاسٹ نہیں کرنی چاہیے. بالکل صحیح. کسی ایک ہی بات تھی کہ جب وہ ایک دم ٹرن ہوئی تو وہ مجھے یہی کر رہے بتا رہے تھے کہ ان کو لوگ ابھی کہتے ہیں کہ آپ بہت سلو موشن ہو گئے ہیں بیکاز اب آج کے دور میں. ایک سیکنڈ پلیز. اچھا ایک بات آپ یہ بتائیے کہ میری آواز آپ کو ابھی آڈیبل ہے کہ میری آواز سمجھ میں آ رہی ہے, یا اگر بیک گراؤنڈ وائس زیادہ ہے تو پھر ہم پھر اس کو سمجھ کریں. اوکے الحمد للہ صحیح. تو وہ یہی بتا رہی تھی مجھے کہ جیسے لوگ ان کو کہتے ہیں آپ آج آج دیکھیں نا لوگ کتنے فاسٹ فاسٹ بولتے ہیں. کسی کو بھی اپنی بات اگر منوانی ہو یا اپنا اوپر ہینڈ رکھنا ہو بات کرنے میں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جلدی بات کرو, تیز بات کرو, لاؤڈ بات کرو. جبکہ اگر ہماری بات میں وزن ہے تو پھر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم زور سے بولیں یا تیز تیز بولیں. اور دعاؤں میں آپ سب ہیں شامل میرے, اور ظاہر سی بات ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہمارا بہت انٹریکشن رہتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. میں آپ کو صرف وہی چیز پہنچائی جو مجھے تھوڑی بہت آتی تھی. مطلب یہ ٹیچر کا اتنا بڑا لقب تو مجھے لگتا نہیں کہ میرے لیے ہے, لیکن ہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس ہدایت پر رکھیں جب تک ہم اس دنیا میں ہیں, اور قیامت کے دن بھی جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تب بھی ہمیں صحیح بات بولنے کی بھی توفیق ملے, اور یہ جنت کے رستے تک جنت تک جانے کی ہدایت بھی ملے کہ ہم اس جگہ تک اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے بچا کر حساب سے بچا کر وہاں پہنچا دیں. اس دنیا میں جو بھی خیر ہمارے لیے ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان کریں, ہمارے مقدم میں لکھیں, اور جو شر کے پوائنٹس ہیں جو شر کے پہلو ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں سے آپ سب کی زندگیوں سے مٹا دیں. آمین یا رب العالمین. سب یہ کہ اپنا نیکسٹ سیشن سٹارٹ کریں. ریڈی ہیں سب؟ یس. تو انشاءاللہ پھر اپنا شروع کرتے ہیں بخاری سیشن. سبحان اللہ, نارملی میں آپ کے ساتھ یہ ری گیپس نہیں کرتی, لیکن صحیح بخاری ایک ایسی کتاب ہے اس کا نام لیتے ہی کہ بس ہمارا ایک اسپرٹ ریوائو نہیں ہو جاتا کہ ایک دم اپنا محاسبہ سب سے پہلے اور ساتھ ساتھ ایک محبت ایک اٹیچمنٹ فیل ہوتی ہے. سبحان اللہ وبحمدہ. تو ان شاء اللہ ہم شروع کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم
وصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے صحیح بخاری کا اگلا سیشن شروع کریں گے ہم لوگ کتاب ایمانیات کر رہے تھے اس میں سے ابھی تک ہم 21 حدیثیں کر چکے 21 آج ہمارا سیشن حدیث نمبر 22 شروع ہوگا حدیث بہت ہی خوبصورت ہے انشاءاللہ ہم اس کو دیکھ کر اس میں سے عمل کی باتیں بھی لیں گے وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری سے ہی روایت ہے یہ صحابی کا نام تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینا انا نائم میں ایک مرتبہ سو رہا تھا رائت الناس یعرضون علیہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب بھی وہی ہوتے تھے نبوت کے باب میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں وحی کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی کو کبھی کبھی وحی خواب کے اندر آتی تھی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث خواب کے اندر اللہ کے نبی کو جو دکھایا گیا اس پہ ڈے بیس کرتی ہے مجھے اور آپ کو جو خواب آتے ہیں اس پہ کیا حقیقت ہے اس کی صحیح بھی ہو سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے خواب جو ہوتا ہے وہ عام انسان کا خواب ہی ہوتا ہے لیکن نبی کا خواب جو ہے وہ حقیقت ہوتا ہے جیسے کہ معروف خواب حضرت ابراہیم کا جس کی بنیاد پہ ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں خواب میں کیا دیکھا اب آپ اس خواب پہ بڑی گہری نظر رکھیں کیونکہ اس پہ ہمارے لیے بہت ساری عمل کی باتیں ہیں میں نے دیکھا کہ میرے سامنے کچھ لوگ پیش کیے گئے ہیں وَعَلَيْهِمْ قُمُصُ اور ان کے اوپر قمیضیں ہیں یہ جو عربی کا لفظ نا قمص قمیض کی جمع ہے ہم تو اردو میں قمیض کہتے ہیں نا اصل میں قمیض ہے سورت یوسف میں بھی اس کا ذکر آتا ہے وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ اور اگر ہے اس کی قمیض پٹی بھی تو کہا کہ میرے سامنے کچھ ایسے لوگ لائے گئے جنہوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں کرتے پہنے ہوئے منہا ما یبلغ صدیہ بعض کے کرتے چھاتیوں تک ہیں یعنی اتنی چھوٹی قمیضیں پہنی ہوئی ہیں کہ صرف ان کا سینہ ہی اس سے کور ہے آپ سوچیں ذرا کسی مرد کے اوپر اتنی چھوٹی سی قمیض ہو کہ صرف ابھی اس کے شولڈر سے ہو کر اس کے سینے تک آئے تو کیسی فیلنگ آتی ہے وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ اور کچھ لوگ اس سے بھی کم یعنی کچھ کے کرتے اس سے بھی کم تھے وَأُرِدَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اور میرے سامنے عمر بن خطاب بھی پیش کیے گئے وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ اور ان کے سامنے اوپر اتنی بڑی قمیض ہے جس کو زمین تک گھسیٹ رہے ہیں يَجُرُّ کا معنی کہتا ہے گھسیٹنا جرہ گھونٹ کو کہتے ہیں پانی گڑے میں جو ڈالا جاتا ہے اس کے لیے بھی اس سے ملتے ہوئے لفظ آتے ہیں مطلب یہ کہ حضرت عمر کا قمیض بہت لمبا ہے کہ زمین تک جا رہا ہے قالو صحابہ نے پوچھا فما اولت ذلک یا رسول اللہ پوچھا اللہ کے نبی آپ اس کی کیا تعبیر کرتے ہیں یا اگر آپ ہائی لائٹ کر لیں نا لفظ اولت اولت تو یہ تعبیر کرنے کے لیے آتا ہے یعنی اس خواب کی کیا تعبیر ہے قال الدین فرمایا دین اب یہ حدیث سمپل تھی سمجھ لیجیے اس سے چند باتیں عمل کی پہلی بات یہ ہے کہ خوابوں کی حقیقت ہوتی ہے ہمارے ہاں بعض لوگ خواب کے اوپر ہی زندگیاں گزار دیتے ہیں اور بعض خوابوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تو حدیث سے جو چیز ہمیں ملتی ہے کہ خواب تین قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ خواب ہوتے ہیں جو ہمارے دن کی ادھوری تمناؤں کا نام ہوتے ہیں ہم سارے دن جو سوچتے ہیں سنتے ہیں غور کرتے ہیں وہی ہمیں خوابوں میں دکھنے لگتا ہے مثلا اگر آپ یاد کریں جب آپ پڑھتے تھے تو امتحان جنوں دنوں ہونے والے ہوتے تھے وہ خواب میں بھی امتحان دے رہے ہوتے تھے شادی سے پہلے لڑکیاں شادی والے گھر میں اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں حدیث النفس جو دن بھر کے اعمال ہوتے ہیں وہی ہمیں خوابوں میں نظر آنے لگ جاتے ہیں پھر اسی طرح سے خوابوں کی ایک دوسری قسم کیا ہوتی ہے شیطان کی طرف سے جس کو آپ نائٹ میئرز کہہ سکتے ہیں حدیث و شیطان یہ شیطان ہمیں دکھی کرنے کے لیے دکھاتا ہے کبھی آپ خواب میں دیکھتے ہیں کسی نے آپ کو قتل کر دیا آپ خوف زدہ ہو گئے ڈر گئے اسی میں یہ نائٹ میئرز اور اسی میں بلوغت کے جو مردوں کے خواب ہوتے ہیں وہ بھی اسی میں آتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے کسی سے بس ذکر نہ کریں حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی برا خواب دیکھ لے تو آنکھ کھل جائے تو بائیں طرف منہ کر کے جیسے لیٹے لیٹے آپ اس طرح بائیں طرف کر کے ایسے تھکار دیں ٹھیک ہے اور دعا اردو میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں عربی میں بھی آتی ہے کہ اللہ میں شیطان سے اور اس خواب کی برائی سے تیری پناہ میں آتا ہوں پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے بعد دل چاہے تو پھر اٹھ کے دو نفل پڑھ لو صدقہ دینا چاہے اگلے دن دے دیں اصل چیز جو ہے نا خواب کے معاملے میں کسی سے ذکر نہیں کرنا. اور یاد رکھیے کسی بھی خواب کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. اللہ کرے ہمارے حوصلے اتنے بڑے ہوں کہ ہم اپنے خواب اور اپنی اصل حقیقت کی زندگی کی باتیں بھی دوسروں سے چھپائیں. ہم جو ہر وقت پھٹے پڑتے ہیں اپنی اپنی باتیں بتاتے ہیں, اور عموماً دیکھیے جو ہماری لوگ سے دوستوں سے فون ٹاک ہوتی ہیں یا لمبی لمبی کہانی ہے یا دکھ سن رہے ہوتے ہیں یا سنا رہے ہوتے ہیں, تو اتنا وقت نہیں ہے کسی کے پاس کہ لوگوں کو اپنے دکھ سنائے. تو جو اپنی عام زندگی کی باتیں نہ بتائے وہ خواب بھی نہیں بتائے گا. تیسری قسم کے خواب ہے جن کو بشرا کہتے ہیں, خوشخبریاں, گلیڈ ٹائڈنگز. وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ کوئی اچھی خبر دے دیتا ہے, دنیا میں کوئی کامیابی ہونی ہوتی ہے یا پھر جنت کے بارے میں. اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا اور وہ آپ سے بہت خوش تھے. کسی نے خود کو جنت میں دیکھا, اب اس خواب کے لیے کیا کریں, ساروں کو سنا دیں؟ نہیں, صرف اس کو اگر سنائیں جس کے اوپر یقین ہے کہ آپ سے وہ دل سے محبت کرتا ہے. حاسدوں کو کبھی نہ سنائیں, دوستوں کو تو کبھی نہ سنائیں, کیونکہ سب سے برا حسد تو دوستوں کا دوست سے ہوتا ہے. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ جس قسم کا بھی کوئی خواب آئے کوشش کریں کسی سے ذکر نہ کریں, ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی کو خواب میں بتایا گیا. دوسری چیز اس حدیث میں آپ کو ایک اور چیز دکھے گی, اور وہ کیا ہے کہ لوگ اپنے مرتبوں کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں. ہر بندے کو اللہ نے ڈفرینٹ اسکلس بھی دی ہیں اور مختلف قسم کی خوبیاں بھی دی ہیں. پھر تیسری چیز اس سے علم کی اہمیت, ایمان کی. کرتا خواب میں کی کپڑے جو آپ کے ہوتے ہیں نا, یہ آپ کا ایمان اور ایک بات دیکھا تو علم کے لیے بھی آتا ہے. دودھ کسی کو دیکھیں خواب میں پیتا پلاتا, وہ علم ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ تو یہاں حضرت عمر کی خوبی ہے اصل میں. اور آپ کو پتا ہے کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے, یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی. آج بہت سارے لوگ محرم کے ساتھ ہی امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی شہادت کی بات تو کرتے ہیں, لیکن حضرت عمر, حضرت عثمان کی شہادتیں جو اس سے بھی زیادہ دل سوز تھی, اس کا تذکرہ کم ہوتا ہے. تو بہرحال یہاں سے آپ کو کیا پتہ چلا کہ لوگ اپنے ایمان اور علم کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں. تو دعا کریں کہ اللہ ہماری قمیضوں کو لمبا کر دے, دنیاوی قمیضیں بھی اور دین کی بھی. اب یہاں ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ ایمان میں کمی اور بیشی دونوں ہوتی ہیں. ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے. ایمان کا بڑھنا کپڑوں کو بڑھا دیتا ہے. ایمان کم ہوتا ہے نا تو کپڑے دن بدن مختصر, پتلے, تھن اور جسم سے چپکے ہوئے ہو جاتے ہیں. ظاہری حال حلیہ ہمارا جو باہر دوسروں کے سامنے ہوتا ہے, یہ ہمارے ایمان کی چگلی کھاتا ہے. کبھی ہو نہیں سکتا کہ اندر حیا ہو اور انسان ایمان سے دور چیزیں پہنے. اسی لیے اگلی حدیث دیکھیے گا جس کے اندر ہمارے لیے اور بھی بہت گہرا سبق ہے, اور وہ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. اگلا باب دیکھیں گے, حیا جزء ایمان ہے. باب الحیاء من الایمانی, حیا ایمان کا جزء ہے. اب آپ دیکھیے جو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے وہ ایمانیات کا چل رہا ہے نا, تو ایمان کس سے مل کے بنتا ہے؟ بہت سارے اعمال سے مل کے بنتا ہے, 60 سے اوپر اس کی شاخیں ہیں, اس میں سے ایک چیز حیا ہے. حدیث کیا ہے؟ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصاری. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ایک انصاری مرد کے پاس سے گزرے جبکہ وہ اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا. کیا سمجھا رہا تھا؟ وہو یعیذو اخاہو. یعیذو کا لفظ وہی ہے جو اردو میں واز ہے, وہ اس کی گر گئی, یعنی واز کر رہا تھا. اور واز کہتے ہیں دل کو نرم کرنے والی بات, سافٹ اسپوکن, اچھے طریقے سے دل سوزی کے ساتھ بات کرنا. کیا کہہ رہا تھا؟ فی الحیائی, حیا کے بارے میں. کیا کہہ رہا ہوگا بھلا کہ تو اتنی شرم کیوں کرتا ہے؟ بعض دفعہ آپ دیکھیے ہمارے کلچر میں بھی یہی آتا ہے, حیا کے ساتھ عورتوں کا, لڑکیوں کا تصور تو مانتے ہیں, لیکن مردوں کے اندر یاد ہے کہ کہتے ہیں یہ تم کیا لڑکیوں کی طرح شرما رہے ہو, ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح کی کوئی بات وہ اپنے بھائی سے کہہ رہا تھا کہ اتنی شرم نہ کرو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ جو اگلا لفظ ہے نا جو بریکٹ کے اندر ہے, یہ اب آپ میرے ساتھ دہرائیں گے کیونکہ یہ اللہ کے نبی کے زبان کے بولے ہوئے الفاظ ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ حدیث پڑھنے کی جو خوب تاثیر ہے اس میں ایک تاثیر کیا, انسان گڈ لکنگ ہو جاتا ہے, فریش ہو جاتا ہے, اس کا چہرہ تر و تازہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے دعا دی تھی کہ جو لوگ میری حدیث کو سنیں پھر ویسے ہی بیان کرے جیسے میں نے کہی, تو اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو فریش رکھے, تر و تازہ رکھے. تو دہرائیے گا, داخو فإن الحیاء من الایمانی, اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو, کیونکہ شرم تو ایمان کا حصہ ہے. کتنی خوبصورت بات آپ نے کی, اس دوسرے دوست کو سمجھایا کہ تم اس کو مت روکو شرم سے, کیونکہ شرم تو ایمان کا حصہ ہے. اور یاد رکھیے کہ انسان کا ایمان کس حال میں ہے اندر سے. حیا انسان کی زندگی میں بڑی اہم چیز ہے, اور انسان کو حیا ملتی ہے نا تو اس کے اندر ساری کی ساری خیر آتی ہے. آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ بولڈ ہونے کے نام پہ, اپ ڈیٹڈ ہونے کے نام پہ بعض دفعہ باتوں سے حیا ختم ہو جاتی ہے. ولگر باتیں عام ہیں. پہلے دور میں لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں چھپاتے تھے, کبھی کوئی عورت نہیں بتاتی تھی میں پیریڈ سے ہوں, پریگننٹ عورتیں اپنی پریگنینسی نہیں بتاتی تھی. آج ڈے ون سے ہر بات ایون گھر کے مردوں میں بھی کھل جاتی ہے, تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی. جس تیزی سے شیطان نے باہر گندگی پھیلائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حیا کم ہو گئی, اور ایمان اور حیا ساتھ ساتھ ہے. پتا کیسے چلے گا؟ ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اندر ایمان حیا ہوتی ہے, ایمان ہوتا ہے تو اس کا اثر ہمارے آؤٹ لیٹ پہ آتا ہے, ہماری آؤٹ لک بدل جاتی ہے. اندر ایمان آئے گا تو باہر اس کا اثر ضرور ہوگا. یہ بالکل ایسے کہ جب بخار ہوتا ہے نا تو اس کا اثر ہمیں چہرے پہ دکھتا ہے, رنگ لال ہو جاتا ہے, کبھی کبھی تپش فیل ہوتی ہے, جسم گرم ہوتا ہے, اور بخار نہیں ہوتا تو ہم بالکل ٹھنڈے ہوتے ہیں. تو حیا اور ایمان کو آپ یہاں لگا لیجیے کہ یہ اندر کی گرمی کا نام ہے. جتنی کسی بچی میں حیا زیادہ ہوگی اتنی کسی غیر کے بارے میں وہ سوچ بھی رکھتے ہوئے اس سے ملتے ہوئے کسی بھی معاملے میں اس کے ساتھ بالکل بھی حدوں سے آگے نہیں جائے گی. اگلی حدیث دیکھتے ہیں. اب باب دیکھیے لمبا ہے. فائن تابو و اقام الصلاۃ و آتوا الزکاۃ فخلوا سبیلہم. فرمانے الہی, یہ قرآن کی آیت کا ایک حصہ ہے. اب پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز پڑھیں اور زکات دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو. اس کی تفسیر امام بخاری نے کتابوں میں جو باب باندھے ہیں نا وہ بھی اپنی جگہ ایک بڑا خوبصورت معاملہ ہے, اسی سے ساری بات سمجھ آتی ہے. تو گویا کہ انہوں نے قرآن کی ایک آیت کے نام پر اس ٹاپک کا نام لکھا. حدیث کیا ہے؟ وانہ رضی اللہ عنہ, اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امرت ان اقاتل الناس حتى يشهد الله لا اله الا الله, مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ, وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ, اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے. دوسرا, وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ, اور وہ نماز قائم کریں, وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ, اور زکات دے, فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ, پھر جب وہ کر لیں یہ سارے کام, أَسْلَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ, تو بچا لیا انہوں نے مجھ سے اپنے خون کو, وَأَمْوَالَهُمْ, اور اپنے مالوں کو, إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ, مگر اسلام کے حق کے سوا. یعنی آپ وہ اگر کوئی غلط کام کریں گے جس کی سزا میں قتل کیا جا سکتا ہے, یعنی قتل ناحق یا مرتد یا شادی شدہ زانی, تو پھر اس کی جان لی جا سکتی, ادر وائز نہیں. فَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ, اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے. آپ کے سامنے دیکھیے پوری حدیث کی لکھی ہوئی ہے جس کو آپ اردو کے خوبصورت جملوں کی صورت میں بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن جب میں آپ کے ساتھ لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھتی ہوں تو جو مشکل لفظ ہے آپ اس کا ترجمہ نیچے لکھ سکتے ہیں. جیسے عصمو بچانا, عاصم بچانے والے کو کہتے ہیں, دما اہم دم سے ہے, دم خون کو کہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا حج پہ لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں دم دیا, دم دینے سے مراد یہ کہ ایک جانور کا خون بہا دیا, اور اسی طرح اس میں اور کوئی نیا لفظ مشکل نہیں. اس میں چند باتیں ہیں جس پہ ہم غور فکر کریں گے. پہلی بات ہے کہ صرف کسی کا خود سے مسلمان کہہ دینا یہ اسلام نہیں ہے, جب تک اس حدیث میں جو باتیں آئی ہیں یہ نہ کر لی جائیں. دوسری بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک مسلمان حکمران تھے, اسلام اپنی اصل شکل میں نافذ تھا, وہاں اگر کوئی خود کو مسلمان کہتا تو اس کو یہ سب کام کرنے پڑتے, اور اگر کوئی مسلمان کہلائے کلمہ تو پڑھے نماز نہ پڑھے تو مسلمان حکمران اس سے پوچھ سکتا ہے کہ پھر کیوں نہیں پڑھ رہے, یا تو پھر یہ مانا جائے گا کہ مرتد ہو گیا دین چھوڑ دیا تو اس کی سزا ملے گی, اور اگر وہ کہتا ہے میں نہیں کہتا کہ نماز پڑھنی چاہیے کوئی ضروری ہی نہیں ہوتی تو اس کی سزا ملے گی, اور اگر سستی سے نہیں پڑھتا جیسے آج ہمارے مسلمان ملکوں میں 98% لوگ نماز نہیں پڑھتے تو وہ سستی کے مارے نہیں پڑھتے نا, کوئی یہ تو نہیں کہتے ہوں گے سب کے نہیں پڑھنی چاہیے, تو فرق ہوگا. اس کے لیے میرے اور آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ اب آپ جائیں گھر میں دیکھیں بچہ نماز نہیں پڑھتا آپ کے لاؤ چری لوں اور اس کو مار دوں, مہر آپ نہیں کر سکتے. اسلام دہشت نہیں سکھاتا, اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تمہارے بچے نماز کیوں نہیں پڑھتے, اس کی وجہ سوچو, تم نے ان کو اللہ کی محبت نہیں دی, تم نے ان کو اللہ تعالیٰ سے نہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کتنے مسلمان ہیں جو زکات نہیں دیتے, آج چوچوں کا مربع نہیں لگتے مسلمان,
کوئی اپنی پسند کی نمازیں تو بہت پڑھ رہا ہے زکات نہیں دیتا، کوئی نماز اور زکات تو بہت کرتا ہے لیکن اس کے شرک اتنا ہے کہ وہ قبروں پہ بھی جا کے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے. تو اسلام ایک کمپلیٹ پیکج ہے، ایک چیز بھی اس میں سے آپ نکال دیں گے نا تو آپ کا اسلام گر جائے گا. یہی کوشش ہم سب کی کہ اسلام کو ہم اس طرح سے اپنے اوپر دوبارہ پیش کریں کہ ہم اس کی وہ ساری چیزیں جس پہ آج عمل نہیں اس کو لے لیں. آپ سوچیے کہ آج ہم یہ نہ کریں، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کھول کے رکھ دے گا، پھر ہم سوچ کے رہیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ کفار کے ساتھ جو جنگ ہوتی ہے نا، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ کفار مسلمان ہو جائے. یاد رکھیے اسلام اس لیے نہیں کافروں سے لڑتا کہ ان کے ملکوں پہ قبضہ کر لے، تیل ان کا لے لے، پانی لے لے، ان کی انرجی لے لے. اسلام کا ایک مقصد ہے پوری دنیا پہ اللہ کے نام کا جھنڈا لگ جائے، لا الہ الا اللہ، کیونکہ یہ دنیا اللہ کی ہے. تو جس کا ملک ہوتا ہے اس کا جھنڈا لگتا ہے نا. جیسے اب اگر ہم لندن میں بیٹھے ہیں تو یہاں آپ کو یو کے کا جھنڈا دکھے گا، ناروے میں جائیں گے تو ان کا جھنڈا ہوگا، پاکستان میں جائیں گے تو ان کا جھنڈا ہوگا. پوری دنیا اوور آل ایک ملک سوچے تو پورے ملک پہ دنیا میں کس کا جھنڈا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا بس. اور اس کے لیے میں اور آپ اپنا دین سیکھیں تاکہ ہم دوسروں تک بھی خوبصورت طریقے سے اپنے دین کو پہنچائیں اور وہ ہمارے ساتھ اس دین میں آ جائیں. اگلی حدیث بہت ہی خوبصورت ہے، باب کیا ہے؟ من قال ان الایمان هو العمل، اس شخص کی دلیل جو کہتا ہے کہ ایمان عمل ہی کا نام ہے. حدیث آپ میرے ساتھ دہرائیں گے، ساتھ ساتھ پڑھیے عربی کے اور میں بولوں گی آپ دہرا لیجئے گا. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل أي العمل أفضل قال. اب یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے بریکٹ لگی ہوئی ہے نا، تو بریکٹ کے بعد اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں. جب یہ پڑھے دل ڈبو لیں، محبت ٹپکے آپ کے لفظوں میں سے کہ میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ اپنے نبی کے بولے ہوئے جملے بولنے لگے. آج دیکھیں لوگ گلوکاروں کے، اداکاروں کے، آرٹسٹ کے بولے ہوئے جملے بولتے ہیں نا، جو وہ بولتے ہیں رات کو سکرین پہ وہ اگلے دن بچہ بولتا ہے. تو اللہ کے نبی کی زبان کے الفاظ میں اور آپ بولوں، کیا ہماری زبان کے گناہ معاف نہ ہو جائیں گے؟ کتنی غلطیاں ہوتی ہیں ہمارے سے زبان میں. تو پیار کے ساتھ بولیے گا یہ الفاظ، ایمان باللہ ورسولہ قیل ثم ماذا قال الجہاد فی سبیل اللہ قیل ثم ماذا قال حج مبرور. الفاظ بھی اتنے خوبصورت ہیں اور معنی بھی بڑے خوبصورت ہیں. آئیے آپ اس کو ذرا عربی اردو میں دیکھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ سے دریافت کیا گیا، سئیلا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سوال کیا گیا، مجہول ہے یہ ایسے باعث ہے کہ سوال کیا گیا، کون سا عمل بہتر ہے؟ صحابہ کو کتنی فکر تھی اس بات کی. ہم کم ہی پوچھتے ہیں، ہم عموماً پوچھتے ہیں کون سا جوس اچھا ہے، کون سا سیریل اچھا ہے، کہاں سے گوشت اچھا ملتا ہے، کپڑے کہاں سے اچھے ملتے ہیں. ایسے نہیں لگتا کہ آج امت مسلمہ کے دماغ پہ کھانا پینا سونا انٹرٹینمنٹ اور فنکشن سوار ہے. صحابہ کا جذبہ دیکھیے کہ نیکیاں کرتے تھے پھر بھی آ کے اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے کیا کروں کہ جو سب سے اچھا ہو. تو قال آپ نے فرمایا ایمان باللہ ورسولی، سب سے پیارا عمل. اب یہاں بہت اہم نقطہ ہے کہ یہاں ایمان لانا اللہ اور اس کے رسول پہ اس کو عمل کہا گیا. عموماً ہم عمل اور ایمان کا فرق نہیں سمجھ پاتے. پورے قرآن میں ان الذین آمنوا کے بعد وعملوا الصالحات ہے، تو ایمان اور عمل دونوں ساتھ ساتھ ہیں. زبان سے ایک لاکھ بار بھی آپ کہہ دیں نا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، لیکن اگر دل میں اللہ کی وہ محبت نہیں ہے، اللہ کا وہ خوف نہیں ہے، اللہ سے امیدیں نہیں ہیں، اللہ کو رازق نہیں سمجھتے، مشکل کشاہ نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تقدیر پہ راضی نہیں ہوتے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ صرف ایک جھوٹ ہے، لپ سروس ہے. جبکہ ایمان کے دل کے اندر اللہ کی بڑائی ہے. اسی طرح اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم جتنا مرضی کلمہ پڑھیں، درود پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجیں، اگر ہم اللہ کے نبی کو ایک راہبر، ایک رہنما، محبت کرنے والا، شریعت ہمارے لیے آسان طریقے سے پیش کرنے والا نہیں سمجھتے تو وہ درود ہمارے کام نہیں آئے گا. تو آج آپ دیکھیے کہ امت کا حال ہے، ربیع الاول آتا ہے تو میلاد کر لیتے ہیں، محرم آتا ہے تو کچھ روزے رکھ لیتے ہیں اور یا کچھ کے خاص لینے لگا دیتے ہیں. ذوالحج آتا ہے تو وہ قربانی کر دیتے ہیں. رمضان آتا ہے تو روزے رکھتے ہیں. ایسے لگتا ہے بائی پارٹس مسلم آئے تھے, ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں, جبکہ اللہ کے نبی پورے دین کو بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے یہ کہ اللہ پر ایمان پکا کرو, اور یہ وہ بنیاد ہے جس پہ آپ اپنے بچوں کے دلوں میں ایمان لا سکتی ہیں. اور وہ کیا ہے کہ آپ ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈالیں. پھر صحابہ نے پوچھا, قیلا, پوچھا گیا, ثم ماذا, پھر اس کے بعد کیا کریں, ترتیب دیکھیے. کچا پھر الجہاد فی سبیل اللہ, ایمان لانے کے بعد لازمی نتیجہ ہے کہ بندہ اللہ کے راستے میں محنت کرے. اب آپ کہیں گے کہ یہ جہاد سے مراد تو تلواریں, یہ مس کنسپشن ہے. جہاد تلوار اٹھانے کا نام نہیں ہے, قلم اٹھانے کا نام ہے. جب آپ علم سیکھنے کے لیے قلم اٹھاتے ہیں نا تو لوگ آپ کے دشمن ہونے لگتے ہیں, کدھر جا رہی ہو, کیا ضرورت ہے, گھر بیٹھو, بچے پالو, یہ کیا پڑھنا شروع کر دیا. تو جہاد کا معنی کہتے ہیں محنت, ریزسٹنس کو عبور کرنا. تو آپ دین سیکھنے آئے ہیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس راستے میں ہر طرح کے حالات آئیں گے. آج آپ بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ میں کرتی ہوں, کل اگلے دن مشکل ہوگا. کچھ آج کہہ رہے ہیں بہت بڑی مشکل آئے گی, وہ کہتے ہیں ہم نے کرنا, کوئی مشکل نہیں آتی. تو ریزسٹنس کو اچھے طریقے سے لانا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ الجہاد فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے, اللہ کے راستے میں محنت. اور آپ دیکھیے ذرا, لفظ فی سبیل اللہ میں سے لفظ اللہ کو چھپائیں تو الجہاد فی سبیل الدنیا, کرتے کہ نہیں کرتے, محنت کرتے ہیں دنیا میں. الجہاد فی سبیل العلم, دنیا میں ہمارے بچے میٹرک سے یا ایف اے میں یا ماسٹرز تک کتنی محنت کرتے ہیں اور ہم کتنی محنت کرتے ہیں ان کے ساتھ. اتنا سا بچہ ہوتا ہے, اس نے صبح اسکول جانا ہوتا ہے, پورے گھر میں ایسے لگتا ہے کہ دوڑ لگی ہوئی ہے, اے بی سی, ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار, اس کے لیے محنت ہے. تو وہ علم جو اللہ سے جوڑ دے, یہ کتنا بڑا ہے. اور یہاں لفظ سبیل ہے نا, اس کو بھی سمجھ لیجیے. سبیل سبل کو کہتے ہیں, راستہ, گرہ. اب رسی کو بھی کہتے ہیں. جیسے آپ امیجن کریں کہ یہ پینسل جو ہے یہ ایک رسی ہے, ٹھیک ہے. فی سبیل اللہ کیا, اب یہ دیکھیے, یہ اس کا ادھر کا ایک حصہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, آپ اس کو جا کے پکڑتے ہیں نا ادھر, تو وہ رسی جو بندے کو اللہ سے جوڑ دے. فی سبیل اللہ لفظ کو ہم بعض دفعہ سوچتے ہیں یہ کوئی صدقہ خیرات ہے, یہ کوئی بڑی چیز ہے. فی سبیل اللہ ہر وہ عمل جو آپ کو اللہ سے جوڑ دے. بس آپ دیکھیے کہ آپ یہاں بیٹھے, آپ یہاں آئے, کیا اس وقت میں آپ اللہ سے جڑے, اللہ کی محبت آئی, تو آپ کا یہ بیٹھنا فی سبیل اللہ. جو کام کر کے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے, وہ فی سبیل اللہ. گھر بیٹھے ہوتے کیا کرتے, فائدہ ہوئے سو لیتے, کھا لیتے, کیا پکے گا, گھر کی جھاڑ پو شروع کرتے. یقین کیجئے اگر آپ ابھی کچھ بھی نہیں کر کے آئے نا, آپ جا کے دیکھیں گے آپ کے وقت میں اتنی برکت ہوگی, آپ کھانا بھی بنا لیں گے, گھر بھی صاف کر لیں گے. یہ اللہ کے نام کی برکت ہے. اللہ آپ کی دنیا کے کاموں کو آسان کرتا ہے, اور ادر وائز برکت ہی کی چیز پڑتی ہے, اور وہ سستی اور اس کے ساتھ نیند. سو کے سوتے ہیں اور سستیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. صحابہ نے کہا پھر اس کے بعد, ثم ماذا, اس کے بعد اور کے, قال حج مبرور, وہ حج جو نیکیوں سے بھرا ہو. یہ لفظ کہ حج, حج کا معنی پتہ ہے آپ کو, ارادہ کرنا, قد قصد کرنا. حاجی ہوتا ہی وہ ہے جو حج کا ارادہ کر لے. ہم تو حج کر کے آنے والے کو کہتے ہیں نا حاجی پھر الحاج, تو ایسا نہیں ہے. حج کا ارادہ کرنے والا, اور مبرور بر سے, نیکیوں سے بھرا ہوا حج. ہم عموماً حج مبرور کو وہ حج جو حج قبول ہو جائے کہتے ہیں, یہ درست نہیں ہے, وہ تو ہوگا حج مقبول, ٹھیک ہے. اردو میں دیکھیں اگر اس کو, تو مبرور نیکیوں سے بھرا ہوا. ہاں انڈائریکٹ معنی بنتا ہے کہ جو حج نیکیوں سے بھرا ہوگا وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگا. اور حج مبرور وہ ہوتا ہے جو ریاکاری سے پاک ہو, علائشوں سے پاک ہو, گناہوں سے پاک ہے, شاپنگ سے پاک ہے, وہاں جا کے بھی بڑے بڑے ہوٹلوں کے لانجز میں بیٹھ کے کھانا کھانے کو نہ حج سمجھے. تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حج مبرور کے بعد انسان کی زندگی نیکیوں سے بھر جاتی ہے. تو آپ یہاں دیکھیں گے کہ اب اس میں کلمہ پڑھا اور جہاد اور حج, باقی چیزوں کا ذکر نہیں. اب کوئی صرف اس ایک حدیث کو لے کر پیش کرے کہ دیکھیں جی, یہ حدیث تو کہہ رہی ہے کہ حج کر, کلمہ پڑھو, پھر حج کو کر, اللہ کے راستے میں نکل جاؤ اور حج کرو, نہ تو نماز ہے نہ زکات ہے, تو آپ اس کی بات کا جواب کیا دیں گے؟ پر علی حدیث میں کیا آ گیا, وہاں سارے ذکر آ گئے. تو ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے برا دین نہیں آپ لے سکتے. آج ہمارا یہ مسئلہ, چونکہ ہم علم حاصل نہیں کرتے، کوئی ایک حدیث پیش کرتا ہے ہمیں، کہتا ہے دیکھو تمہارا دین تو یہ کہتا ہے، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس حدیث کو پڑھنے کے ساتھ آپ کا یقین بہت بڑھ جائے گا، کانفیڈنٹ ہوں گے، اور آپ کے اندر ایک قسم کی اس چیز کی محبت آئے گی کہ مجھے پتا ہے کہ اصل اسلام کیا ہے، چونکہ میں نے خود اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا بھی اور پڑھا بھی ہے. یہاں پہ رکیں گے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر اس پہ مزید بات ہوتی رہے گی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ماشاء اللہ آج کا حدیث سیشن ہمارا کمپلیٹ ہوا.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی اب آپ لوگوں کے کوئی کمنٹ پیچھے آئے تھے تو اگر آپ نے کوئی چیز پیسٹ کر دی تو یہاں پر سارے مس ہو گئے. اب میرے خیال سے میری آواز بھی سب کو کلیئر ہی ہے رائٹ؟ جی الحمد للہ الحمد للہ. اچھا جی ٹائم آف ڈریمس، تو اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خوابوں کے معاملے میں بھی کتنی ایک مس کنسپشن اور مس انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں کے درمیان اور بہت کنفیوژن دیکھی جاتی ہے نا. آپ نے آج کے لیسن سے پھر کیا بات سیکھی ہے علم کی اہمیت؟ جی بالکل ٹھیک. جی آج کے اس لیسن میں اپنے خواب کسی سے شیئر نہیں کرنے چاہیے. جی اور ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں صحیح خواب شیئر کرنے ہیں یا برے خواب شیئر کرنے ہیں یا کیا معاملہ ان کے ساتھ مزید کرنا چاہیے، ہے نا. کوئی خواب دوسروں کو نہیں بتانا چاہیے اور ایمان عمل ساتھ ساتھ، یہ چیز آپ نے سیکھی ویری گڈ. اور ڈونٹ ریویل یور ڈریمز اسپیشلی نائٹ میئر ٹائم. جی بالکل صحیح. اور یہ بات ہوتی ہے کہ اس جو کیوں نہیں ہمیں یہ ریویل کرنے چاہیے، جو یہ خواب ہیں جو کہ شر دکھاتے ہیں یا ہمیں خواب زدہ کرتے ہیں یا ایک بری چیز ہوتی ہے اس کے اندر، تو وہ ہمیں کسی سے کیوں نہیں شیئر کرنے چاہیے؟ کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. جی بالکل, کیونکہ ہم ہر بری چیز شیطان کو ہی دیتے ہیں, یعنی اس کا قصوروار وہی ہے, اسی کو ٹھہراتے ہیں, ہے نا. اور اگر جو پھر یہ بھی بتائیں کہ جو برے خواب ہیں وہ کسی کو پھر بتانے کی نہیں چاہیے. جو برے خواب ہیں ٹھیک ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں, لیکن پھر اس کا جو رزلٹ یا افیکٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اگر کسی کو بتا دیں؟ جنرلی آپ دیکھیں کہ جو کچھ ایسے خواب ہوتے ہیں کہ جو ہمیں صرف ڈسٹرب کر جاتے ہیں اور وہ بار بار نہیں آتے, لیکن اگر کوئی خواب ہے کہ جو ہمیں بار بار آ رہا ہے اور ایک ہی طرح کا آ رہا ہے, پھر اس کی آف کورس کہ ہمیں کسی صحیح شخص جو علم والا ہو, جو اس چیز کو جانتا ہو, صحیح عقیدے کا ہو, اس کو پھر بتانا چاہیے, شیئر کرنا چاہیے. ورنہ جنرلی خوابوں کو نگلیکٹ اور جن کے برے ہوتے ہیں ان کو نگلیکٹ کر دینا چاہیے. اچھا, اس کا برا افیکٹ ہو سکتا ہے بالکل, کیونکہ بات جو ہے اگلا شخص اگر کر دے گا تو وہی چیز اس کی تعبیر ایک طرح سے بن جائے گی, اور پھر وہ اثر ہو سکتی ہے, پھر وہ چیز ہو جائے گی, اس کے چانسز ہو سکتے ہیں, وہ صحیح ہو سکتی ہے. جی بالکل, اور تعبیر کا مطلب صحیح انٹرپریٹیشن, تعبیر کا مطلب پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ کی تعبیر کا کیا مطلب ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. جی بالکل, اور اچھے خواب بھی پھر کیا کرنے چاہیے, کیا اچھے خواب بھی پھر سب کو بتا دینے چاہیے کہ چلیں وہ تو ایک اچھے خواب ہیں, پھر کس کو بتانی چاہیے, ان کے بارے میں ہمیں کیا معاملہ کرنا چاہیے. جی, حسد بھی ہوگی, اور دوسری بات یہ کہ لوگ بہت عجیب عجیب قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں نا, تو خوابوں کے معاملے میں بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. جی, اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کرنا چاہیے بالکل, اور صرف محبت کرنے والوں کو بتانی چاہیے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اونلی ٹو ویل ویشز. جی بالکل, بالکل صحیح, کیونکہ پھر اس میں بھی یہ ہے کہ ہمیں ایک اچھی ہی رائے ملے گی اور ایک اچھی بات ہی ملے گی. ورنہ عام طور پر یہ بھی دیکھیں کہ کتنا ڈفیکلٹ ہوتا ہے بعض وقت ہمیں یہ چوز کرنا کہ کون ہمارا ویل ویشر ہے کہ نہیں. تو بالکل شارٹ لسٹ کر لیں ان لوگوں کا نام کہ جن کو ہم بتا سکتے ہوں, رائٹ. اور ایک اور چیز جو میں دیکھتی ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ بات پتا ہونے کے باوجود یہ برے خواب تنگ کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں کہ کوئی خواب آ جاتا ہے, اب پتہ ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے, مگر بس وہ دل کو اتنا پریشان کر چکا ہوتا ہے کہ ہم آلریڈی بہت عجیب اور بے چین ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن اس ٹائم پر بھی ہمیں اپنے آپ کو یہی میسج بار بار دینا ہے کہ اس کو میں نے دوبارہ سے نہیں, یہ نہ سوچنا ہے نہ آگے کسی سے بتانا ہے. کہتے ہیں کہ چھوٹی سی چیز ہے شیطان کی طرف سے آئی, اس کو اگنور کریں, اس کو بتائیں کہ اس کے اوپر میرا اس کا افیکٹ میرے اوپر کچھ نہیں ہونے لگا, یعنی آئی ڈونٹ کیئر, آپ کی سرچ سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جب ہم دکھائیں گے کہ ہمیں فرق پڑتا ہے تو اتنا ہی تو شیطان اسٹرانگ ہوتا ہے. سب کا دے دیں گے بالکل, کہ سب کے سے پھر جو بے چینی ہے وہ بھی مشکل پریشانی جو بھی ہے وہ آپ کی چلتی ہے. اللہ تعالیٰ کا غضب غصہ سب ہم سے دور ہوتا ہے, الحمد للہ اس کا فائدہ ہی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. علم کے حوالے سے اپنے آپ کیا تو ہے یہ بتائیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور پناہ مانگیں. بالکل صحیح ہے. جی, حیا از اے پارٹ آف ایمان, صحیح. یہ بتائیں کہ حیا بھی ایمان سے ہے. بالکل صحیح, حیا کا کیا مطلب ہوتا ہے, یعنی ان کس چیز کو حیا کہتے ہیں, اس کی ڈیفینیشن یا اس کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے نا. حیا کس چیز کو کہتے ہیں, کیا ہے یہ عمل؟ جیسا ایمان ویسا جو لگتا ہے آؤٹ ورڈ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. یعنی اب یہ کہ ہے کیا چیز ہوتی ہے کہ انسان کو ایک جھجک ہونی چاہیے ہے, اور صحیح وقت پر صحیح طرح سے ایک طرح سے ایکٹ کرنا چاہیے, برائی سے بچنا چاہیے ہے, لحاظ مربت. بالکل صحیح, یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں, یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. ہم پریکٹیکلی اگر دیکھیں تو ہم کہاں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اگر ہمارے الفاظوں میں کہیں کوئی ایسے الفاظ ہیں جو کہ اچھے نہیں ہیں, یعنی وہ کوئی بہت برے بھی نہیں جانے جاتے لیکن وہ اچھے بھی نہیں ہیں, ان سے بھی بچنا چاہیے, بیکاز وہ بھی اس میں آتا ہے. جی, کپڑوں میں تو یہ بہت بڑی ایک چیز ہے, یعنی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے کہ حیا ان کے اندر بھی ہونی چاہیے, ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں ہونی چاہیے, فرینڈس کے ساتھ لباس میں اور اپنے لباس میں, اپنے الفاظ کے اندر, اپنے اوپر گفتار اور کردار. جی بالکل, اور رانگ کہتے ہو, غلط بات کرتے ہوئے بھی حیا کرنی چاہیے. بالکل صحیح آپ نے کہا, بالکل صحیح آپ نے کہا.
words mingling with opposite sex, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. Even जब हम अपने दोस्तों में भी मिलते हैं तो जब इल नहीं होता तो बहुत सारी ऐसी बातें कर जाते हैं जो नहीं करनी चाहिए. Even अगर एक औरत की भी कोई बात है वो दूसरी औरत पर नहीं छोड़नी चाहिए, है दिला जरूरत कि जिसकी भी गलत नहीं है. यानी जितना सच्ची बात ये है कि जितना हमारे अंदर ईमान आता है उतना ही हमारा खुद ही दिल उस बात की गवाही देते चाहिए, ये करना नहीं और ये करना है. खुद ही आपको एक अंदर से एक सायरन मिलता है कि नहीं ये चीज सही नहीं है. अगर किसी गलती से इंसान कहीं भी जाता है तो बार बार आपको नॉक करता रहता है कि नहीं दिस इज नॉट राइट, आइंदा नहीं करनी ये चीज. तो सब सही बात है कि हम ईमान में बढ़ाएं अपने आप को, ना हलाल और हराम का एहतराम करना चाहिए. ऐसी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही नहीं कि बुराई के ये सारे आप लोगों ने प्रैक्टिकल बताए कि कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं. मुझे जो लगता है सबसे ज्यादा वो यही है कि बाज़ का दीनदार लोग भी अपने लफ्जों के चुनाव में बहुत इस तरह से बहुत ज्यादा नेग्लिजेंट होते हैं और बहुत केयरफुल नहीं होते. हमारी आम बोलचाल भी एक बहुत अच्छे अंदाज से पता चले कि हम ये नहीं कि बल्कि लोग समझते कि जब दुनिया की तालीम हो तो फिर इंसान बहुत अच्छे तरीके से बात करता है, बल्कि दीन हमें सिखाता है कि हमें बात कैसे करनी है ना. इस चीज में हमें बहुत ज्यादा केयरफुल होना है. अल्लाह ताला हम सब की मदद करें, हमारा अख्लाक बेहतरीन हो, बिकॉज हमारी गुफ्तगू भी हमारे अख्लाक का ही एक झलक दिखाती है. केवल कैचर की खूबसूरती हया है, बिल्कुल सगर हमें कागज और से कितनी बेहतरीन एग्जाम्पल मिलती है ना. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी हमें कितनी बेहतरीन एग्जाम्पल मिलती है कि वो कितने बाहया थे. यही सहाबा किराम ने अगर हम ज्यादातर जो कि मर्दों के बारे में पढ़ते हैं तो वो मर्द होते इतने बेहतरीन तरीके से इस चीज को अप्लाई करते हैं. तो सुबहान अल्लाह रबी हमदी इंशाल्लाह. तो हम भी अपनी यही इस क्लास के सेशन को कंप्लीट करते हैं. जजाकुमुल्लाह खैरन के फी वास्तना माशाल्लाह. बहुत हमेशा के लिए हमेशा की तरह ही कि अच्छा लगा. और वही बात है कि जब नीचे हम कहते हैं और वो भी अल्लाह ताला की खातिर होकर इंसान के दिल में सकून भी हो और खुशी भी मिलती है. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.